मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊजु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्लालह व मन युदलिल फला हादियालह ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ। سورہ الحاقہ کی آخری آیات، تھوڑی سی آواز بڑھا دو بھائی اس کی تاکہ مجھے ذرا کم چیخنا پڑے۔ سورہ الحاقہ کی ان آخری آیات میں یہ بات چل رہی ہے کہ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو سیدھا راستہ چاہتے ہیں، جن کو طلب ہے، تلاش ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اللہ فرماتے ہیں اور ہمیں پتا ہے تم میں بہت سے لوگ انکار بھی کرتے ہیں، تو ہم غافل نہیں ہیں۔ لیکن آگے اللہ نے ایک دھمکی دے دی، وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن قیامت کے دن کافر کے لیے حسرت کا سبب بنے گا، افسوس کا سبب بنے گا۔ جو لوگ بھی اس پہ عمل نہیں کرتے ان سب کے لیے یہ قرآن قیامت کے دن حسرت اور افسوس کا ذریعہ بنے گا کہ کاش عمل کر لیتے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہ یقینی چیز ہے، برحق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس اے نبی آپ اس رب کی پاکی بیان کریں جو عظمت والا رب ہے۔ کیوں اللہ کے نبی کو اس سورت کے آخر میں حکم دیا گیا کہ اس رب کی بڑائی بیان کریں؟ اس لیے حکم دیا گیا کہ اللہ کی بڑائی ایک دفعہ دماغ میں آ جائے تو پھر اللہ کی باتیں سمجھ میں آنا آسان ہو جائیں گی۔ ابھی ہم اللہ کو ویلیو نہیں دیتے، ہم اللہ کو زیادہ ویلیو نہیں دیتے، ہم ان چیزوں کو ویلیو دیتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ دکان سے نظر آ رہا ہے بھائی پیسہ آ رہا ہے، تو ویلیو کس کو دے گے آپ؟ دکان کو۔ وہ میں نے ایک چھوٹا سا بچی کا کلپ بنایا نا کہ ہمیں رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ گھر میں کون لاتا ہے؟ ابا۔ پکاتا کون ہے جی؟ اماں۔ کھاتا کون ہے؟ اس بچی نے کہا میں کھاتی ہوں۔ تو بچوں کو یہ تو، بچہ سب سے زیادہ مانوس کس سے ہوتا ہے؟ ماں سے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے رزق دینے والا کون ہے؟ میری ماں ہے۔ بچہ باپ کو زیادہ لفٹ نہیں کراتا، حالانکہ اس ماں کو اور اس بچے کو دونوں کو کون کھلاتا ہے؟ باپ کھلاتا ہے۔ لیکن باپ اور ماں میں جب ٹکراؤ ہوگا تو بچہ کس کی طرف لپکے گا؟ ماں کی طرف۔ حالانکہ اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ بھائی اگر ابا نے چھوڑ دیا تو نہ ماں کا رہے گا نہ باپ کا رہے گا۔ ماں بچے کو محبت سے پالتی بھی اسی بیس پر ہے کہ اس کو شیلٹر کس نے دیا ہوتا ہے؟ باپ نے۔ تحفظ کس نے دیا ہوتا ہے؟ باپ نے۔ ایک تھوڑی سی نامناسب مثال ہے لیکن سمجھانے کے لیے، ہم جانور پالتے ہیں، مرغیاں چوزوں کو سنبھال کے رکھتی ہے نا بڑی محبت سے، دائیں بائیں، میں نے بھی پالی ہوئی ہیں، بڑے انجوائے کر رہی ہیں نا اپنے چوزوں کے ساتھ، گھوم رہی ہیں، چوزے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ مرغی نے ہمیں تحفظ دیا ہے۔ اصل تحفظ تو ہم نے دیا ہے بھائی، اوپر ہم نے جالیاں لگائی ہوئی ہیں تاکہ چیل کوے حملہ نہ کریں، روزانہ ان کو 3 ٹائم ان مرغیوں کو کھانا ملتا ہے۔ اگر یہ ہم ان کے لیے یہ چیزیں بندوبست نہ کریں تو مرغی کا باپ بھی نہیں پال سکتا، مرغی کا بولو باپ بھی نہیں پال سکتا، چوزوں کو 2 دن نہیں پال سکتی، کہاں سے لائے گی اتنا دانا بچوں کے لیے بھی اپنے لیے بھی۔ اور چیلیں آپ نے دیکھا ہے کتنی گھوم رہی ہیں، وہ چوزوں کو کہاں چھوڑتی ہیں, بلیاں الگ گھوم رہی ہیں, لیکن چوزے ہماری گود میں کبھی بھی نہیں آئیں گے. جیسے ہم جا رہے ہیں نا تو ہم تو چوزا جیسے ہی اٹھاتے ہیں وہ چیختا ہے کہ بھائی ماں کی گود میں جانا ہے, اس کی محبت اپنی جگہ, لیکن بچہ وہ دیکھتا ہے جو اس کو سامنے نظر آ رہا ہے. وہ بھی ایک حقیقت ہے, ماں کی ویلیو تو بہرحال ایک حقیقت ہے. وہ باپ سے تھوڑا دور ہوتا ہے, پھر کسی حد تک باپ بھی اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ چلو جی ابا بھی جیب خرچی دیتے ہیں, ابا بھی گھمانے لے جاتے ہیں, کبھی گود میں اٹھاتے ہیں, لیکن بچے کو یہ بالکل نہیں پتا ہوتا کہ میرا باپ اور میری ماں جو میری خدمت کر رہے ہیں یہ اس لیے کہ آسمان سے پانی برس رہا ہے, زمین سے دانے اور گھٹلی کو کوئی ذات ہے جو پھاڑ کے تناور درخت بناتی ہے, کوئی ذات ہے جو جانور کو سوکھا چارہ کھلا کے اس کے تھنوں سے گاڑا دودھ نکالتی ہے, کوئی ذات ہے جو سوکھا چارہ جانوروں کو کھلا کے ان کے گوشت پیدا کرتی ہے, چربی پیدا کرتی ہے. یہ چیزیں بچوں کو نظر نہیں آتی, لہذا بچہ سب سے پہلے ایمان لاتا ہے اپنی ماں پہ, تھوڑے دنوں بعد ایمان لاتا ہے اپنے باپ پہ. اللہ پہ ایمان لانے کے لیے اللہ کو پیغمبروں کو بھیجنا پڑتا ہے, خود سے نہیں مانتے. حالانکہ سب سے زیادہ کردار انسان پر احسان کرنے میں کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. ماں باپ کی نعمت بھی اسی اللہ نے دی ہے, وہ نہ دیتا تو کون پالتا اتنی عزت کے ساتھ. یہ جو محبت ماں اور باپ کے دل میں اللہ نے رکھی ہے نا بچے کے لیے, یہ محبت گاڈ گفٹڈ ہے, یہ خود بخود نہیں ہوتی, یہ قدرت نے ڈالی ہے, ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں قدرت نے. آپ کہہ سکتے ہیں نا بھائی اس نے جنائے وہ تو محبت کرے گی, نہ نہ نہ, بہت سے جننے والی محبت نہیں کرتی, بہت سے جانور ایسے ہیں جن میں ماں بچہ جنتی ہے بالکل بھی لفٹ نہیں کراتی. بھائی ویڈیو نہیں بنائی, یہ لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ, بہت سے جانور ایسے. مچھلیوں میں کتنی مچھلیاں, میں نے تو خود مچھلیاں پالی ہیں, دے دنادن بچے پیدا کیے. میں نے ایکویریم میں رکھی ہوئی تھی مچھلی, وہ جناب آیا ہوں رات کو, بچے ہی بچے بڑے خوش ہو گئے, بھائی یہ تو مچھلیاں ہی مچھلیاں, سبحان اللہ. صبح اٹھاؤں تو دو چار گھوم رہے ہیں ادھر ادھر, جان بچاتے پھر رہے ہیں, وہ بھی اپنی ماں سے, سب ہڑپ کر گئی. چڑیلوں کا ڈائن کا سنا تھا کہ بچے کھا جاتی ہیں, وہ بھی دوسروں کا سنا تھا کہ دوسروں کے بچے کھا جاتی ہے, اپنے بچے تو چڑیل بھی نہیں کھاتی ہوگی, کیا ہو گیا بھائی. لیکن مچھلی کیا کر رہی ہے, ادھر بچے جنے اور کھانا شروع. دو چار رہ گئے, میں نے اس کو پھر کسی طرح دوسرے ایکیوری میں شفٹ کیا, میں نے کہا یہ بھی ان کا بھی جنازہ پڑھنا پڑے گا ہمیں. تو ہے محبت کیا؟ نہیں. سانپ کی ماتا جب بچے جنتی ہے, انڈے دیتی ہے, مرغی اپنے انڈوں کی حفاظت کرتی ہے, بچہ تو بات کی بات. آج ہمارے ایک دوست تھے نا, وہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اپنی مرغیوں کے پاس, انجوائے کر رہے تھے. میں تھوڑی جب ریلیکس ہوتا ہوں نا تو ادھر اس کے علاوہ میں کہیں ریلیکس نہیں ہوتا. جو مجھے فارغ ٹائم ملتا ہے نا دماغ کو ریلیکس کرنے کے لیے, وہ میں مرغیوں میں گزارتا ہوں, مور میں, مرغیوں میں, جانور میں. اس میں بڑا آدمی کو سکون ملتا ہے. چیک کرتا ہوں کیا نکلا چوزا کتنا, ابھی کل کیا ہوا ہے, دیکھو ایک انڈا ہم کو فنٹر گیری کی ہم لوگوں نے, وہ انڈا تھوڑا سا چوزا نکلنے والا تھا اس کا, تو ہم نے ایک طرف سے خود فنٹر گیری کر کے اس کا چھلکا اتار دیا نا, تاکہ بچہ کیا ہو, سہولت ہو اس کو نکلنے میں. وہ پھنس ہی گیا اندر. ہوا یہ کہ وہ ٹانگوں کی طرف سے ہم نے اس کے چھلکا اتار دیا. اب جب اگلے دن دیکھا بچہ پورا بن گیا, وہ ٹانگیں مار رہا ہے باہر نکلنے کے لیے. ہوتا یہ ہے کہ بچہ انڈے کے اندر بن کے ٹانگیں مارتا ہے اور آگے سے چونچ مارتا ہے, تو سپورٹ ملتی ہے نا ٹانگوں سے اس کو, یوں کر کے آگے جا کے جب پیچھے ٹانگیں ہوا میں جا رہی ہیں تو آگے نکلے گا کیسے, ایسے مارے جا رہے ہیں اندر ہی. میں نے کہا ابھی پیدا ہوا نہیں, آدھا پیدا ہوا ہے دنیا میں, ابھی آدھا آیا ہے. او مارے جا رہے باہر نکالو, ایسے نہیں جیسے لوگ بول رہے ہوتے ہو, باہر نکالو. تو میں نے جب دیکھا, میں نے کہا بھائی یہ کیا ہو گیا, پھر ہم نے آگے سے اس کو چونچ کو کھول دیا نا, ہم نے خود ہی, ہم نے کہا باپ آپریشن سے ہوگا, اب یہ نارمل ڈلیوری اب نہیں ہو سکتی, تو آپریشن یہی کیا, پورا انڈا ہم نے ایسے توڑ دیا نا تاکہ نکلا بھائی, تو وہ نکل گیا الحمدللہ. تو مرغی اپنے انڈوں کی بھی حفاظت کرتی ہے, ایسی حفاظت کرتی ہے نا, جب مرغی کڑک ہو کے انڈوں پہ بیٹھتی ہے, آپ ذرا انڈا ہٹاؤ تو صحیح. ہمارے یہاں ہوا یہ کہ دو مرغی, میں مرغیوں کے واقعات سنانے کے لیے نہیں بتا رہا, آپ بولیں گے مصعب اپنے پنجرے کو لے کے بیٹھ جاتے ہو, میں سمجھانے کے لیے, مثالوں سے بات سمجھائی جاتی ہے نا. مشرکین مکہ قرآن کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکھی مچھر کی مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں، مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ نے کہا مکھی مچھر کی مثال جو ہم دے رہے ہیں نا، یہ مثال فٹ بیٹھ رہی ہے کہ نہیں بیٹھ رہی ہمارے دعوے پہ، اس کو دیکھو. اللہ نے کہا تھا کہ تم مچھر بھی نہیں بنا سکتے، مکھی تم سے کچھ لے کے اڑ جائے تمہارے معبودوں سے، تو یہ معبود مکھی سے چھڑا نہیں سکتے، یہ تمہاری حاجت روائی کہاں کریں گے. بھائی جو مشرکین مکہ پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو پوجتے تھے، تو اللہ نے کہا یہ بت تو مکھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی ان سے مٹھائی لے کے اڑ جائے نا، جو تم ان کے سامنے مٹھائیاں رکھتے ہو، یہ اپنے حصے کی مٹھائی مکھی سے چھڑا نہیں سکتے. کوئی بت چھڑا سکتا ہے؟ بھائی آپ نے بھگوان کے سامنے مٹھائی رکھی، مکھی لے گئی، بھگوان دیکھتا ہی رہے گا، بس نہیں اڑا سکتا. تو مثال قرآن نے دی. تو مشرکین نے کہا اتنا اونچا کلام خدا کا کلام کہتے ہو، اور مثالیں اس میں کیا ہیں، مکھی اور مچھر کی. تو قرآن نے کیا کہا، ان اللہ لا یستحی ان یضرب بعوضۃ مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثالیں دیں، فما فوقها، بلکہ اس سے بھی گھٹیا چیز. کیوں؟ بات مکھی مچھر کی نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کہ جو مثال تم مچھر تو بنا نہیں سکتے، تو اور مچھر خود خدا کی قدرت کا ایک بڑا شاہکار ہے. ہم نے جب مچھر پہ تحقیق کی، 100 آنکھیں اس کی اتنی سی کھوپڑی میں اللہ نے بنائی ہیں، 100 ڈیجیٹل کیمرے اس کی کھوپڑی میں، کیا شاہکار ہے. آپ مچھر کو ہلکا لے رہے ہو، مچھر کے سائز پی نہیں جاؤ بھائی. مچھر میں جو خدا نے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں، اور جو اس کی مشینری ہے، وہ آج سائنسدان نہیں بنا سکتے. مچھر کیا کرتا ہے جب آگے بیٹھے گا نا، تو آپ کیا سمجھتے ہو بڑے آرام سے ایسے خون چوس کے بھاگ جاتا ہے؟ نہ اس کو ایسا ایک سرنج پہلے لگائے گا سن کرنے والی، جیسے ڈاکٹر میڈیکل سائنس میں ٹیکا لگاتے ہیں نا، پہلے سن کرنے کے لیے، پھر آپریشن کریں گے. پہلے سن کرتا ہے وہ اس جگہ کو، تاکہ ہمیں پتہ نہ چلے، ورنہ ہم تو مچھر کو بیٹھنے ہی نہ دیں نا. آ کے جیسے ہی خون چوسنے کے لیے سرنج ہماری باڈی میں داخل کرے گا، ہم رکھ کے چمانٹ لگائیں گے اس کے. کوئی اپنا خون پینے دیتا ہے کسی کو؟ انسان پینے دے گا خون؟ صرف بیگم ہے جو خون پینے کی جس کو اجازت ہے، باقی کون خون پی سکتا ہے بھائی. تو وہ مچھر کیا کرتا ہے، بیٹھ کے پہلے سوئی داخل کرتا ہے. اس میں اتنی تکلیف انسان کو ہوتی ہے، ہونی چاہیے، کہ رکھ کے چماٹ لگایا تھا، تو کون ہوتا ہے آنے والا. لیکن قدرت نے مچھر کو بھی زندگی دینی ہے، تو اللہ نے اس کو کیا انتظام کیا، اس کو یہ عقل دی ہے، بھائی پہلے ایک کیمیکل ڈالنا ہے جس سے وہ جگہ سن ہو جائے، تاکہ اس کو سوئی کا پتا نہ چلے. وہ پہلے کیمیکل چھوڑتا ہے، اس کو پتہ نہیں کون سا کیمیکل ہے اس کے پاس، وہ سوئی داخل، اس کو عقل ہے. یہ کہاں سے اتنی سی کھوپڑی میں اس کی عقل آ گئی؟ 2 تارے تو ہوتی ہیں اس کی کھوپڑی میں، اور کیا ہوتا ہے؟ تو یہ بھی کیا کروڑوں سال خود بخود ایوالو ہو کے بنا ہے کیا؟ ہر چیز ہی ایوالو ہو رہی ہے یار، حد ہوتی ہے بدتمیزی کی بھائی، جھوٹ بولنے کی کیا ہوتی ہے، حد ہوتی ہے. کس کس چیز کو آپ فرض کرو گے کہ یہ بھی فرضی، یہ بھی فرضی، یہ بھی فرضی. ایک بات سے بات نکل رہی ہے، میں ٹاپک کو چھوڑوں گا نہیں انشاءاللہ. ہمارے ایک دوست نے وہ کیا ڈارون کو بہت پڑھا ہوا ہے نا، وہ بہت نظریہ ارتقاء، انہوں نے کتاب لکھی. مجھے وہ ایک دن کہنے لگے کہ مفتی صاحب یہ جو نظریہ ارتقاء ہے نا، یہ عقل کے خلاف نہیں ہے، یہ عقل کے خلاف بولو نہیں ہے. نہیں، عقلاً ایسا ممکن ہے کہ اس طرح سے ایک سیل بناؤ اور ہوتے ہوتے انسان وجود میں آ گیا ہو، تو یہ یعنی عقل کے خلاف نہیں، ایسا پاسبل ہے. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ کو پتا ہے مسٹیک کہاں سے ہو رہی ہے؟ آپ نے یہ فرض کر لیا کہ چونکہ یہ عقلاً ناممکن ہے، سوری عقلاً ناممکن نہیں ہے، لہذا اسے فرض کیا جا سکتا ہے. میں نے کہا کسی چیز کو فرض کرنے کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہوتا کہ عقلاً اس کا امکان ہو، عادتاً ممکن ہو، یہ بھی یہ ضروری. عادتاً اور عقل میں فرق کیا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو سنیں. دیکھو میری جیب میں میں نے 20 پرچیاں ڈالی، ایک پرچی پہ میں نے لکھا 1، دوسری پہ لکھا 2، تیسری پہ لکھا، اب خود بھی کچھ منہ سے پھوٹ لیا کریں یار، 3، چوتھی پہ لکھا، گنتی نہیں آتی کیا، چوتھی پہ لکھا 4، تاکہ میرے ساتھ رہے نا آپ لوگ، 5ویں پہ 5، 6، 7، ایسے 20 پرچیاں میں نے 1, 2, 3, 4, 5 لکھ کے ڈال دی. کیا یہ عقلاً ناممکن ہے کہ میں پہلے نمبر پہ جو پرچی اٹھاؤں وہ 1 نہ نکلے؟ ممکن تو ہے نا کہ وہ کیا نکلے، 1. عقلاً ممکن. عقل کا مطلب ہوتا ہے, دیکھو دو اور دو کا پانچ ہونا یہ عقلاً ناممکن ہے, پانچ ہو ہی نہیں سکتے, یہ تو ناممکن ہے. لیکن یہ ممکن ہے نا کہ میں جب جیب میں ہاتھ ڈالوں تو پہلے نمبر پہ کون سی نکلے, ایک, یہ ناممکن نہیں ہے. عقل اس کو ناممکن قرار نہیں دیتی, پوسیبل ہے یہ. پھر میں دوبارہ جب ہاتھ ڈالوں تو اتفاق سے دوسری نکل آئے, یہ ناممکن ہے کیا؟ ممکن ہے, عقلاً ممکن ہے. پھر میں جب تیسری دفعہ ہاتھ ڈالوں تو اتفاق سے کیا نکل آئے؟ تیسری, ناممکن نہیں ہے, ممکن ہے. چوتھی دفعہ ہاتھ ڈالوں تو اتفاق سے کون سا نمبر نکلے؟ چار. اسی طرح ترتیب سے ہاتھ ڈالتا ہوں, ایسا اتفاق ممکن ہے عقلاً کے بیسویں نمبر پہ بیس بھی نکلے, انیسویں نمبر پہ انیس بھی نکلے, لیکن خدا کی قسم عادتاً یہ ممکن نہیں ہے, پریکٹیکلی یہ ناممکن ہے. آپ قسم اٹھا سکتے ہو, آپ بول سکتے ہو, اگر بھائی اس طرح ون بائی ون تو نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پہلے پہلی دوسرے دوسری, جو سزا تو دینا چاہے میں تیار ہوں اس کے لیے, آپ کروڑوں روپے کا جوا کھیل سکتے ہو اس پہ. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو بتائے سائنسدان کیا گڑبڑ کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں یار یہ پاسبل تو ہے, ایک سیل بناؤ, ہو سکتا ہے اس میں پھر یوں ہوا ہو, ہو سکتا ہے یوں ہوا, ہو سکتا ہے یوں ہوا, ہو سکتا ہے یوں ہوا, ہوتے 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 بندر آیا, بندر سے پھر ہوتے 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 دم غائب ہو کے وسیم بھائی بن گئے. عقلاً یہ پاسبل ہے, عملاً خدا کی قسم ناممکن ناممکن ناممکن. بلکہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی جیب میں بیس پرچیاں ڈالو, پہلی دفعہ میں ترتیب سے بیس نمبر نکل آئیں, یہ جتنا یہ پھر بھی کسی درجے میں ممکن ہے. لیکن ایک سیل کا ایسے ترقیاتی مراحل طے کرتے کرتے اتنی کروڑوں مخلوق میں اتنے خوبصورت انداز میں تقسیم ہو کے نر مادہ بن جانا, یہ پھر بھی ناممکن ہے, یہ امکان ہی نہیں ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے کہ یار ایسا ڈیزائن کیا ہے فطرت نے اپنے آپ کو, بال ادھر اگ رہے ہیں, یہاں کیوں نہیں اگے پیچھے کمر پہ, دانت منہ میں کیوں نکلے, ہاتھوں میں کیوں نہیں آ گئے یہ دانت. فطرت کو یہ پتا ہے کہ اس نے کھانا جب کھائے گا تو پہلے چبانا پڑے گا, لہذا دانت یہاں اگنا جبڑے میں ہی اگ رہے ہیں. اب سائنسدان بول دے گا اصل میں وہ جو نئی چیز مخلوق وجود میں آئی تھی وہ چیزیں منہ میں لے جاتی تھی تو چبانے کی کوشش کرتی تھی تو پھر اس میں کیا نکل آئے, دانت. جب وہ کوشش کرتی تھی نا نہیں چبتا تھا, اس کو کمبخت کو مر جانا چاہیے تھا اسی وقت, اگلی نسل آنے سے پہلے پہلے کیا ہو جانا چاہیے تھا, مر جانا چاہیے. اور اگلی نسل کا آنا کتنا عجیب ہے, اگلی نسل اسی چیز سے پیدا نہیں ہو رہی ہے, اگلی نسل ایک الگ نر مادہ کے ملاپ سے پیدا ہو رہی ہے, وہ بالکل ایک الگ پروسیس ہے. یہ عملاً یہ ناممکن ہے. تو میں نے اس کا میں نے کہا بھائی جان جتنا علم انسان حاصل کرتا ہے نا اس سے دس گنا عقل زیادہ ہوگی تو پھر اس علم کا فائدہ ہے. تو عقلاً تو ممکن سب کچھ ہو سکتا ہے, ناممکن تو کچھ بھی نہیں, لیکن پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے یہ کہ ایسا اتفاق ہو جائے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ دیکھو ایک اور مثال دیتا ہوں میں. بگ بینگ تھیوری ہے نا, دھماکہ ہوا اور ٹنٹڈشیاں اٹھیاں ہوئی سب بن کے آ گیا. میں اس بگ بینگ تھیوری کا منکر نہیں ہوں, ممکن ہے دھماکہ ہوا ہو, بلکہ بہت سارے قرائن ہیں اس پہ, کیونکہ کائنات پھیل رہی ہے اور قرآن میں بھی اللہ نے کہا کہ وسما بنینا وینا لمو سیڑون, ہم نے آسمانوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم اس کو کیا کر رہے ہیں, اس کو وسعت دے رہے ہیں. تو اس تھیوری کے قرائن ہمیں قرآن میں بھی ملتے ہیں, اور مضبوط قرینہ تو یہ ملتا ہے ان السماوات والارض کانتا رتقاً ففتقناهما. یہ تو ایسا لگتا ہے بگ بینگ تھیوری ہی کے لیے آیت نازل ہوئی ہے. اللہ کہتے ہیں ہم یہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے, ففتقناهما, ان کو پھاڑ ڈالا ہم نے ان کو. فتق کا معنی ہوتا ہے ایک دم کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ الگ کر دینا. اگرچہ پرانی تفسیروں میں یہ لکھا ہوا ہے اس سے مراد مختلف آرا ہیں, بعض نے کہا کہ بھئی آسمان سے بارش نہیں برستی تھی تو آسمان بند تھا, ہم نے ان کو کھول دیا, کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے پانی برسنا اور زمین سے نباتات اگنا. لیکن ظاہر کے الفاظ قرآن کے جو ہے نا, یہ دونوں آیتوں کو آپ ملاؤ کہ کانتا رتقاً, رت کہتے ہیں بالکل باؤنڈ ہو کوئی چیز, ملی بھی ہو چپکی بھی ہو, تو ہم نے اس کو پھاڑ ڈالا جدا کر دیا. اور وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, ہم اس میں کیا کر رہے ہیں, وہ سب دیتے چلے جا رہے ہیں. یہ بہت واضح آیت ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے میرے بھائی, یہ کتنا خوبصورت دھماکہ یار, اتنا کیوٹ دھماکہ, بیوٹیفل بھی نہیں کیوٹ دھماکہ, کہ میں بن گیا اس دھماکے کے نتیجے میں, آپ بن گئے اس دھماکے کے نتیجے میں. تو عقلاً تو ممکن ہے کہ ایسا دھماکہ ہو اتنا طریقے سے تمیز والا, پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے. جہاں مائنڈ نہیں ہے وہاں چیزیں ڈسپلن تباہ ہو جاتا ہے وہاں چیزوں کا. تبھی تو قرآن دو آیتیں قرآن میں بہت ہیں, یہ یاد رکھ لو. یہ ڈارون اور یہ جتنے لوگ ملحد ہیں نا جو خدا کے منکر ہیں, ان کا ایسا ان آیتوں نے تلوار چلائی ہے نا ان کے اوپر. ذالک تقدیر العزیز العلیم, وہ میں انڈوں والی مثال کہیں رہ نہ جائے ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا کیونکہ پھر وہ بہت مسئلہ ہوتا ہے. ٹاپک سے ہٹنا نہیں چاہیے آدمی نا, جہاں لے کے چلے تھے ادھر آنا ہی. تو بات سے بات نکل رہی ہے. قرآن میں دو الفاظ بہت ہیں. اللہ جب بھی اس کائنات کا نظام بیان کرتے ہیں, تم سردی گرمی آتی ہے, سورج چاند ستاروں کی گردش ہے, چاند کی گردش ہے, زمین کی گردش ہے, پہاڑوں کا نظام, بارشوں کا نظام, نباتات کا نظام, قرآن ایک بات کہتا ہے. قرآن یہ نہیں کہتا یہ اللہ کا بنایا ہوا, یہ بھی کہتا ہے قرآن کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا, لیکن قرآن ایک یہ آیت بہت ہے قرآن میں, تقدیر ہے عزیز کی علیم کی. یہ تین لفظ یاد رکھ لیں, تقدیر, عزیز, علیم. کیا مطلب؟ تقدیر عربی میں کہتے ہیں مینجمنٹ. ایک پہلے سے ایک مائنڈ ہے جس نے اندازے لگائے ہوئے ہیں سب کیسا ہونا چاہیے, لہذا اس کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے. تقدیر کسے کہتے ہیں؟ دیکھو تقدیر کے عقیدے کو بھی تقدیر اس لیے کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نا پہلے سب کچھ طے شدہ ہے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا, اس لیے اس کو بھی تقدیر کہتے ہیں. ورنہ تقدیر کا اصل لفظ ہے اندازہ. دیکھو اردو میں اس کی مثال دیتا ہوں, ہم کہتے ہیں کس قدر شرارتی ہے, یعنی اس کی شرارت کو ہم اگر قدر, اس کی کوئی ویلیو, قدر ویلیو کو کہتے ہیں عربی میں, ویلیو کو بھی کہتے ہیں, اس کی قدر کیا ہے. کہتے ہیں نا بھائی قدر دانوں کی کوئی قدر ہی نہیں کرتا آج کل. تو قدر کا معنی اندازہ, ویلیو, اور ان تمام معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. تو تقدیر کا معنی کسی چیز کا اندازہ ٹھہرانا, قدر کا معنی اندازہ, اور تقدیر باب تفعیل میں جب جائے گا تو متعدی ہو جاتا ہے. اندازہ کسی چیز کا ٹھہرانا, باب تفعیل میں جو مجرد کا باب ہے نا اس میں بھی متعدی ہی کے معنی میں, لیکن تقدیر کا معنی ہوتا ہے اندازہ لگانا کسی چیز کا, اندازہ ٹھہرانا. اب سمجھو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو پوری کائنات جس نظام کے یہ چل رہی ہے, سردی گرمی, خزاں بہار, رزق کا برسنا, بارشیں, یہ پورا جو ایک سسٹم ہے نا قرآن مجید جس کو بیان کرتا ہے, جو ہم نظر آ رہا ہے, یہ مینجمنٹ کے بغیر ہو نہیں سکتا. یہ تقدیر ہے, یہ ہلڑ بازی نہیں ہے کہ ڈھونڈا دھماکے ہوئے سب کچھ جو ہے نا ہو گیا, ایسا نہیں ہوتا. اللہ کہتے ہیں ہو نہیں سکتا ایسے. سمجھتا نہیں ہے نا بھائی کیا ہو گیا. اونٹ کو دیکھ لو, تقدیر کے بغیر ممکن, یعنی ایسا جانور ڈیزائن کیا گیا ہے ریگستان میں. اتفاق سائنسدان کیا کہتے ہیں, ریگستان میں اونٹ نے اپنے آپ کو ایوالو کرتے کرتے ریگستان کے حساب سے مینج کر لیا. وہ بھائی جتنے سال اس کو مینج کرنے میں لگتے ہیں نا, اتنے سال میں اونٹوں کی نسل کی ایسی کی تیسی ختم ہو چکے ہوتے. اور کمال کی بات یہ, جو جتنا سائنسدان سال بتاتے ہیں نا ایوالو ہونے میں لگے ہیں, دوسری سائنسی رپورٹ یہ کہتی ہے زمین اتنی پرانی ہے نہیں. سمجھ رہے ہو؟ یہ تو ہمارے جامعہ میں ایک زبردست پریزنٹیشن پیش کی تھی ایک استاد نے کہ وہ دونوں نظریے آپس میں کیا ہو رہے ہیں, دبا کے ٹکرا رہے ہیں. اور میں تو ایک تیسری چیز مارکیٹ میں لے کر آ جاؤں کہ کروڑوں سال میں انسان پیدا ہی نہیں ہوا, انسان 9 مہینے میں بنتا ہے ماں کے پیٹ میں. یہ 9 مہینے میں اتنا عجیب دماغ کیسے بن گیا بھائی جان, پانی میں ایسے سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گئے کہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں دماغ, آنکھ, ناک, کان, دل, سب کچھ, یہ تو کروڑوں سال میں ہے ہی نہیں. یہ سائنسدان اگر یہ 9 مہینے والا پروسیس اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتے نا, تو پھر میرے اور آپ کے بارے میں یہ کہنا تھا کہ کروڑوں سال پہلے میں بنا تھا اور ایوالو ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچا ہوں زمانے کے حساب سے چینج. یہ تو اللہ نے ہمیں دکھا دیا اپنی قدرت کا نمونہ کہ 9 مہینے میں ماں کے پیٹ میں ایک پانی سے میں انسان کو نکال کے باہر کھڑا کر دیتا ہوں, یا تو لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی, اور چھاتیوں میں فوراً دودھ پیدا کر دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات کو ہائی لائٹ کیا. ایک تو اللہ نے جب بھی کائنات کا نظام بیان کیا, اللہ نے کہا تقدیر ہے, یہ مینجمنٹ ہے, مینجمنٹ ہے, یہ اس میں تمہیں ایک نظم نظر آئے گا. دوسری اللہ نے کہا یہ ایسی مینجمنٹ ہے کہ یہ بہترین مینیجر کے بغیر ممکن نہیں ہے. آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں, آپ کو ایک نظم نظر آتا ہے, چیئر وہاں رکھی ہوئی ہے, واش روم ادھر بنا ہوا ہے, واش روم بھی صاف ستھرا ہے بھائی. دیکھو ہم جاتے ہیں نا مختلف اسپتالوں میں, واش روم دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے یہاں کی مینجمنٹ کیسی ہے. پہلے زمانے میں خواتین جب رشتے لینے جایا کرتی تھیں, سوال پیدا ہوتا ہے, وہ تو اب بھی لینے جاتی ہیں لیکن پہلے زمانے میں جاتی تھی, اب فارمیلٹی ہوتی ہے, پہلے طے ہو چکا ہوتا ہے, فیس بک پہ سیٹنگ ہو چکی ہوتی ہے, پھر فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے رشتہ لینے کے لیے جاتے. ورنہ بیٹے نے بولا تھا تو میرا باپ بھی یہاں کرے گا, صحیح ہے نا. اب وہ دور گیا کہ لڑکا لڑکی نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہے, تو ماں نے پسند کیا تو وہ جا رہی ہے رشتہ دیکھنے کے لیے, مجھے اپنے بیٹے کے لیے وہ بچی پسند آئی ہے, بچی کو میرا بیٹا. بھائی پسند پہلے ہو چکا ہے, وہ سارا وہ سب ہو چکا ہے. وہ ہو سکتا ہے خفیہ نکاح بھی کر کے بیٹھے ہوئے ہوں یہ, آپ ایک فارمیلٹی پوری کر کے آ جائیں. خیر, تو پہلے زمانے میں جب رشتہ لینے کے لیے جایا کرتے تھے تو مائیں کچن دیکھتی تھیں اور واش روم. ہم یہ سنتے تھے اپنے بڑوں سے نا کہ جب کسی لڑکی کے گھر میں رشتہ لینے کے لیے جاؤ تو اس گھر کا کچن دیکھو اور بولو نا کیا ہو گیا, واش روم. آ کے نہیں جاؤ, اچانک چھاپا مارو کچن اور واش روم دیکھ لو. جو سلیقے والی عورتیں ہوتی ہیں ان کا کچن اور واش روم ہر وقت چمک رہا ہوتا ہے, کیونکہ کچن کو صاف رکھنا مشکل کام ہے. اگر بتا کے جاؤ گے وہ تو تیزاب سے دھو کے رکھیں گے اور اسی دن دھلا ہوگا, نہ اس سے پہلے کبھی نہ اس کے بعد کبھی. اور اس دن بھی اگر نہیں دھلا ہوا نا وہ, اس کا مطلب سلیقے کے علاوہ سب کچھ ہے اس خاندان میں, سلیقہ ہے ہی نہیں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کسی کے گھر گئے, آپ نے دیکھا کہ واش روم بھی صاف ستھرا, اچانک خاتون چلی گئی بہانے سے نا کہ میں ویسی کمیٹی ڈالنے آئی ہوں آپ کے یہاں, کمیٹی ڈالنے کے بہانے وہ گھسنے دے گی ورنہ نہیں گھسنے دے گی, کمیٹی ڈالنے آئی ہوں, خواتین کو کمیٹی میں بڑی دلچسپی ہوتی, یا کوئی روحانی علاج بتانے آئی ہوں, میں نے سنا آپ کی بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے تو روحانی وظیفہ ہے, تو فوراً اندر آئیں گے بٹھائیں گے اس کو, چائے بھی پلائیں گے. خواتین روحانی علاج سے بڑی متاثر ہوتی ہیں. تو آپ خاتون چلی گئی, جا کے دیکھا کچن کیا ہے بڑی صاف ستھرا تمیز کا, واش روم دیکھا واہ بھائی واہ زبردست چمک رہا ہے, کوئی اسمیل نہیں. تو ان کو ایک تو اندازہ ہوگا اس گھر میں کوئی مینجمنٹ ہے, ایسا نہیں ہے کہ بس منہ اٹھا کے صبح, کوئی سربراہی نہیں ہے, کوئی نظام ہی نہیں ہے, ایسا نہیں. پھر مینجمنٹ کے ساتھ جتنا زیادہ سلیقہ ہوگا نا بھائی, یہ مینجمنٹ بھی اعلیٰ درجے کی ہے. چھوٹی موٹی مینجمنٹ ہم بغیر بتائے گئے اور ٹھیک ٹھاک صفائی ملی ہمیں, تو ایک چھوٹے سے گھر میں بغیر مینجمنٹ کے مینٹین نہیں رکھ سکتے آپ گھر کو. یہ پوری کائنات ہوائی اصولوں پہ چل رہی ہے, فطرت نے خود ہی اصول بنا کے کائنات کو دھماکے سے پھاڑا پھوڑ کے, درخت آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ اور سارا نظام اور کشش کا پورا گریویٹی کا پورا نظام بنا بنو کے چلا دیا ایسے ہی. اور کمال کی بات یہ کہ سائنس ہر جگہ فیل ہوتی ہے, پھر ایک نیا نظریہ گڑتی ہے. جہاں فیل ہو جاتی ہے نا, بجائے اس کے کہ خدا کی قدرت کو مانے, وہ کہتے ہیں نہیں ایکچولی ایک اور سسٹم بھی ہے, پھر وہاں فیل ہو جاتے ہیں ایکچولی ایک اور سسٹم بھی ہے. ابے تم سیدھا سیدھا کیوں نہیں مان لیتے کہ وہ یہ ایسی ذات ہے جو ہمارے اصولوں کی پابند اور محتاج نہیں ہے. آپ ایک اصول بناتے ہو, آپ تو چیزوں کو دیکھ کے اصول بتا کر رہے ہو. دیکھو پہلے سائنسدان یہ کہا کرتے تھے کہ کوئی بھی مخلوق ہے نا اتنا دباؤ برداشت کر سکتی ہے, اس سے زیادہ نہیں. لیکن جب سمندر کی تہ میں جانا شروع, سن لائٹ چاہیے نا ہر مخلوق کو بھائی, ہر مخلوق کو سورج کی روشنی چاہیے, ہر مخلوق کو آکسیجن, جو حیوانی مخلوق ہے اس کو آکسیجن, پودوں کو نہیں چاہیے ہوتی, کاربن ڈائی آکسائڈ سے گزارا وہ لے رہے ہوتے ہیں, الٹا عمل ہے ان کا. لیکن جو زیروح چیزیں ہیں ان کو آکسیجن چاہیے, وہ ایک حد تک دباؤ برداشت کر سکتے ہیں, وہ ان کو سن لائٹ چاہیے. لیکن جب سمندر کی تہ میں گھستے چلے گئے تو نیچے جا کے دیکھا, جہاں ہماری سمرینیں لوہے کی موٹی موٹی چادر والی سمرین, وہ سمندر کا دباؤ برداشت نہیں کرتی, دھماکے سے پھٹ جاتی ہیں. ابھی جو وہ ٹائٹینک کی تلاش میں جو مرحومین جو مسلمان تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے, ان میں وہ بیچارے جو گئے تھے اندر, تو کیا ہوا ہے, رپورٹ یہی آئی ہے نا کہ اتنا دباؤ تھا, 2.5 kilometers بھائی سمندر کا پانی نیچے, 1 kilometer یہاں سے کلندری چوک سمندر کے اندر جاؤ آپ, پھر اس سے آگے ڈبل, پھر آدھا اور, تو وہ اتنا پریشر آیا کہ سیکنڈ کے 1000th حصے میں وہ کہتے ہیں ان کو موت کی تکلیف بھی نہیں ہوئی ہوگی, کیونکہ وہ باتیں کر رہے برزخ میں پہنچ گئے, وہ باتیں کرتے کرتے ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اور بڑی آسان موت ہوئی ہے ان کی,
اتنا دباؤ تھا نا کہ ایک دم پریشر کے ساتھ وہ تمرین بھی پھٹی ہے اور انسانی باڈیوں کے بھی چیتھڑے اڑے ہیں اندر, انسانی باڈی کے بھی. اس سے بھی نیچے آپ جاؤ گے مچھلیاں نظر آئیں گی آپ کو. نہیں آئی بات میرا خیال؟ اس سے بھی نیچے آپ جاؤ گے, سائنسدان کہتے ہیں اس کے اندر بھی کیا ہے, مخلوق ہے, زندہ مچھلیاں موجود ہیں. ابے ان کی باڈی کیا ہے, یہ تو خدا کی قدرت ہے. سائنسدان کہتے ہیں ایکچولی وہ ان کے اندر جو ہے نا ایک ایسا پریشر فطرت نے ایک بنایا ہوا ہے کہ وہ باہر کے پریشر اور اندر کا پریشر مل کے کیا ہو جاتے ہیں, زیرو ہو جاتا ہے اس کا. اب ڈارون کو پھر قبر پہ لات مارنے کو دل چاہتا ہے, یہ تیرے باپ نے بنائی ہے مچھلی؟ وہ کہتا ہے یہ ایوالو ہوئی ہے. ابے تو یار جھوٹ بولنے کی کوئی انتہا ہوتی ہے. تم بڑے بڑے جاپا اور یہ جو سمرین اتنی ایسی جو سمندری جہاز ہے نا جو جس کو سمرین کہتے ہیں, جو بالکل نیچے یہ ابھی تک رشیا اور کہتے ہیں امریکہ نے بنائی ہے, ابھی جاپان بھی یہاں نہیں آ سکا کیونکہ خلائی جو جو ان کے جو جو بھیجتے ہیں نا ان کے جو خلائی ناسا اس کے ادارے اور جو سمندری جہاز ہیں اس میں جتنی امریکہ اور روس نے ترقی کی ہے دوسرے ملکوں نے نہیں کی ہے. تو یہ ابھی تک رشیا اور امریکہ ہی بنا سکے ہیں, کسی نے جانا ہو تو انہی سے ادھار لیتا ہے. یار کروڑوں لاکھوں سال انسان کو, ہزاروں سال آئے ہوئے ہو گئے, جو مخلوق جو ابھی تک انسان کا دماغ جو بے جان چیز نہیں ایسی بنا سکا, وہ ہزاروں سال پہلے جس ذات نے بنا دی کہ وہ سمندر کا وہ دباؤ برداشت کر رہے ہیں, اس کو آپ نے ایوالو کے کھاتے میں ڈال دیا کہ ایوالو ہوا ہے. تو یہ تو یار ہم ایوالو جو ارتقا ہے نا اسی کو اپنا خدا مان لیتے ہیں, پھر کیا خیال ہے؟ جب اس کو اتنی اللہ نے شعور دیا ہے نیچر کو, فطرت کو, کہ وہ اپنے آپ کو اس حساب سے ڈالتی ہے کہ سمندر کی تہ کا اتنا زیادہ دباؤ جیسے منو ٹن بوریوں کسی کے اوپر ڈالی ہوئی ہوں اور وہ مچھلی برداشت کر رہی ہے, اس کو ایسا اندر نے اللہ نے سافٹ ویئر لگا دیا کہ وہ اوپر نہیں آ سکتی, وہ اسی میں انجوائے کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا, اندھیرا اتنا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے, لیکن اس کی وہاں شادی بھی ہو رہی ہے, میل فیمیل کے سلام دعا بھی ہو رہی ہے, بچے بھی ہو رہے ہیں, بہویں بھی ہیں, داماد بھی ہیں, پورا پریوار ان کا وہاں اندھیروں میں کیا ہے, خوش ہے. سن لائٹ وٹامن ڈی تھری کی ایسی کی تیسی ہوئی ہوئی ہے وہاں پہ. پھر بھی اس میں کانٹے بھی ہوں گے, ہڈی بھی ہوگی. ڈاکٹروں کا یہ جو نظریہ ہے کہ ہڈی کی مضبوطی کے لیے سن لائٹ چاہیے, وہ مچھلی کہے گی مجھے بالکل آپ کے اس نظریے سے میں متفق نہیں, میری ہڈی میں کیلشیم بغیر سن لائٹ کے, صحیح ہے نا, اس میں وائٹامن ڈی بنانے کے کوئی اور سافٹ ویئر لگا دی اللہ نے. تو تبھی تو قرآن کہتا ہے بھائی فبیئی آلائی ربکما تکذبان, یہ جو اللہ نے سورہ رحمان میں ہر آیت کے بعد فبیئی آلائی ربکما تکذبان فبیئی آلائی ربکما تکذبان, ہم بچپن پڑھتے تھے ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہی جملے کو اتنا کیوں ریپیٹ کر رہا ہے بھائی تو. دیکھو آپ کے سامنے جب کوئی بندہ آئے ایک ہی بات بار بار دہرائے, آپ کو یار اب ٹاپک کیا کر لو, چینج کرو. تو قرآن تو بلاغت کی کتاب ہے, قرآن ایک ہی بات کو بار بار کیوں ریپیٹ کر رہا ہے؟ لے ریپیٹ کرتا ہے ہر دفعہ اللہ اپنی ایک نعمت بیان کر کے کہتے ہیں تم اے جنات اور انسان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, ڈارون کی باتوں میں آ کے کس کس چیز کے بارے میں گھڑتے رہو گے کہ یہ آٹومیٹک بنا ہے, یہ خود ہوا ہے, یہ خود ہوا ہے, یہ خود ہوا ہے. تو فطرت نے ایسا اپنے آپ کو اگر ڈیزائن کر لیا ہے کہ سارے کام نیچر خود بخود کرتی چلی جا رہی ہے, تو بھائی پھر تو فطرت ہی کو خدا مان لو نا. یہ کیا آپ نے بنا لیا یار خدا کا انکار کرنے کے لیے کہ سمندر کی تہ میں مچھلی ہے, وہ اتنا منو ٹن دباؤ برداشت کر رہی ہے, اتنا دباؤ, اور آپ نے کہا وہ بھی خود بخود اس نے اپنے آپ کو کیا کر لیا ہے, ڈیزائن کر لیا. ایک سمرین خود بخود آج تک کیوں نہیں بن گئی بھائی؟ مچھلی کا نظام سمرین سے کئی گنا زیادہ پیچیدہ ہے. یہ سمرین کوئی چلاتا ہے, مچھلی خود چلتی ہے, خود اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے, اپنے کانوں سے سنتی ہے. تو ایسی ایسی مخلوق ہے. قرآن کیا کہتا ہے کہ لو انما فی الارض من شجرۃ اقلام, کہ جتنے زمین پہ درخت ہیں یہ قلم بن جائیں, اور سمندروں کی جو پانی ہے وہ سیاہی بن جائے, اور تم اللہ کی قدرت اور اس کے کرشمے لکھنا شروع کرو نا کہ اللہ نے یہ بھی عجیب کام کیا, یہ بھی عجیب, یہ بھی عجیب. اللہ کہتے ہیں سمندروں کی سیاہی خشک ہو جائے گی, درختوں کے قلم گھس گھس کے ختم ہو جائیں گے. ما نفیدت کلمات اللہ, اللہ کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے جو اللہ کے وجود اور اس کی قدرت کی دلیل ہے. تو عقلاً بہت سی چیزیں ممکن ہوتی ہیں, عملاً ممکن نہیں ہوتی. جیسے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ عقلاً دیکھو یہ بھی ممکن ہے, لوگ مجھے پاس آتے ہیں میاں بیوی کے جب جھگڑے ہوتے ہیں نا, تو بیگم یوں ہے تو فلانا ہے تو ڈھمکانا ہے. میں کہتا ہوں بھائی 100% دنیا میں ٹھیک کوئی بھی نہیں ہوتا. تو لوگ کہتے کیوں نہیں ہو سکتا بھائی, کہتا ہوں عقلاً تو ممکن ہے کہ 100% ٹھیک ہو, پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے. تو ہم جو اصول اور ضابطے طے کرتے ہیں نا وہ صرف عقل کو دیکھ کے نہیں بلکہ پریکٹیکل عملاً کیا ہو رہا ہے. اور آسان مثال, آج کل بہت باتیں ہوتی ہیں ملک میں انقلاب لے کر آؤ, ملک میں انقلاب لے کر آؤ اور نظام کو تبدیل کرو اور نظام کو تبدیل کرو اور ہم یوں کر دیں گے. جیسے ہوتا ہے بعض لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو وہ ہم سے بھی آ کے کہتے ہیں نظام کی تبدیلی کی. میں کہتا ہوں بھائی نظام کی تبدیلی کے دو طریقے ہیں, ایک وہ جو سوٹیبل ہے جس میں رزلٹ یقینی ہے لیکن دیر سے رزلٹ آئے گا, وہ کیا ہے کہ بھائی نظام تعلیم کو ٹھیک کرو, آپ اسکول اپنے ہاتھ میں لو, یونیورسٹیاں خود بناؤ, بیوروکریٹس آپ کے پاس سے لوگ جائیں. آہستہ آہستہ ملک میں کیا آئے گا, ایک پائیدار انقلاب. جب فوج میں آپ کے اسکولوں سے لوگ جائیں گے, ججز آپ کے اسکولوں سے فارغ, ایسے معیاری اسکول بناؤ, اس کی تحریک چلاؤ. لیکن یہ چونکہ دیر پا اثر ہے, لوگ چاہتے ہیں نہیں فوراً کیا ہو جائے. بہت سے لوگ نظام کی تبدیلی کی باتیں کر رہے ہیں, ان کے پاس پیکج نہیں ہے کوئی. اس سے ہوتا پتہ ہے کیا ہے, علماء سے بدگمان کر کے بند گلی میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. علماء سے تو ہٹا دیا کہ یہ مولوی ایسے, یہ مولوی نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے, یہ تو اپنے بیانات کو لے کے بیٹھے ہیں. کوئی شادیوں کو لے کے بیٹھ گیا ہے, کوئی خانقاہوں کو لے کے بیٹھ گیا ہے, کوئی تبلیغ جماعت کو لے کے بیٹھ گیا ہے, نظام کی تبدیلی کو تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. یونیورسٹی اور اسکول کالج کے لڑکے بدگمان ہوتے ہیں علماء سے, یار واقعی یہ تو سوائے شادیاں بچے پیدا کرو اور فلانا کرو اور داڑھی رکھو اور نماز پڑھو, اس کے علاوہ نظام کی تبدیلی. علماء سے بدگمان ہو گیا تو اب بتائیں جی آپ نظام کی تبدیلی, ان کے پاس اپنا کوئی پیکج ہوتا ہی نہیں ہے. حالانکہ جب آپ علماء سے ملیں گے تو آپ کو پتا چلے گا بہت سے علماء نظام کی تبدیلی کی ایسی کوشش کر رہے ہیں جو واقعی کوشش ہے. تو اب وہ جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسے کر کے نا بالکل نظام الٹ دو. تو کیا ہم ان کو جواب میں کیا کہتے ہیں, الٹ جائے تو بہت اچھا ہے لیکن پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے. ہم نے وہ بات کرنی ہے جو عملاً نظر ہو رہی ہے, وہ بات نہیں کرنی ہے جو ہونی چاہیے لیکن ہوتی نہیں ہے. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا ہے؟ تو ایماندار 100% ہونا چاہیے انسان کو, ہر چیز میں ایک نمبر ہونا چاہیے, چاہیے اور ہو بھی سکتا ہے, کوئی اللہ کے ناممکن تھوڑی ہے. لیکن ہوتا میرے بھائی ہوتا یہی ہے جو معاشرے میں جو مارکیٹ میں چل رہے ہیں نا, اسی میں آپ نے اسی کے حساب سے چلنا ہے. آپ نے نہ آپ کو بیوی صحیح ملے گی پوری, نہ آپ کو عورت کو پورا میاں صحیح ملے گا, نہ آپ کے بچے پورے ٹھیک ہوں گے. آپ نے کہا کہ میرے سارے بچے فرشتے پیدا ہو جائیں تو نہیں ہو سکتا بھائی, کوئی آڑا ترچھا نکلے گا, ہو سکتا ہے دو چار آڑے ترچھے, ہو سکتا ہے اچھا جو صحیح بھی ہوگے نا تھوڑا سا ٹیڑھا وہ بھی ہوگا, وہ بھی پورا ٹھیک نہیں ہوگا. کہیں نہ کہیں آپ کو جا کے لگے گا یار یہ اتنا میرا نیک بچہ آج اس نے ایسی بات کہہ دی ہے, میرا دل پھوٹ پھوٹ کے رونے کو کر رہا ہے, مجھے اس بچے سے یہ توقع نہیں تھی. تو معاشرے میں سوسائٹی میں وہی چل سکتا ہے جو جس میں فلیکسیبلٹی ہو, جس میں لچک ہو. جس میں لچک نہیں ہے نہ وہ کامیاب لیڈر ہے, نہ وہ کامیاب سربراہ ہے گھر کا, نہ وہ کامیاب دوست ہے. دوستوں میں بھی آپ دیکھ لو جو ہر وقت ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں, مجھے اس نے یوں کہہ دیا تو میں تو ایسا ہوں ہی نہیں. تو کیوں نہیں ایسا بھائی, تو اپنے بارے میں تو نے کیوں فرض کر لیا کہ میں بہت نیک ہوں؟ تو اگر تیرے اوپر کسی نے بول دیا کہ تو ایسا ہے تو بول دے بھائی نہیں میں ایسا نہیں ہوں. بہت زیادہ جو اپنی انسلٹ چھوٹی چھوٹی باتوں میں محسوس کرتے ہیں نا, یہ اس کی علامت ہوتی ہے. انہوں نے اپنے آپ کو دودھ کا دھلا ہوا سمجھا, کوئی بڑا کوئی بےہودہ خدا نہ خواستہ کوئی آڑے تیرے سے الزام لگانا شروع کر دے. تو یہ تکبر مردوں میں بھی بہت ہوتا ہے. عورت جب اپنے شوہر کو کہتی ہے نا آپ میں یہ خرابی, تو مرد کو ایک دم غصہ, بعض مردوں کو ایک دم غصہ آ جاتا ہے. یہ تکبر ہے بھائی, آپ نے کیوں فرض کر لیا ہے کہ میری بیوی ہر بات غلط ہی کہے گی میرے بارے میں؟ تھوڑی دیر کے لیے اس کو سن لو, ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہی ہو. مرد کو یہ غصہ آتا ہے یہ میرے ماتحت ہے اور یہ مجھے نصیحت کیوں کر رہی ہے کوئی. وہ ممکن ہے آپ کے اندر کوئی ایسی خرابی ہو جو واقعی ہو. دیکھو ایک اصول یاد رکھو, اپنی خرابیاں انسان کو کبھی خود پتہ نہیں چلتی ہیں, اس لیے دوسروں کو اپنے اوپر انگلی اٹھانے کی پرمیشن دے دو, اس سے زندگی مزے کی گزرے گی آپ کی. دوسروں کو اپنا دل ایسا رکھ لو کہ آپ لوگوں کو اجازت دے دو یار کوئی, ہاں توہین نہ کرے کوئی آپ کی, انسلٹ نہ کرے. تو خیر ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. تو میں بتا رہا تھا وہ جو سمندر کی تہ میں اتنا دباؤ ہوتا ہے نا, پاسبل ہی نہیں ہے وہاں انسان کا زندہ کسی مخلوق کا. لیکن وہاں بھی اللہ نے کیا کیا ہے, مخلوق پیدا کی ہے. ہم یہ کہتے تھے دیکھو آپ کو انرجی چاہیے نا, برفانی علاقے میں حیات ممکن ہے؟ اللہ نے ریچھ پیدا کیا, وہ کیا کرتا ہے 6 مہینے گرمیوں کے موسم میں طبیعت سے پھوڑتا پھاڑتا ہے, مچھلی کھاتا رہے گا کھاتا رہے گا کھاتا رہے گا کھاتا رہے گا, فیٹ جمع ہوتا رہے گا. 6 مہینے جب برف پڑتی ہے تو وہ سرنگ بنا کے برف کے اندر دفن ہو جاتا ہے. یار ڈیپ فریزر میں جا کے کوئی زندہ رہ سکتا ہے بھائی؟ اندر بیٹھ جائے گا. 6 آپ ڈاکومنٹری دیکھیں یوٹیوب پہ, 6 مہینے تک اندر رہے گا وہ, بچوں کو دودھ پلاتی رہے گی اس کی ماتا, بچے زندہ رہیں گے. 6 مہینے بعد ان کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ اب سورج نکلنے والا ہے. یہ کس کیلنڈر نے ان کو بتایا بھائی؟ یہ کہاں سے پتا چل رہا ہے یار ان کو؟ ہم تو کیلنڈر دیکھتے ہیں ہمیں تاریخوں کا, لیکن ریچھ کو پتا چلتا ہے کہ جی ناروے میں اب برف پگھلنے والی ہے. پھر وہ ریچھ آہستہ آہستہ ریچھنی جو ہے نا وہ یوں کرے گی, سورج کی پہلی کرن پڑے گی, بچے پیارے پیارے باہر نکلیں گے. او بھائی 6 مہینے اب کیا کرنا ہے, مچھلیوں کی چھامت آئی ہوئی ہے. پھر وہ جو شکار کرتا ہے مچھلیوں کے, 6 مہینے اس کے بعد ٹائم ہے اور 6 مہینے اس نے روزہ رکھنا ہے. جیسے ہم افطاری میں پھوڑتے ہیں نا, ہمیں پتا ہے کل دوبارہ روزہ رکھنا ہے, ایسے ہی ریچھ پھر مچھلیوں کو پھوڑتا ہے. اتنا کھائے گا اتنا کھائے گا. ابے یہ سرنگ بنانا اس کو کس نے سکھا دیا, اور 6 مہینے برف میں دفن ہونا کس نے سکھا دیا, 6 مہینے تک اپنے بچوں کو پالنا کس نے سکھا دیا, اندر اس کو تاریخیں کون بتا رہا ہے کہ 6 مہینے گزر گئے ہیں اب گرمیوں کا موسم شروع ہو گیا باہر آ جا. وہ ٹرائی کرنے کے لیے تھوڑی نکلتا ہے باہر آ کے دیکھوں, کیونکہ ٹرائی کرنے کے لیے نکلے گا نا اتنا ٹیمپریچر مائنس میں ہوگا, ٹرائی ٹرائی میں ہی مر جائے گا وہ. سمجھ میں میرا حال ہے؟ نہیں آ رہی آپ لوگوں کے؟ وہ نہیں, یہ سب خدا کے کمالات ہیں. اس کو قرآن کہہ رہا ہے تقدیر, یہ مینجمنٹ ہے, اندازے ہیں, یہ تکے, یہ فطرت کے تکے نہیں ہیں, ہوائی تکے نہیں ہیں. ایک ایک چیز میں آپ, یہ دیمک جو ہے نا, دیمک پہ میں نے پوری ایک کتاب پڑھی ہے اور ہارون یحییٰ کی, یہ جو ہم چھوٹا سا کیڑا نہیں ہے جس کو دیمک کہتے ہیں, آپ اس کے کمالات دیکھو. یہ جب سرنگ بناتا ہے نا مٹی سے, یہ ٹیمپریچر کو مینٹین, اس کی جو سرنگ میں ٹیمپریچر نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے. کیسے بھائی؟ میں انکیوبیٹر لے کر آتا ہوں انڈوں کے لیے نا, اس میں 37.5 ٹیمپریچر رکھنا پڑتا ہے. وہ بڑے بڑے سائنسدانوں نے ایڈجسٹمنٹ کی ہے کہ بھائی آپ لگا دیں آٹو پہ نا, اب وہ 37.5 پہ آ کے چاہے سردی ہو یا گرمی, اندر کا ٹیمپریچر کتنا رہے گا؟ 37.5. تو یہ جو دیمک ہے نا, یہ جب گھر بناتی ہے اس کے اندر کا ٹیمپریچر بھی خاص ہے جس میں زندہ رہتی ہے. سردیاں ہوں گی وہ ٹیمپریچر گرے گا نہیں, گرمیوں میں وہ ٹیمپریچر بڑھے گا نہیں. کیوں؟ اس کے لیے اس کتاب میں میں نے پڑھا اس ہارون یحییٰ کی, کہ وینٹیلیشن جو ہے نا ہوا کی, اس کے لیے ایسے سوراخ کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایسی زبردست وینٹیلیشن ہے کہ وہ آکسیجن لیول کو بھی نہیں اوپر نیچے ہونے دیتی اور وہ ٹیمپریچر کو بھی نہیں اوپر ہونے دیتی. یار اتنا دماغ دیمک کے پاس کہاں سے آ گیا بھائی؟ نہیں یہی بات تو اللہ جو مکھی مچھر کی مثالیں دے رہا ہے وہ صحیح دے رہا ہے بالکل, وہ غلط مثالیں نہیں دے رہا, وہ بالکل صحیح مثالیں دے رہا ہے وہ, کہ تم مچھر نہیں بنا سکتے, تم دیمک جیسا سسٹم نہیں بنا سکتے بھائی. شہد کی مکھی کی الگ کلاکاریاں ہیں, اس کو تو پوری ابھی تک لکھتے ہی جا رہے ہیں سائنسدان, شہد کی مکھیوں پر نئے نئے راز روزانہ دریافت ہوتے رہتے ہیں. اسی وجہ سے ایک موضوع سیٹ کے ایک بات کر رہا ہوں, یہ جو میڈیکل سائنس ہے نا اس میں بھی بہت زیادہ ڈاکٹروں کو اپنا باپ مت بناؤ, یہ تحقیقات کیا ہو جاتی ہیں, وہی بات کرو جو جمہور ڈاکٹر کر رہے ہیں. ابھی پرسوں ایک ہمارے دوست آئے, وہ سنتے ہیں میرے بیانات, انہوں نے مجھے کہا مفتی صاحب ایک یوٹیوب پہ ڈاکٹر ہے, میں اس کو بڑا زبردست تحقیق ایسی ریسرچ, میں نے اب اس کو فالو کیا. میں نے کہا مثال کے طور پر فار ایگزامپل, اس نے کہا وہ ڈاکٹر کہتے ہیں آگ پہ پکی ہوئی چیزیں مت کھاؤ کیونکہ آگ بعد میں ایجاد ہوئی ہے. انسان جب دنیا میں آیا تھا تو پہلے آگ نہیں تھی, تو جو انسان کی نیچرل خوراک ہے نا وہ کچا سیب کھا لیا, بیر کھا لیا, پھل کھا لیا, یہ کھا لیا, مدذر لا لیا, جو ملا اس کو کھا لیا. تو آگ تو پھر ان کا دیکھو دلائل ہے نا, آگ تو بڑی مشکل سے پہلے پتھروں کو گھنٹا گھنٹا بیٹھ کے رگڑتے تھے پھر آگ. تو انسان تو پرانا ہے اس وقت, تھوڑی نئے نئے جب آیا تھا دنیا میں یا ایوالو ہوا ہوگا جو بھی ہوا ہوگا, تو وہ تھوڑی تھوڑی. تو جو اصل نیچرل ہے وہ کیا ہے, گوشت نہیں کھاؤ اور یہ نہیں کھاؤ وغیرہ وغیرہ. چلے وہ ڈاکٹر خود بھی ماشاء اللہ 75 سال کا بالکل فٹ, انڈیا کو بھی ڈاکٹروں نے بتایا. میں نے کہا بھائی خدا کا واسطہ, خدا کا واسطہ, میں نے کہا وہی بات کرو جو سارے باقی ڈاکٹر کر رہے ہیں, ایک کی تحقیق کی بھیٹ اپنے آپ کو مت چڑھاؤ. میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ یہ ہم فرض کر لیں کہ آگ بعد میں ایجاد ہوئی ہے, یہ اس نے ایک عقلی لحاظ سے مان تو لیا, لیکن عین ممکن ہے جس دن آدم علیہ السلام دنیا میں آئے ہوں اسی دن اللہ نے آگ جلانے کا طریقہ ان کو سکھا دیا ہو, یہ کون سا پکی ڈھکی ریسرچ ہے؟ نہیں, یہ بات میرا خیال ہے, یہ کوئی یقینی چیز تھوڑی ہے. تو ہوائی باتوں کے اوپر کیوں آپ ایک چیز کو لے کے جا رہے ہو؟ میں نے کہا نارمل جو سب کھا رہے ہیں نا وہی کھاتے رہو میرے بھائی. یہ جو کیٹو ڈائٹ کے نام سے آج کل بالکل بعض ڈاکٹر آپ سے اناج چھڑوا دیتے ہیں, بالکل زیرو کر دیتے ہیں, گندم نہیں, مکئی نہیں, گوشت, انڈے, بس ایک دم فٹ فاٹ. ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں جاننے والے, میں نے ان کو بتایا, کہتے ہیں بھائی یہ ریسرچ ابھی نہیں آئی ہے, تجربے کی بھیڑ مفتی صاحب, اپنے آپ کو مت چڑھانا. ایسا نہ ہو دس سال کے بعد ڈاکٹر کہیں ابے یہ جنہوں نے خالی گوشت پہ کو انڈوں پہ گزارا کیا ہے نا ان کا بیڑا کیا ہو گیا, غرق ہو گیا. تو جو صدیوں سے اناج کھاتے آ رہے کھا لو, مدذل لا لیا جو ملا کھا لیا. تو اتنا زیادہ یہ جو یوٹیوب کی خاص طور پہ نہیں, عام ڈاکٹروں کو فالو کرو, جو سارے ڈاکٹر جو کہہ رہے ہیں, کبھی ایک ڈاکٹر کی بات میں نہ آیا کرو, دوسرے ڈاکٹر سے پوچھو. تو اسی وجہ سے میں پراٹھے نہیں چھوڑتا, اسی وجہ سے نا صبح کھا لیتا ہوں میں پراٹھے, اسی وجہ سے کہ بھائی کیوں ہم ڈاکٹروں کے اتنی زیادہ لفٹ کیوں کرائیں؟ تو جب ہمیں نقصان نہیں ہو رہا, میں تو پراٹھے کھا رہا ہوں, میں فٹ, اللہ کا شکر ہے میرے کولیسٹرول بھی ٹھیک ہے, بلڈ پریشر بھی صحیح ہے, سب فٹ فاٹ چل رہا ہے, تو میں کیوں چھوڑوں پراٹھے یار؟ پتا چلا ہم نے آج پراٹھے چھوڑ دیے, کل کوئی نئی تحقیق آئی کہ جو پراٹھے نہیں کھاتے تھے ان کو یہ کمی ہو گئی, ہم گئے یار پراٹھوں سے بھی گئے, کیا خیال ہے بھائی؟ مجھے جب نہیں ہو رہا نا, میرا وزن بڑھ رہا ہے, چل پھر بھی رہا ہوں, دوڑ بھی رہا ہوں, بھاگ بھی رہا ہوں, جاگنگ بھی, جم بھی, ساری چیزیں اسی میں ہو رہی ہیں, تو اور میں چیک کراتا ہوں کولیسٹرول, چھ چھ مہینے بعد میں ٹیسٹ کروا لیتا ہوں کہ یار 40 سال کے بعد انسان کو ٹیسٹ کروا لینے چاہیے, تو صحیح فٹ فاٹ ہے, تو میں کیوں چھوڑوں بھائی پراٹھے؟ لیکن بہرحال اب آپ نہ کھانا شروع کر دیں, ہر آدمی کے لیے ہر چیز اور ہو سکتا ہے, میں نقصان ہو رہا ہوں مجھے پتا نہ چل رہا ہوں, لیکن وہی بات ہے کہ نیچر جو کر چکی ہے نا اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. البتہ گندم کے بارے میں ڈاکٹر ایک بات کہتے ہیں جو بڑی معقول ہے, کہ یہ وہ گندم رہی نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی, اب گندم میں بہت تبدیلی ہے, تو گندم نہیں تو مکئی کھا لو, جو کھا لو, لیکن اناج بالکل چھوڑ دینا یہ انسان کی نیچر کے کیا ہے, خلاف ہے. ہمیشہ انسان کو جو تسلی ہوتی ہے نا ہمیشہ سے وہ اناج کھا کے ہی. ایک ڈاکٹر کی میں تحقیق پڑھ رہا تھا اور زبردست بات کی, اس نے کہا پیٹ بھرنے کے لیے قدرت نے اناج ہی رکھا ہے, گوشت نہیں رکھا. اب لوگوں نے جو کیٹو ڈائٹ پہ آ گئے نا وہ گوشت کھا کھا کے پیٹ بھر رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے ڈاکٹر اس کے خلاف ہو, لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ پیٹ کس سے بھرے گا آپ کا, وہ تو روٹی چاول سے, روٹی گندم کی چھوڑو تو مکئی کی کھا لو, لیکن روٹی ہی چھوڑ دو کہ جی ہم یہ کم ہو جائے گا, وہ ہو سکتا ہے کم ہو جائے گا, ایسا نہ ہو کہ بہت ساری ضروری چیزیں بھی مارکیٹ سے کیا ہو جائیں کم, کیونکہ یہ میڈیکل سائنس کبھی بھی آخری انتہا تک نہیں پہنچتی ہے, تبھی ڈاکٹر کہتے ہیں نا جدید تحقیق کے مطابق. اس کا مطلب دیکھو پچھلے سال جو تحقیق تھی وہ جدید تھی, اب جو تحقیق ہے وہ جدید ہے, تو یہ جدید تحقیق اگلے سال جدید رہے گی نہیں. تو ڈاکٹر سے کہیں جو بالکل جدید ترین ہو نا وہ بتائیں, ڈاکٹر کہے گا وہ قیامت والے دن, جو جس دن قیامت آنے والی ہوگی نا اس وقت جو لاسٹ تحقیق ہوگی وہ جدید ہوگی, اس سے پہلے کوئی تحقیق جدید نہیں ہے, ہر تحقیق آج جدید ہے اگلے سال کیا ہوگی قدیم ہوگی. تو اس لیے نارمل جو نیچرل لائف ہے بس وہی یہی بھاگو دوڑو جم جاؤ اناج کھاؤ اور گوشت کو زیادہ فوکس کر لو. خیر تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میرے بھائی اللہ میاں نے ایسا بنایا انسان کو, جانوروں کو, ہر چیز کو, کہ قرآن پھر اس کے لیے دو چیزیں بیان کرتا ہے, تقدیر, یہ مینجمنٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے. آگے قرآن کہتا ہے العزیز العلیم, یہ مینجمنٹ بھی معمولی مینیجر کی طرف سے نہیں ہے, یہ مینجمنٹ ایسے مینیجر کی طرف سے ہے جس کی طاقت کامل ہے, پاور کے بغیر یہ مینجمنٹ ہو نہیں سکتی. دیکھو آپ نے کمپنی میں کسی کو مینیجر بنا دیا, اس کے پاس بڑا ایکسپرٹ ہے وہ, لیکن اس کی سنتا کوئی نہیں ہے, کمپنی نے اس کو اختیارات ہی نہیں دیے, کمپنی نے بولا بھائی تمہیں نہ کوئی ملازم نکالنے کی اجازت ہے, کوئی لیٹ آئے گا تو تمہیں ڈانٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے, کوئی بیت الخلاء میں بیٹھ گیا تو وہیں بیٹھا ہوا ہے چھ گھنٹے تک, بعد ملازمین یہ بھی کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں تو وہیں بیٹھ گئے چلو انجوائے کرتے ہیں, یہ ٹائم ہمارا آفس ٹائم میں ہی شمار ہوگا نا, واش روم کا جو ٹائم ہے ٹھیک ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. تو حالانکہ مینیجر بڑا قابل ہے لیکن یہ کمپنی چلے گی؟ جتنی مینیجر کے پاس پاور زیادہ ہوگی مینج, تبھی فوج جو ایک ایسا ادارہ ہے کہ سارے ادارے آڑے ترچھے ہو جاتے ہیں, فوج کا ادارہ ہلتا نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ پاور. पहले आर्मी चीफ के पास पावर होती है, फिर उसके नीचे वाले के पास पावर, फिर उसके, तो वो मातहतों की पावर डिवाइड होते होते इतना पावर कि उसमें आप राय दे सकते हैं, मनवाने की आपको इजाजत नहीं है। जबकि जमहूरी तर्ज में क्या होता है, हर आदमी अपनी राय पेश कर रहा होता है, तो वजीर आजम कुछ करने के काबिल होता ही नहीं है। पावरफुल हुक्मरान नहीं है। सऊदी अरब में सारे काम हो जाते हैं। कोरोना में ना बादशाह का एक मैसेज आया, फासले से खड़े होंगे और ये होगा, सबने फॉलो किया, हालांकि सारे मुत्तफिक थोड़ी थे। हमारे यहां जब एक चलता है ना, ऑर्डर आता है, आधे लोग बोलते हैं ऑर्डर ही गलत है, आधे बोलते हैं यहूदियों की साजिश है, कुछ बोलते हैं कि ये अमेरिका ने करवाया है, कुछ बोलते हैं ये चाइना असल में उल्लू बना रहा है ग्वादर के मसले में, ठीक है क्या कर रहा है। इतनी आरा सामने आती है, फिर जब वो वजीर आजम जाके मशवरे लेता है, आधे कहते हैं कर लो, आधे कहते हैं नहीं करो, आधे कहते हैं पागल हो गया, आधे कहते हैं तेरी टांगे खींच लेंगे हम, आगे कहते हैं तख्ता उलट देंगे। मुल्क की तरक्की की हो गई ऐसी की तैसी, तो नामुमकिन है। ये जो हमारे यहाँ गंदा जमहूरी निजाम है, इसमें तो भाई अच्छा भी बुरा है, बुरा भी बुरा है, कुछ भी नहीं हो सकता। यहां पे मैनेजमेंट के लिए पावर का, एक आदमी के हाथ में पावर का होना जरूरी, दो के होगी ना तो भी नहीं चलेगा निजाम। जैसे कि हमारे यहां तो ताकतें तकसीम हुई हुई है, अदलिया की अपनी बदमाशी है, ठीक है ना, जजों की अपनी बदमाशी है, और जनाब जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी अपनी बदमाशी है, और जो अपने जमहूरी लोग होते हैं उनकी अलग अलग अपनी बदमाशियां चल रही होती हैं। इतने सारे बदमाश जब एक मुल्क में इकट्ठे हो तो मुल्क इतना भी चल गया ना, इस पे अल्लाह का क्या करो, शुक्र अदा करो, चला हुआ है। तो एक बदमाश जो बड़ा बदमाश है, मैं कहता हूं उसको हैंड ओवर कर दो, भाई आप हमारे क्या हैं। देखो लियारी में अमन नहीं आता था, लियारी में डाकू बहुत हो गए थे, अमन नहीं आता था। फिर क्या हुआ कि जो लियारी में जो ज्यादा पावरफुल जमात थी ना, जिसकी वजह से बदमनी थी, पूरे इख्तियारात उस पावरफुल जमात के पास आ गए, तो लियारी में अमन हो गया, ठीक है ना। हमें याद है, मुझे वहां लोग बताते थे कि जो महल्ले के बड़े बड़े पावरफुल बदमाश टाइप के लोग थे ना, उन्हीं के हैंडओवर कर दिया लियारी। फिर क्या हुआ, फिर भत्ताखोरी खत्म, फिर उन्हें बोला भाई हर आदमी तमीज से इतने पैसे हमें हर महीने पहुंचा दिया करे। फिर ये ऐसा अमन हो गया था कि कोई एक साहब ने मुझे बताया, मैं लियारी में जो है वो शॉपर में ना पैसे लेके जा रहा हूं छुपा के, तो वो बदमाशों ने बुलाया क्या लेके जा रहा है, मैंने कहा पैसे हैं, तो छुपा के क्यों ले जा रहा है, खुले हम लेके जा, हम बैठे हुए ना यहां हिफाजत के लिए, समझ रहे हो कि नहीं। तो उन्होंने एक भत्ता बांध दिया कि भाई तमीज से खुद आके, जैसे वो था ना कि वो बिल्ली के गले में वो घंटी वाला नहीं था, वो एक और इससे मिलता जुलता वाक्य था। खैर, तो हकीकत यही है कि जब किसी के हाथ में, एक शख्स के हाथ में पावर नहीं होती तो निजाम की ऐसी की तैसी होती, कुछ हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह क्या कहते हैं, लव कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर जमीन में खुदा के अलावा भी, अल्लाह के अलावा भी खुदा होते तो इस कायनात का निजाम तबाह बर्बाद हो जाता। तो अल्लाह ने क्या कहा कि ये जो मैनेजमेंट तुम्हें नजर आ रही है, ये इसकी भी अलामत है कि मैनेजमेंट है, इसकी भी अलामत है कि कोई मैनेजर है, और इसकी भी अलामत है वो मैनेजर बहुत पावरफुल है, वो कमजोर नहीं है। और दूसरी तकदीर अल अजीज अल अलीम, वो इल्म वाला भी है, क्योंकि खाली पावरफुल होना भी काफी नहीं है। बाज हुक्मरान पावर में आते हैं, नॉलेज नहीं होती, वो मुल्क का बेड़ा गर्क कर देते हैं नॉलेज ना होने की वजह से। तो अल्लाह कहते हैं इल्म भी है उसके पास। तो ये दो सिफात ये डार्विन की नजरिए की नफी कर रही है। कुरान कहते हैं ये मैनेजमेंट है, और मैनेजमेंट भी ऐसा ही नहीं है, जिस जात की है वो हर लिहाज से कामिल, इल्म भी और ताकत भी। तो जो भी आपका हाकिम है ना हुक्मरान, उसमें ये दो सिफात का होना जरूरी है, उसके पास नॉलेज सही हो, और दूसरा उसके पास क्या हो, पावर हो। अगर नॉलेज है पावर नहीं है तो भी मुल्क तबाह, पावर है नॉलेज नहीं है तो भी मुल्क क्या होगा, तबाह। और हमारे जो हुक्मरान आते हैं उनके पास ना नॉलेज होती है ना पावर होती है, फिर भी मुल्क पूरा तबाह हुआ नहीं है। इस पे अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करो। अल्लाह जितना हमें बर्बाद होना चाहिए था उसूली लिहाज से, उतने हम बर्बाद हुए नहीं। और क्यों नहीं हुए, अपनी वजह से नहीं, दूसरे मुल्कों की वजह से। बहुत सारे मुल्कों के हम कर्जे लेके खाए हुए हैं, वो हमें डूबने नहीं देते। वो कहते हैं ये मर गए तो हमारा क्या होगा, चाइना का अपना मफाद है, चाइना को पता पाकिस्तान गया तो इंडिया और मेरे साथ तो मसला खड़ा हो, तो इसलिए चाइना फिर आके थोड़े से ज़कात दे देते हैं। भाई यार हम लोग ज़कात को मानते तो नहीं है, लेकिन खुदा के लिए तुम मरे तो पीछे हम क्या हैं, हम मरेंगे। बाज़ दफा अमेरिका भी हमारी, हम अमेरिका की भी मजबूरी बन जाते हैं, अमेरिका तआवुन कर रहा होता है यार, बाज़ दफा, हर दफा तो नहीं होते लेकिन बाज़ दफा मजबूरी बन जाते हैं। बाज़ दफा बड़े बड़े मुल्कों की, मैं ज्यादा नहीं इस पर बात करता ना, वो सियासत मेरा टॉपिक नहीं है फिर, लेकिन एक उसूल है। सऊदी अरब तो चाहता ही नहीं हम कभी खत्म हो, क्योंकि हमारी आर्मी सपोर्ट किसको करती है? सऊदीया को करती है। वो कहते हैं हमारे पास तो फौज नहीं है भाई, तो हम क्या इसराइल से मदद मांगेंगे? उन्होंने अमेरिका से तैयारें ली हैं सऊदी अरब में, वो तैयार है। अमेरिका ने सॉफ्टवेयर लगा के ना पासवर्ड अपने हाथ में रखा हुआ है और उनकी हुदूद है, यहां से आगे नहीं जा सकते, तो वो तो महदूद होती है। तो बहुत सारे मसाइल हैं, पाकिस्तान की दूसरों की मजबूरी बन चुका है, लिहाजा वो फिर अब वो इसलिए अल्लाह ने एक जाहिर सबब बनाया हुआ है कि हम इतनी जल्दी इतने आराम से खत्म होने वाले इंशाल्लाह है नहीं, बस अल्लाह की तरफ से, क्योंकि इतनी कुर्बानियां हैं ना पाकिस्तान बनने में, तो अल्लाह ने कहा तुम्हें ऐसा बना दूंगा कि तुम खुदकुशी भी करना चाहोगे ना लोग तुम्हें बचा लेंगे। अब आप मुझे बात बताओ, एक आदमी आपसे 1 करोड़ रुपए लेके भागा हुआ है, वो खंबे पे लटका हुआ है खुदकुशी के लिए, आप नहीं मरने दोगे? क्योंकि आपको पता है ये जिस दिन मरा तो अगला खंबा फिर मेरा होगा, मेरे पैसे गए। तो बहुत मजबूरी है हम लोगों की, यानी हम बहुत सारे लोगों की मजबूरी है। खैर, तो मैं जल्दी से बात को समेटूं, वो मैं अंडों की मिसाल दे रहा था ना, तो ये जो अल्लाह ने मां की ममता लोगों के दिलों में रखी है, ये अल्लाह ने रखी है। अल्लाह ना रखता तो नेचर में इतनी अकल नहीं है कि वो खुद से मोहब्बतें दिलों में डाल दे, वरना। तो मैं मिसाल दे रहा था मुर्गी की। अब मुर्गियां क्या करती हैं? अपने अंडों की हिफाजत करती हैं, हालांकि भी उससे चूजा निकला नहीं है। ये किसने सिखा दिया भाई? अब हमारे यहां क्या हुआ, जो मैं मिसाल वाकया सुना रहा था, 2 मुर्गियों ने एक जगह अंडे देना शुरू कर दिए। अब जब वो कुड़क होती है ना अंडों पे चूजे निकालने के लिए, दोनों एक ही जगह जाके बैठ गई। अब उनकी अजीब मजाहिया प्रोग्राम चल रहा है, ऐसी अंडों पे उनकी लड़ाई हो रही है ना, वो कह रही मेरे अंडे, वो कह रही नहीं मेरे अंडे। अब होता क्या है कि एक जब खाना खाने के लिए उठती है, दूसरी बड़ी तमीज से ना घुन्ना बन के जाएगी, चुपके से चोंच से ना यूं करके उसके सारे अंडे खींच के अपने नीचे रख लेगी। हमने क्या किया, हमने क्या किया, दोनों में से एक मुर्गी को उठा के हमने कहा इनकी जगह तब्दील कर दो। बहुत कोशिश की, वो हटने के लिए तैयार, जो खानदानी मुर्गी होती है वो नहीं हटती। ये जो अभी साइंसदानों ने बेड़ा गर्क कर दिया ना मुर्गियों की नस्लों का, वो तो हट जाती हैं, जो बहुत नस्ली होती है वो नहीं हटती। उनको फिर खतरा होता है कि ऐसा ना हो किसी दूसरी मुर्गी के अंडे रख दें हमारे नीचे, तो हमने जहां दिए हमने वहीं बैठना है। बहुत कोशिश की हटाने की, नहीं हट रहे। अब एक तमाशा चल रहा है उन दोनों का, इसको थोड़ा सा उसके नजर आ जाएगा ना, उसके नीचे अंडे रखे हुए हैं, यूं घुंडी बन के आराम आराम से जाएगी, जैसे उसको पता ना चले, चोंच से ना यूं करके आराम आराम से वो घसीटेगी अपनी। फिर जब उसको नजर आया कि वो उधर चला गया है, चुपके से जाएगी, चोंच घुसाएगी यहां से लेके, मैंने कहा ये ना इसके निकलेंगे चूजे, ना इसके निकलेंगे चूजे, उनके यही फड्डा। और हम पूरी कोशिश कर ली इनका झगड़ा खत्म हो, बगैर खत्म होने का नाम। अब कोई माहिर मुर्गियात, कोई इस बड़ा साइंसदान होगा, उससे हम पूछेंगे यार इनका कोई मसला हल करो, वरना ये जब बच्चे पैदा होंगे तो फिर तो और तनाजो शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात मुझे सीखने को मिली कि ये मुर्गी में ऐसे सॉफ्टवेयर खुद बहुत इंस्टॉल नहीं हो सकते। उसको अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत कि जो अंडा बच्चा निकालेगा उसको नहीं छोड़ रही, तो बच्चा कहां से छोड़ेगी वो? इतनी मोहब्बत मुर्गी में बच्चों की, और वो अंडे जिससे बच्चे निकलते हैं किसने डाली है? ये खुदा ने डाली है, ये इवॉल्व होने का नतीजा नहीं है। एक एथियस्ट है, बड़ा क्लिप बनाता है वो इस्लाम के खिलाफ, अब तो यूट्यूब ने शायद उसको बैन कर दिया। मैंने यूट्यूब एक फेस व्हाट्सएप पे एक वीडियो आई कि मुर्गी ना अपने चूजों को लेके घूम रही है, ऊपर से हमला किया शाहीन ने, ये बाज ने, ये चील ने, कितनी कमजोर होती है मुर्गी उसके मुकाबले में, लेकिन कैसे मुर्गी ने उस पर झपट के हमला किया है और ऐसे जज्बाती होकर उसको मारा है ना। तो मैंने उसको वो वीडियो भेजी, मैंने कहा क्या ये फितरत ने इसको इतनी गैरत सिखाई है बच्चों के लिए? है भाई, अंग्रेज को क्यों नहीं सिखाती फितरत ने ऐसी गैरत जो इंसान है? बोलो ना, अंग्रेजों में तो अब्बा होता है वो मार्केट से क्या हो जाता है, बहुत से नहीं भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन बहुत से कहते हैं हमारा नहीं है भाई, हालांकि उनको पता है हमारा ही है, वो इंकार कर देते हैं। जिस जानवर को किसने ऐसी गैरत सिखा दी है भाई, मुर्गी जान दे देती है अपने बच्चों की खातिर, ऐसे लड़ती है। तो हम देखते हैं कि जिन जानवरों का ग्रोथ रेशो कम है ना, उनमें मां की ममता बहुत ज्यादा है, और जिन जानवरों का ग्रोथ रेशो ज्यादा है उनके में मां की ममता कम है। तो कुदरत ने ना तकदीर, ये है मैनेजमेंट। देखो मछलियां हजारों अंडे देती है, अगर मछली भी अपने बच्चों को इसी तरह पालती है, समंदर में पांव रखने की जगह नहीं होती, मछलियां ही सब कुछ खा जाती। خدا نے اتنی نسل مچھلی کی پیدا کی، اللہ نے کہا کہ جب تیرے بچے پیدا ہوں گے تو کھا جا، دو چار بچ گئے وہی نسل کو برقرار رکھنے کے لیے کیا ہے کافی ہے. سانپ ہزاروں انڈے دیتی ہے سانپ کی مادہ، اگر سانپ کی مادہ وہ انڈے نہ کھائے اور بچے نہ کھائے تو سانپ ہی سانپ ہو، اتنی اسپیڈ سے نسل بڑھے. قدرت نے کیا کر لیا، ان کے دماغ سے ماں کی ممتا کا عنصر نکال لیا، کہ قدرت جتنا سانپ پیدا کرنا چاہتی ہے نا اللہ تعالیٰ، وہ اس سے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. وہ ایک آدھ بچ کے نکل گیا بس وہ کافی ہے، وہ پھر جانوروں سے بچتا بچاتا وہ چند ایک ہی نکلتے ہیں، اس سے ان کی جو نسل ہے اس میں جو گروتھ ریشو ہے وہ اعتدال میں رہتا ہے. لیکن جن جانوروں کا گروتھ ریشو کم ہے ان میں، اور جتنا کم ہوگا نا ان میں پھر ماں کی ممتا کے ساتھ باپ بھی انوالو ہو جاتا ہے. انسان کا بھی گروتھ ریشو کم ہے، یہ جو کہتے ہیں نا زیادہ ہے یہ غلط کہتے ہیں. انسان کا ریشو، انسان ان مخلوقات میں آتا ہے جس کا گروتھ ریشو کم ہے. تو اس لیے اللہ نے انسان میں بھی کیا رکھی ہے، ماں کی بے تحاشا محبت، باپ کی بھی محبت ڈال دی اللہ نے. کیونکہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا 8-10 بچے اوف زیادہ، یہ فیملی پلاننگ والوں نے دماغ خراب کیا ہے، ورنہ اصل میں یہ زیادہ قدرت کی نظر میں زیادہ نہیں ہے. اگر زیادہ ہوتے نا تو اللہ باپ اور ماں میں اتنی محبت نہ رکھتا، کیونکہ وہ محبت بچے کی زندگی کے لیے کیا ہے، ضروری ہے. تو میں جو اصل بات لے کے چلا تھا، بچہ جو اس کو نظر آتا ہے نا اس پہ ایمان لاتا ہے، جو نظر نہیں آتا اس پہ ایمان، بچہ ماں سے محبت کرتا ہے کیونکہ ماں اس کو کھلاتی بھی نظر آ رہی ہے. ابا کی تو تنخواہ ہے وہ اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں، بیگم کو پیسے دے دیے، تو ابا سے بچہ بعد میں مانوس، تھوڑے دنوں بعد پتہ چلتا ہے اچھا ایکچولی یہ ابا ہیں، ابا بھی کبھی کوئی کردار ہے، ٹھیک ہے نا، دیر سے. اور سب سے آخر میں کس پہ ایمان لاتا ہے، اللہ پہ. وہ اتنا کیونکہ اللہ تو، حالانکہ سب سے زیادہ احسان کس کا ہے میرے بھائی، اللہ کا ہے. اللہ میاں بارش برسانا ہی چھوڑ دے صرف، ابا مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے، بچے پھینک کے چلے جائیں گے، عورت اپنے بچوں کو بھول جائے گی قحط سے جب مرنے لگیں گے، اور جاپانی یا چائنیز ہوگا تو کھا جائے گی. چائنا کی ماں نہیں چھوڑتی اپنا بچہ، لیکن اگر قحط پڑا نا تو چائنا والوں کے پاس یہ آپشن بھی ہے کہ اپنا ہی بچہ کھا جاؤ، کیونکہ وہ سب کچھ کھا جاتے ہیں، تو وہ کھا جائیں گے اپنا بچہ، کنگ پونگ کرتے ہوئے کیا کریں گے، کھا جائیں گے. تو جب سب کچھ ہی کھا گئے تو یہ بھی کھا جاؤ نا، وہ پھر عقل سے بھی استعمال، وہ عقل بھی استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں ایکچولی مرنا تو ہے، اس نے بھی مرنا ہے اور ہم نے بھی مرنا ہے، تو یہ تو ہمیں کھا نہیں سکتا، وہ عقل بھی استعمال کرتے ہیں نا بھائی. ہم تو شرعی مسئلہ بیان کریں گے کہ دوسرے کی جان، اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، دونوں اللہ کی قدرت سے مرے، بس یہ نہیں ہو سکتا کہ میں مر رہا ہوں تو چلو اب دونوں میں سے ایک نے تو مرنا ہے تو ایسا کر میں تجھے کھا جاتا ہوں میں تو بچوں گا نا، اور وہ کہے ہاں بات بڑی معقول ہے، ایسا نہیں ہوتا، دونوں مرو بھلے بھوک سے، کھانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن چائنا والے تو عقل کو استعمال کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یار دونوں نے جب بھوک سے مرنا ہی ہے تو بہتر ہے کہ یہ اس کو کھا کے ایک کی تو جان بچے نا، تو ان کے پاس یہ بھی آپشن ہے، ہمارے پاس یہ آپشن بھی نہیں ہے. تو خیر میں اصل بات کو بس سمیٹتا ہوں، نماز کا بھی ٹائم ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ نظر نہیں آتے، اس لیے اللہ پہ ایمان کے لیے پیغمبروں سے اللہ یاد دہانی کراتے ہیں کہ بھائی یہ جو تمہیں ماں ملی ہوئی ہے نا میری وجہ سے ملی ہوئی ہے، باپ ملا ہوا ہے میری وجہ سے ملا ہے، اور یہ تیرا باپ اور تیری ماں جو تجھے پال رہے ہیں یہ کس نے رزق دیا ہے، یہ میں نے رزق دیا ہے. تو ہم لوگ ایک حد تک اما کو یاد رکھتے ہیں، پھر کچھ دنوں تک ابا کو یاد رکھتے ہیں، اور بڑے ہو کر تو پھر اگر جو لبرل ہوگا تو اما کو بھی بھولے گا ابا کو بھی بھولے گا، اللہ کہاں سے یاد رہے گا پھر اسے. تو اللہ نے تبھی تو اپنے بعد والدین کا حق بہت زیادہ بیان کیا کہ تینوں کو یاد رکھو، ان تینوں کا تمہاری تربیت میں سب سے زیادہ کردار ہے. اور دیکھ لو جو لوگ مذہب سے جتنا دور ہیں نا وہ ان تینوں سے اتنا دور ہیں. میرے سامنے نا یورپ کے اور انگریزوں کی تعریفیں مت کیا کرو کہ اخلاق اچھے، میں کہتا ہوں یار جتنے مرضی اچھے ہوں گے اخلاق، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن اپنے ماں باپ کو کیوں بھولتے ہو بھائی تم یار. اخلاق کا سب سے زیادہ محل تو تمہارا باپ اور تمہاری ماں ہے، وہ اولڈ ہاؤس کیوں ہے تمہارے یہاں اتنے، یہ تمہاری کتنی بڑی کالک ہے تمہارے چہرے پہ بھائی، اتنے سارے اولڈ ہاؤس کیوں بنے ہوئے ہیں، اس لیے کہ گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جو خدا جو سب سے بڑا محسن تھا اسی کو نہ مانے، اس کے بعد آپ کی ماں اور باپ ہیں اس کو نہ مانے، تو کیا رہ گیا یار اب تمہاری سوسائٹی میں کیا رہ گیا. اس لیے اسلام سب سے زیادہ یاد دہانی کس کی کراتا ہے، اللہ کی، پھر اللہ کے بعد ماں اور باپ کو ویلیو دیتا ہے اسلام کہ یہ پیرنٹس ہیں تمہارے، سب سے پہلے کون ہے اللہ، پھر کون ہے قرآن میں کتنی آیتیں ہیں, قل ما انفقتم من خیر فللوالدین واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا, ایک اللہ کو مانو ماں باپ کے ساتھ احسان, ایک اللہ کو مانو ماں باپ کے ساتھ احسان. اللہ کے بعد ہمیشہ کون آ رہا ہے؟ والدین آ رہے ہیں. تو یہ قرآن جو ہے نا ہمیں ان چیزوں کی طرف گائیڈ کرتا ہے. دنیا میں کوئی کتاب ہمیں ان باتوں میں رہنمائی نہیں, نہ کوئی فزکس کی کتاب, نہ کوئی کیمسٹری کی کتاب, نہ کوئی میتھ کی کتاب. تو اب قرآن کہتا ہے اگر کوئی میری ان ہدایات پر عمل نہیں کرے گا, خدا کو نہیں مانے گا اور خدا کی نہیں مانے گا, تو انہ لحسرت علی الکافرین, جو انکار کرنے والے لوگ ہیں یہ قرآن قیامت کے دن ان کے لیے حسرت اور افسوس کا ذریعہ بنے گا, اللہ چھوڑے گا نہیں ایسے, عذاب دے گا پھر اللہ تعالیٰ. تو بھائی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو دل و جان سے فالو کرنا شروع کر دو. اور ایک آخری بات کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو اس زمانے میں نا لوگوں کی صحتیں بھی کمزور ہیں اور برداشت بھی کم ہے. پہلے زمانے میں علماء لوگوں کو دین پر ایسے لاتے تھے جہنم کے عذاب سے ڈرا کے, جیسے حدیث میں بھی صحابہ کو نبی نے جہنم پر بات کی, صحابہ ایسے خوف زدہ ہو گئے کہ ہانڈی جیسے کھولتی ہے نا ایسے ان کے سینوں سے آواز آنے لگی. اب لوگوں میں وہ برداشت بولو نہیں ہے, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, موت کا زیادہ تذکرہ کرو پاگل ہو جاتے ہیں. ایک صاحب سے میں نے کہا رات کو سوتے ہوئے موت کا مراقبہ کیا کرو, کہہ رہے ہیں موت کا مراقبہ وہ نہیں, غائب ہو جاتی ہے, ڈر اتنا لگ جاتا ہے کہ میں مریں گے بھی. تو ایک تجربے سے بھی کچھ سیکھتا ہے نا انسان. میرا رائے یہ کہ اس زمانے میں نا ایک ہدف بناؤ اور اس ہدف کو بڑے آسانی سے حاصل کرنے کی کوشش کرو, ٹینشن نہ لو. جہاں آپ نے مسلط کیا نا اپنے اوپر کسی چیز کو, تو بجائے کام ہونے کے بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. ہدف بناؤ میں نے داڑھی رکھنی ہے, اللہ کا حکم ہے. ہدف بناؤ میں نے 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے, اللہ کا حکم ہے. ہدف بناؤ میں نے زنا سے بچنا ہے, میں نے بدنظری سے بچنا ہے. ہدف بناؤ مجھ پہ حج فرض ہے تو میں نے حج کرنا ہے. ہدف بناؤ میں نے اللہ کا کچھ ذکر بھی کرنا ہے, کچھ معمول بھی تو بناؤ نا صبح شام اللہ کو یاد کرنے کا. کچھ تسبیح ہاتھ میں لے لو, تسبیح نہیں لیتے ہاتھ سے ایسے ذکر کر لو. کچھ تلاوت کا تھوڑا سا معمول بنا لو. ہمیں یاد ہے فجر کے وقت لوگوں کے گھروں سے تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی بچپن میں, اب بالکل غائب. تو تھوڑا سا قرآن کبھی روزانہ کھول کے دیکھ لیا, ایک پاؤ پارا تلاوت کر لیا, کچھ تھوڑا سا تو مناسبت ہوگی. تو ایک ہدف بنا کے نا اس کو بڑے آسانی سے اس گول تک پہنچنے کی کوشش کرو کہ یار میری زندگی میں سب سے پہلے تو نماز ہے نا, یار میری زندگی میں نماز نہیں ہے, میں اتنی باتیں سن رہا ہوں, اتنے عرصے سے بیانات سن رہا ہوں, تھوڑا عمل بھی تو آنا چاہیے نا. تو یار عمل پہ آنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نماز کو پکڑو. اب لوگ ٹینشن میں آتے ہیں, ابے بڑا مشکل ہے یار صبح کون اٹھے گا, ابے بھائی. تو آپ ایسا کرو کہ فجر کو پکڑ لو خالی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ جو مشکل فجر پکڑ لی تو باقی ساری, تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی فجر چھوٹ جائے تو سزا دو اپنے آپ کو, جرمانہ رکھ لو. اور میں آسان کر کے, آج کل فوش فلمیں دیکھنے کا بڑا لڑکوں میں رجحان ہے, کہتے ہم سے نہیں چھوٹتی. میں ان کو بہت آسان کر کے بتاتا ہوں, ٹینشن میں نہیں ڈالتا. نہیں جہنم میں جائے گا, تو نے دیکھی زندگی برباد, مبے بغیرت کیا کر رہا ہے. بات تو بالکل صحیح ہے, بغیرت بھی ہے, جہنم میں بھی جائے گا, لیکن اس اسٹائل سے وہ چھوڑے گا نہیں. وہ مایوس ہو کے کہے گا یار ہم تو جہنم میں ہی جائیں گے, اب ہم سے تو نہیں چھوٹ رہی بھائی, ٹھیک ہے, کیونکہ لت پڑ گئی ہے نا ان چیزوں کی. اس کا طریقہ کیا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے نا کسی کو عادت ہے تو اس کو امیدیں دلاتے تھے. اس کا میں کہتا ہوں بھائی دیکھو, جب دیکھ رہے ہو نا عادت پڑ گئی ہے, تو دیکھتے رہنے سے دیکھنے کی عادت پڑی ہے, چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی عادت پڑ جائے گی. تو اب ایسا کرو کہ تبلیغ جماعت والوں کا ایک ملفوظ مجھے یاد آتا ہے, وہ ایک بڑے دہشت گرد کے پاس گئے تھے. میں اس دہشت گرد کا نام نہیں لوں گا, وہ پھر ناراض ہو جائے گا وہ, کیونکہ ہم کیوں پٹیل نے دہشت گردوں سے بھائی. تو وہ گئے اس دہشت گرد کو, انہوں نے تبلیغ والوں نے سمجھایا کہ دیکھو آپ نے اتنے یہ, اب آ جاؤ دین کی طرف. اس نے کہا میں اتنا آگے جا چکا ہوں کہ اب میرے لیے واپسی کا دروازہ کیا ہے, ممکن نہیں. تو انہوں نے کہا چلو پھر ایک کام کر لو, مزید آگے جانا چھوڑ دو, مزید جتنا ہو گیا اس پہ بریک لگا لو. اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, لیکن اس کی سمجھ میں نصیحت آئی نہیں, وہ مزید آگے گیا, جس سے وہ برباد ہو گیا. جس سے کیا ہو گیا وہ, اور اب پچھتاتا ہوگا کہ میں نے ان کی نصیحت پر عمل کیوں نہیں کیا. تو میں کہتا ہوں جو فحش فلموں کی عادت پڑ گئی ہے نا, آپ ایسا کرو بھائی کہ بڑے لائٹ اس کو لے کے نا اس کو علاج کے لیے بارے میں سیریس ہو جاؤ. آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو سزا دینا شروع کر دو. بس یار جب میں نے ایسی کوئی فحش چیز دیکھی میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا اتنے روزے رکھوں گا. میں کوئی سزا دو اپنے آپ کو, सजा ना इतनी मुश्किल हो के सजा देना ही मुश्किल हो जाए, ना इतनी हल्की हो के पता ही ना चले। आई बात समझ में? अब जब नौजवानों को ये बात कही जाती है ना, वो कहते हैं यार हम तो देख रहे थे, हमने अपने आप को सजा भी देके देख लिया, फिर दोबारा गुनाह हो जाता है। मैं कहता हूं कोई बात नहीं, सजा कंटिन्यू देते रहो अपने आप को। ये शैतान बरगलाता है, कहता है यार तुमने तो अपने आप एक रोजा भी रखा था या ये कि सदका भी किया था, फिर भी हो गया गुनाह, तो कोई फायदा तो हुआ नहीं। ओ नहीं भाई, ये शैतान उल्लू बना रहा है, होगा आहिस्ता आहिस्ता, इससे कम अज कम ये होगा कि मजीद आगे जाने से रुक जाओगे। जब मजीद आगे जाने से रुकोगे ना, तो देखो गोरा ये जो होमोसेक्सुअलिटी और ये ऊटपटांग चीजें हैं और पता नहीं क्या क्या वजह उसकी है, उसकी ब्रेकें फेल हैं। वो पहले इन्फोर्स चीजों की तरफ आए, फिर और आगे हर चीज से दिल भरता है इंसान का। एक वक्त आपने आगे जाने तक का रास्ता रोक लिया ना, तो इंसान की नेचर है या तो आगे जाता है या वो पीछे आता है, एक जगह टिकता नहीं है इंसान कहीं भी। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? अगर ये फोर्स फिल्में नहीं छोड़ी, कल जिना में पड़ोगे लाजमी, बदकारी में जाओगे, लाजमी जाओगे जिना की तरफ। अभी ब्रेक लगाओ ब्रेक। उसका तरीका क्या है भाई? एक तो ये दिमाग से निकाल दो कि मुझसे हो नहीं सकता काम, ये बिल्कुल बकवास बात है। ये जिसने कह लिया ना मैं छोड़ ही नहीं सकता भाई, मैं तो इतनी मैं तो गुजारा नहीं होता, ये शैतान है भाई। आप कर सकते हो, आपसे हो सकता है ये, ठीक है ना। सारे लोग नेक जो बनते हैं ना, पैदाइशी कोई नहीं नेक नहीं होता, अक्सर तो तौबा ताइब करके यूटर्न लेके आ रहे होते हैं। तो वो तो वलीउल्लाह हुआ करते थे वंस अपॉन अ टाइम, जो पैदाइशी नेक घरों में होते थे। आजकल तो सब आड़े तिरछे ही होते हैं, बाद में तौबा करते हैं। कि भाई आपने क्या करना है, ब्रेक लगाओ, आप जुर्माना रख लो अपने ऊपर कि भाई मैंने ये काम किया तो मैं इतने पैसे सदका, इतना थोड़ा पेनल्टी लगे। उसका नतीजा क्या निकलेगा, कुछ तो सूरत हाल सामने आएगी ना चंद दिनों के बाद के यार ये जुर्माना इस गुनाह को छोड़ने, कुछ तो तब्दीली आएगी। अब लोग यार कम से कम इतना हो गया कि पहले मैं इतनी दफा देखता था, अब क्या हो गया, उसकी क्वांटिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। और अगर क्वांटिटी बिल्कुल भी कम नहीं हो रही तो थोड़ा जुर्माना क्या कर दो, बढ़ा दो आप, कुछ तो करो ना। हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है कि छूटती नहीं है फिल्में देखना मुफ्ती साहब, मुझे तो नींद ही नहीं आती रात को, मैं तो यूं करता हूं, मैं बैठ जाओ तो जाएगा जहन्नम में सीधा सीधा। तो लाइट लो, जब जहन पे मुसल्लत कर लिया तो फिर बुराई नहीं छूटती है, दिमाग में रखना, फिर नहीं छूटेगी, फिर आप डिप्रेशन में जाओगे। लाइट लो के यार अब इससे मुकाबला करना है, मेरे अंदर ये बुराई है, मैं जहन्नम पे कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि अंजाम इसका जहन्नम की आग है, ये बता दूं अल्लाह नहीं छोड़ेगा। आप समझ लो कि ये कोई कम दर्जे की गंदगी नहीं है। तो आपने कुछ अपने आप को सजा देना शुरू की आहिस्ता आहिस्ता, मैं गारंटी से कहता हूं इंशाल्लाह फिर अल्लाह भी कुछ करेगा ना, खाली आप ही थोड़ी, अल्लाह कहेगा यार ये छोड़ना चाह रहा है, अब अपने आप को सजा देता है। तो देखो आहिस्ता 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 इंशाल्लाह एक दिन ये बुराई आपसे छूट जाएगी। लेकिन करने की कोशिश तो करो। नमाज की पाबंदी में भी जुर्माना लगाओ अपने ऊपर। यार फजर की नमाज गई, उस दिन नाश्ता गया, बस आज फजर नहीं पड़ी, नाश्ता नहीं करूंगा। नाश्ता भी अगर बहुत ज्यादा वो लग रहा है तो और कुछ कम कर लो, दो पराठों के बजाय आज एक पराठा खाऊंगा मैं, मेरे लिए तो एक पराठा भी बहुत है भाई, अगर एक एक पे गुजारा करा लो। तो कुछ सजा देना शुरू करो, लाइट लो उसको कि मैंने अब छोड़ना है, हंस खेल के ना अब इसको मुकाबला करना है। जैसे कोई जिम में जाए और उसने भारी वजन उठाना है तो टेंशन में आएगा ना, उसको क्या कहा जाएगा, जो उसका सही ट्रेनर होगा कह रहा है यार ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं, एक दिन आएगा तुम 100 किलो भी उठा लोगे, फिलहाल ये तिनके में दो बटन लगा के उठाओ फिलहाल, ठीक है ना। एक तिनका लो, उसमें क्या करो, कमीज के दो बटन लगाओ उठाओ, 15 सेट इसके और 15 शेरवानी के बटन के, वो थोड़े भारी होते हैं, तो लाइट हो जाएगा ना। जब वो उठाएगा अगले दिन थोड़ा 4 बटन लगा देगा, फिर थोड़ा ज्यादा बटन लगा देगा। तो लाइट लेके हो सकता है एक दिन मिस्टर सिंध बन जाए, मिस्टर पाकिस्तान बन जाए। और अगर पहले दिन ही अबे 20 किलो, अबे 40 किलो की प्लेटें, अबे भाई मैं अपना आराम से जिंदगी गुजार रहा था, मुझे जाने दो, कुछ भी नहीं होता। तो आज लोगों की हिम्मतें पस्त हैं, कमजोर हैं। अगर आपने ये सोचा कि मैं आज एकदम तहज्जुद गुजार और नेक परहेजगार जन्नतुल फिरदौस, कुछ भी नहीं होने वाला आपसे। आपने ये सोचा हो कि मैंने नेक बनना ही नहीं है, मैंने इंसान का बच्चा बनना है, सीधे सीधे नॉर्मल एक इंसान का बच्चे होते ना, जैसे शरीफ आदमी, शरीफ आदमी फोर्स फिल्में नहीं देखता, गंदे लोगों का काम है। वरना ये आगे बढ़ते चले जाओगे फिर इतने गंदगी होगी कि मेरे पास जो केसेस आते हैं वो आप कानों को हाथ लगाओगे। अगर आपको ब्रेक नहीं लगाई ना, गंद में मुंह मारता है तो गंदा होता चला जाता। भंगी एकदम से थोड़ी गटर में घुसता है, पहले उसने कहीं से थोड़ी सी पोटी उठा के फेंकी होती है, फिर कहीं से होते होते वो यूज टू हो गए, फिर यहां से गटर में जाएगा, उधर से निकलेगा, उसको कुछ भी नहीं होता, एकदम से नहीं हो जाता ये। تو یہ ہر چیز کا یہی ہے بھائی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ہدف ہمارا ایک ہی ہم نے بنانا ہے, وہ کیا ہے؟ زندگی سے برائیوں کو نکالنا ہے, اس کے بغیر گزارا ہے نہیں. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کو برائی کیوں سمجھا جاتا ہے؟ آج میں نے پورے بیان میں شادی کا تذکرہ نہیں لایا, پہلا سوال ہی شادی پہ آیا ہے. پھر جب میں بولتا ہوں تو بولتے ہیں مفتی صاحب پھر شادیوں پہ باتیں کرتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کو کیوں برا سمجھا جاتا ہے؟ اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ ہم پہ 100 سال انگریزوں نے حکومت کی, 1000 سال ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں, تو تھوڑے سے اثرات آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ہندو سوسائٹی میں ایک بیوی ہے, انگریز تو ایک کو بھی نہیں مانتا, وہ تو تکلف ہے 50-55 سال میں ایک کر لے تو اس کا احسان ہے معاشرے پر, سمجھ رہے ہو نا؟ تو جب 100 سال ہم پہ انگریزوں نے حکومت کی ہو, رہے ہم ہندوؤں کے ساتھ ہوں, تو جتنی شادیاں ہو رہی ہیں اس کو بھی غنیمت سمجھو, سمجھ رہے ہو نا؟ یہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ ایک بھی کر لیتے ہیں. باقی دو نہ ہونے کے جو نقصانات ہیں وہ میں بتاتا رہتا ہوں کہ دو شادیاں نہ ہونے کے جو بیڑا غرق ہو گیا ہماری سوسائٹی کا, بار بار بتاؤں. میرا دل چاہتا ہے جو خواتین عذاب میں گرفتار ہیں نا, جن کی شادی نہیں ہو رہی, زنا کی طرف جا رہی ہیں, سارا نظام تباہ ہو گیا, 22-22 سال کی جوان لڑکی بیوہ ہو جاتی ہے, وہ گئی زندگی میں, اس کا نہیں ہوتا اب کوئی سیٹ اپ, وہ اپنی فکر چھوڑ کے اپنی بچیوں پہ بھی لگی ہوئی ہوتی ہے, عزتیں داؤ پہ لگ رہی ہیں. میرا دل چاہتا ہے جب ایسے کیس آئے نا میں اس لڑکی کا انٹرویو لوں, اس کا رونا دیکھو. لیکن ظاہر ہے کوئی بھی نہیں خوددار آدمی چاہتا کہ اپنے دکھڑے ساری دنیا کو سنائے. وہ پھر میں اس کو دکھاؤں دنیا کو, بتاؤ اس کا حل کیا ہے, اس کا کیا حل ہے ہمارے معاشرے میں سوائے اس کے کہ دوسری تیسری شادی کو فروغ دیا جائے. تو چونکہ ہم پہ گزرتی نہیں ہے نا, تو اللہ تو سب کو دیکھ کے قانون بناتا ہے نا, اللہ کی نظر میں سب مرد اور عورت برابر ہیں, تو اللہ نے ہر ایک کے لحاظ سے قانون بنایا ہے. لیکن جب انسان قانون بناتا ہے تو سب سے پہلے اپنا گھر, اپنا خاندان. آپ کو پتا ہے یو کے میں, یورپ میں تحریکیں چلی ہیں دوسری شادی تیسری شادی, عورتوں نے چلائی ہیں کہ مردوں کو زیادہ شادیوں کی اجازت دو. جب پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں مرد مارکیٹ سے کیا ہو گئے تھے, شارٹ, اتنے مرد کٹے تھے, جرمنی کے مرد ہلاک, کیونکہ ہٹلر فوج لے کے نکلا تھا, پھر وہ جو پولینڈ سے لڑائی ہوئی اس کی اور رشیا سے لڑائی ہوئی, اتنے مرد کٹے ہیں اس جنگ میں, آپ کی سوچ ہوگی. تو ان کے مردی مارکیٹ سے کیا ہو گئے تھے, شارٹ. تو خاندانی نظام تباہ ہونا شروع ہوا, لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی, انہوں نے زنا کیا, تو آہستہ آہستہ انہوں نے سوسائٹی میں زنا کو کیا کر لیا, ایکسپٹ کر لیا. پھر دوسری جنگ عظیم میں پھر یہی تباہی ہوئی. تو وہاں کی عورتوں نے تحریکیں چلائی ہیں کہ ایک مرد کو زیادہ شادیوں کی اجازت دی جائے, ہمارا بیڑا غرق ہو رہا ہے, نظام ہم سے مرد دوستی لگانے کے لیے تیار ہے, بیوی نہیں بناتا ہم کو, ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتا ہے, جب تک حسن ہے استعمال کرے گا, حسن ختم پھینک کے چلا جائے گا. تو یہ ہمارا حشر ہو رہا ہے سوسائٹی میں. تو اس وقت ان کی جو رائل فیملیز ہیں نا, ان کی عورتوں نے رکاوٹ ڈالی, جس کی وجہ سے یورپ میں یہ قانون پاس نہیں ہو سکا. کیونکہ انسان قانون پاس کرتا ہے نا تو دباؤ میں بھی آتا ہے. تو رائل فیملی کی عورتوں کو یہ لگا کہ ہم تو مزے کر رہی ہیں, ہمارے بادشاہوں نے اگر دوسری کر دی تو ہمارا بیڑا غرق, انہوں نے رکاوٹ ڈالی. تو نتیجہ کیا نکلا, جب انسان قانون بناتا ہے تو چند لوگوں کے مفاد دیکھتا ہے, باقیوں کے بھول جاتا ہے. اب ہم بھی جب دوسری شادی کی بات کرتے ہیں تو جو پہلی بیوی ہے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہیں ہم, اس کا گھر دیکھتے ہیں کہ یار اس کو ڈپریشن میں جا رہی ہے, تو پھر لوگ بات کرنا کیا کرتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. اور علماء نے بھی بیچاروں کے ساتھ یہی ہوا, انہوں نے دیکھا یار اس کے اتنے فسادات ہو رہے ہیں, لڑائی ہو رہی ہے, پہلی بیوی ہنگامے کر رہی ہے, یوں کر رہی ہے, تو اب علماء نے پھر یہ کہنا چھوڑ دیا کہ کرو دوسری شادی. لیکن اللہ نے کہنا نہیں چھوڑا. اب آپ جب بھی تراوی پڑھتے ہیں وہ آیتیں آتی ہیں, فن کی ہو ماں تو آب الکم من النسائی مسنا وسلاسا وروبا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ جامع میں بیٹھا ہوا تھا, چند علماء سے میری بات چیت ہو رہی تھی, رمضان تھا, تراوی بھی میں ہی پڑھا رہا تھا جامع تو رشید میں نا, تو میری بڑی بحث ہوئی نا, زہر سے اثر تک ہم بحث کرتے رہے. وہ عالم کہہ رہے تھے نہیں ہونی چاہیے, بڑے فسادات ہیں اور یہ لوگوں کو ترغیب مت دو. میں سمجھا رہا تھا نہیں بھائی, تراوی میں یہی والی آیتیں, میں نے نیت باندھی ولین آمین, سورہ نساء شروع کی, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. یہ آیت میں نے شروع کی, دو تین آیتوں کے بعد آتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. تم نکاح کرو دو دو تین تین اور چار چار عورتوں سے. میرا دل چاہ میں سلام پھیر دوں, میں بولوں اب کیا, میں اب تو میں نہیں, اب تو کون بول رہا ہے بھائی, اب وہ چونکہ عالم ہے ان کو تو پتا ہے نا کیا بول رہا ہے, وہ تو ترجمہ پتا ہے ان کو. تو میرا دل کیا میں نماز وہیں توڑوں نا, کہ ابھی مغرب کے بعد ہم بحث کر رہے تھے ہیں بھائی, تو کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. آج میں اٹھا ہوں, کل کوئی دوسرا سر پھرا اڑ کے یہ ٹاپک چھیڑ دے گا. تو بہتر نہیں ہے کہ جو قرآن میں ہے اس کو ایکسپٹ کر لو, اس کو کیا کر لو, ایکسپٹ کر لو, اور جو اس کے جزوی نقصانات ہیں وہ ایک حد تک ہوں گے, پھر وہ سوسائٹی اس کو قبول کر لے گی. سعودی عرب میں دوسری شادی ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی تباہی نہیں ہوتی, کوئی لڑائی سوڈان میں لوگ کرتے ہیں, یمن میں لوگ کرتے ہیں, چار چار کرتے ہیں, وہاں تھوڑی یہ فسادات ہوتے ہیں, ہماری سوسائٹی میں ہو رہے ہیں نا یہ. تو اس کا حل یہ تھوڑی ہم کمپرومائز کر کے بیٹھ جائیں, اتنی ساری عورتوں کو کنٹینر میں بند کر کے یا تو پھر سمندر میں ڈال دو یا پھر ان کو ٹھکانا دو. بھائی ٹھکانے کا کوئی آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے اس کے علاوہ. تو پھر حل یہی ہے کہ وہ فسادات ہونے دو. ایک نسل میں یہ پھڈے ہوں گے, اگلی نسل کیا ہوگی, وہ کہیں گے یار یہ تو میرے ابا نے کی تھی, میرے دادا نے کی تھی, تو ہم بھی کرے گا. پھر یہ ایکسیپٹیبل ہو جائے گا. پھر عورت آپ کی بیوی بننے سے پہلے اس کو ذہن میں ہوگا کہ یہ دوسری بھی کر سکتا ہے, لہذا اس کا معیار ویسے ہی اونچا ہو جائے گا. کہ بھائی ایسے سے کرو کہ اگر یہ دوسری کر بھی لے نا تو مجھے قابل قبول ہو. ابھی تو ڈاکٹر لڑکی آٹھویں پاس سے شادی کرتی ہے, رشتہ ہی نہیں مل رہا, پھر وہ آٹھویں والا دوسری کی باتیں بھی شروع کر دے. وہ کہے گی یار ایک تو ہم نے تجھے قبول کر لیا, کوئی مل نہیں رہا تھا, اب تو چار بھی رکھے گا. تو وہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہا. اس کا حل یہ کرو جو, کیونکہ ہم نے ایک جرم کیا ہے نا, ایک اللہ رسول کی تعلیمات سے بغاوت کر کے طویل عرصے ایک جرم کیا ہے, اب اس جرم کی کچھ تو سزا ملے گی بھائی. اب جب معاشرے اس کو آسان ہے, پھر کچھ لوگوں کو قربانی کا بکرا بننا پڑے گا. کچھ دن پہلے ایک قربانی کا بکرا آیا میرے پاس, بیچارہ پٹھان آدمی, اس نے دوسری شادی کی. قربانی کا بکرا اس لیے کہہ رہا ہوں, اس کے حالات دیکھ کے میں نے کہا بیٹا تو ذبح ہو گیا. اس کی دوسری شادی ہوئی ہے, اس کی پہلی بیوی اور سسرال نے بندوقیں نکال لی, حالانکہ پشاور کا, تو بندوقیں نکال لی, بھاگا ہوا تھا وہ, قتل کے پیچھے پڑے ہوئے اس کے, اتنے حالات یار. میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو, میں نے کہا کر لے ایک اور کر لے بھائی, ویسے کی تیسی ہم سوسائٹی کے آگے ہتھیار ڈالو گے وہ تو اور مشکل ہو جائے گا نا. تو بس یہ اسی طرح ہی ہے, بس ٹینشنوں میں ہی کرنا ہے یہ کام. اور اگلی نسل میں مجھے یاد ہے, دیکھو کچھ تو تبدیلی سوسائٹی میں آ گئی ہے. ہمیں یاد ہے 15 سال پہلے میں دوسری شادی کی بات کرتا تھا نا, اپنے لوگ ہی نہیں سنتے تھے, وہ ذہنی طور پہ قبول کر ہی نہیں رہے تھے. اب اتنے لوگوں نے کی ہے کہ میں اگر ان کے نام جمع کروں پوری کتاب بن جائے. کتنے لوگ ملتے ہیں, کراچی ایئرپورٹ پہ میں گیا, امیگریشن آفیسر آئے ملنے کے لیے, مفتی صاحب آپ سے, ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے, آپ میں بیرون ملک سفر تھا, بڑی خوشی آپ ایک سیلفی تو لے لیں. میں نے کہا جی بھائی آپ تو یہاں کے باپ ہیں بھائی, ہمارے لیے فخر کی بات ہے, ہم آپ کے ساتھ سیلفی لیں گے. تو انہوں نے کہا میں اس لیے, میں کسی کے ساتھ سیلفی نہیں تھا, آپ کے بیان سن کے میں نے دوسری کی ہے اس لیے میں سیلفی لے رہا ہوں. اچھا جی, اتنے میں دوسرے آئے وردی میں, ارے مفتی صاحب السلام علیکم, آپ کے ساتھ ایک سیلفی, آپ کا بیان سن کے میں نے دوسری کی ہے. ایٹ اے ٹائم ادھر وہ آیا ادھر وہ آیا, ایسے بہت لوگ ہمیں مل رہے ہیں. جہاز میں جاتا ہوں ملتے ہیں, میں نے آپ کا بیان سن کے کی, ادھر جاتا ہوں اللہ بھلا کرے, کہیں یورپ میں گیا ہوں وہاں کتنے لوگوں نے کی ہیں. تو اب کم از کم ایسے بھی نوجوان میرے پاس آئے کہ ہم زنا کا پکا ارادہ کر چکے تھے, لیکن جب آپ کے بیان سنے تو ہم نے کہا یار جب ہمارے پاس شادی کا آپشن ہے ہم گند میں کیوں منہ مارے یار. تو کہہ رہے ہیں پھر ہم نے کیا کیا, زنا کا ارادہ چھوڑ کے ہم نے کہا یار حلال پہ آ جاؤ. تو بہت لوگوں نے کی الحمدللہ. تو اس میں اور میں نے تو واقعات بتائے ہیں, کتنی دفعہ ایسا ہوا خاتون نے گاڑی روکی اور مجھے شکریہ ادا کیا کہ آپ کے بیان میرے شوہر نے سنے تھے, تو میں ان کی تیسری بیوی ہوں, اور کیا اس کا میری شادی کا امکان کیا ہو گیا تھا, ختم, ناممکن. اور تیسری پہ ہوتا پتہ ہے کیا, دوسری تیسری پہ مرد عورت کی شرائط پہ شادی کرتا ہے, کیونکہ دوسری ملنا آسان نہیں ہے. اس لیے مرد کیا کرتا ہے, اپنے سے کمتر میں جانا پڑتا ہے مرد کو, اور دوسری پہ اثر عورت کو اپنے سے اچھا رشتہ ملتا ہے. پہلی پہ تو عورت کہتی ہے بھائی بندہ ہونا چاہیے, بس گھر مل جائے, کوئی شریف انسان مل جائے. دوسری بیوی عورت آسانی سے تھوڑی بنتی ہے, وہ کہتی ہے بھائی تو مالی لحاظ سے بھی اسٹیبل ہو اور صحت بھی دیکھتی ہے, اس کے خوبصورتی بھی دیکھتی ہے, اس کا خاندان بھی دیکھتی ہے. مرد کی شرائط کیا ہوتی ہیں, وہ نیچے آتی ہے, وہ طلاق یافتہ پہ بھی گزارا کر لیتا ہے, وہ بیوہ پہ بھی گزارا کرتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی بس اتنا ہو کہ, یعنی اتنی ہو کہ میری توجہ اس کی طرف ہو, ایسا نہ ہو کہ میں دیکھ کے بھاگ جاؤں, بالکل ہی اتنا کوئی نہ ہو. تو اس کا کمپرومائز کر لیتا ہے مرد. اور میں اپنے واقعات تو بتاتا رہتا ہوں شو مارنے کے لیے نہیں. جب میں دوسری کر رہا تھا مجھے پتا تھا میری آمدن تھوڑی سی تھی, مجھے کون دے گا بھائی. تو میں نے تو پاؤں سے معذور لڑکیوں کو نکاح کا پیغام بھیجا اور ان کو بھی بھیجا جو محروم تھی سماج سے. اور جو آپ کو پتا ہے پیدائشی بہرے ہوتے ہیں وہ گونگے بھی ہوتے ہیں, ان لڑکیوں کو پیغام بھیجا. ایک لکوے کی مریضہ خاتون تھی ان کو پیغام بھیجا. مجھے پتا تھا یار اس آمدن میں کون دیتا ہے, کوئی بات نہیں بس کر لو. تو میں یار انسان گراتا ہے کہ نہیں گراتا, لیکن ان کے نخرے اتنے تھے انہوں نے ٹھینگا دکھایا مجھے. انہوں نے کیا دکھایا جی, اتنے نخرے بھائی. میں نے ایک بحری گونگی کو پیغام بھیجا, کسی کے تھرو بھیجا نا, جس کے تھرو بھیجا وہ مجھ سے غصے ہو گئی خاتون, کیوں دوسری کیوں کر رہے ہو, تیسری کیوں کر رہے ہو. میں نے کہا بھائی ایک بحری خاتون ہے بےچاری, چلو اس کو ٹھکانا مل جائے گا. نہیں ہمیں نہیں, وہ مجھے سمجھ نہیں, بندہ دو نمبر ہے یہ. یہ حالات تھے پہلے کہ جو دوسری کا پیغام بھیجے نا اس کو کیا سمجھا جاتا تھا, یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے, یہ دو نمبر آدمی ہے. میں کہتا بھائی ہم خاندانی لوگ ہیں یار, آپ یہ تو نہیں کہتا تھا میرے بھائی بہنوں سے ملیں, مجھے پتا تھا وہ بھی ٹھینگا دکھا دیں گے, نہیں کرو. لیکن میں یہ کہتا تھا کہ گھر میں آ کے دیکھو, ہم کوئی روڈ پہ پڑے ہوئے آدمی نہیں ہے بھائی, خاندان ہے اور پڑھا لکھا خاندان ہے ہمارا, میں اکثر بتاتا رہتا ہوں. لیکن وہ کہتے بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے, دوسری کر رہا ہے تیسری کی بات کیوں کر رہا ہے. تو اب سوسائٹی نے کسی حد تک اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے. تو خواتین کے پاس بھی حل نہیں ہے, دوسری بیوی بننا پڑے گا عورتوں کو. اب یہ جو چاہتی ہے نا ہمیں ایسا میاں ملے جو اتنا اچھا بھی ہو اور صرف میرا ہی ہو, مارکیٹ میں ایسے میاں آج کل اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کسی اچھے کی دوسری بن جاؤ تیسری بن جاؤ, کیونکہ مرد کے نخرے بہت ہو گئے. اگر جس نے ایک رکھنی ہوتی ہے نا اس کا معیار بہت ہائی لیول کا معیار ہے. ایسے لڑکے مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں شارٹ, اور ایسے لڑکوں کو چھوڑتا کوئی نہیں. ابھی میرے ایک دوست ہیں, ان کا بیٹے نے سی اے کیا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا. سی اے والا آپ کو پتا ہے خود سونے کا ہوتا ہے, وہ اس کی ٹھک کر کے. سی اے والا فیل کی بھی اچھی خاصی تنخواہ ہوتی ہے. تو کہتے ہیں نا ہاتھی مرا ہوا بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے, تو جو سی اے فیل بھی ہو نا اس کی بھی اچھی خاصی تنخواہ ہوتی ہے. اور کراچی میں سی اے کوئی کر لے نوجوان, یہاں تو پڑھائی کا ماحول ہی نہیں ہے. تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا اور ہینڈسم بھی ہے. مجھے قصہ سنا رہے اپنے بیٹے کا, کہہ رہے جہاں بھی اپنے بیٹے کو لے کے جاؤں خاندان وقت کی لڑکیاں آ کے لائن مارنا شروع کر دیں. رشتے دار کے آپ کا بیٹے کی بات طے ہو گئی ہے, نہیں جی نہیں ہوئی ہے, دیکھ لیں ایک رشتہ ہے آپ کے لیے. سب کرتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں ماں باپ اپنی بچیوں کے لیے. ہر ایک پریشان ہوتا ہے بھائی, بندہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہے, ہینڈسم بھی ہے, لوگ بھی خاندانی ہے, پڑھی لکھی فیملی ہے, کوئی چرسی ہیروئن جی بھی نہیں ہے. تو بھائی ہر آدمی چاہے گا نا اپنی بیٹی دے اس کو. تو مرد مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ چل رہے ہیں. جہاں اچھا مرد ہوگا وہاں سارے ہر باپ سمجھدار باپ اپنی بیٹی کی کوشش کرے گا, کہ ماں باپ کوشش کریں گے بھائی اس کو پہنا دو اپنی بچی, ٹھیک ہے نا. تو ہر ایک ہی, تو اچھا لڑکا مارکیٹ میں نہیں ملتا. شادی دفتروں میں جو لڑکا جا کے نام اندراج کروا رہا ہے نا, حضرت مولانا اسلم جمہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند کرے, شہید. انہوں نے شادی دفتر کھولا تھا, انہوں نے کہا کہ جہیز ویز کی وجہ سے لوگوں کی شادی نہیں ہوتی. میں نے کہا جہیز ویز کا مسئلہ نہیں ہے, لڑکیاں لڑکے مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ چل رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جہیز کا مسئلہ. میں نے کہا بھائی جہیز ویز آج لوگ دے دیتے ہیں, اتنا ادھر ادھر زکاتوں سے بھی جہیز اکٹھا ہو جاتا ہے, مسئلہ سارا یہ ہے کہ بندہ مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا نہیں نہیں, میں وہ میری بات سے متفق نہیں ہو رہے تھے. پھر کیا ہوا, انہوں نے شادی دفتر کھولا. ایک سال بعد میں نے حضرت سے ملنے گیا, میں نے کہا حضرت کیا بنا. انہوں نے کہا یار بندہ آ ہی نہیں رہا اندراج کے لیے, لڑکیوں کی فائلیں جمع ہو گئی ہیں, لڑکے مارکیٹ میں ہے ہی نہیں, آئیں گے تو ہم جہیز وہیز تو کی بات ہی نہیں ہو رہی. پھر انہوں نے کہا 3.5 اور 1 کا ریشو ہے, یعنی 7 لڑکیوں کی درخواستیں آئیں گی تو مقابلے میں 1 لڑکے کی. اور انہوں نے کہا جو 7 لڑکیوں کی درخواستیں آتی ہیں نا رشتے کے لیے, وہ کسی نے ماسٹر کیا ہوا ہے, کوئی بیچلر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, اور جو 1 لڑکے کی فائل آئے گی وہ کچھ بھی نہیں ہے. ان میں ایک لڑکا تو مجھے یاد ہے میں نے فائل بھیجی تھی اس کی, اس کا اسٹیٹس مجھے پتا تھا یہ کیا ہے. اس کو میں 2 منٹ نہیں برداشت کرتا تھا, تبھی میں نے اس دفتر میں وہاں فائل اس کی جمع کرا دی. تو میں نے پھر حضرت سے کہا, میں نے کہا حضرت جو قابل لڑکا ہوگا نا, جو ماسٹر لڑکی ہے, پی ایچ ڈی لڑکی ہے, اس کا رشتہ پھر بھی آسان نہیں ہے, اس کے ٹکر کا رشتہ اس کو نہیں ملتا. لیکن جو لڑکا اگر پی ایچ ڈی ہوگا, لڑکا اگر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوگا, तो फिर उसको कोई नहीं छोड़ता। वो अगर आपके पास आ रहा है ना, यही उसके मखंचू होने की अलामत है कि इसको सोसाइटी में कोई घास डालने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए ये आपकी खिदमत अकदस में तशरीफ लाए हैं। ठीक है, भरने का बात तो सही है आपकी, लेकिन मौलाना साहब ये दूसरी तीसरी वाली बात बहुत मुश्किल है। कमाल ये है कि फिर हजरत पे ऐसा असर हुआ, हजरत मान गए थोड़े दिनों में, जब तक सोसाइटी में दो शादियों को प्रमोट नहीं करेंगे नहीं मसला हल। वो हजरत की समझ, फिर हजरत ने कहा चलो अब मैं करता हूं। हजरत ने जब दूसरी शादी की है ना, उनके जो मुक्तदी थे वो बागी हो गए उनके, कि इस उम्र में इनको देखो शादियां रचाते हुए इनको शर्म नहीं आती, ऐसे ऐसी बातें मुक्तदियों ने की। हजरत डिप्रेशन में गए, मुझे बताया कि मौलाना मैं दूसरी शादी करके जिस मुसीबत में, हालांकि उनकी पहली वाइफ ने साथ दिया था दूसरी शादी में, बच्चों ने मैंने निकाह पढ़ाया था, सॉरी निकाह में मैंने बयान किया था, निकाह उन्होंने खुद पढ़ाया अपना, बयान के लिए मुझे बुलाया, लेकिन इतनी टेंशन में आए ना वो दो करने के बाद, लोगों के ताने, हालांकि उनकी बेगम ने करवाया, उनके बच्चे भी मौजूद थे, इतनी टेंशन में आए कि कहने लगे भाई ये काम करने का नहीं है, इतनी टेंशन में आए। और वो शहादत की दुआएं मांगना, मुझे रिपोर्ट मिली कि वो दुआएं मांगते थे कि अल्लाह बस मुझे उठा ले इस टेंशन से, मैं जब ही बचूंगा। खैर अब अल्लाह ने तो उनको वैसे ही शहादत देनी थी, तो सोसाइटी इसको जब तक आप करेंगे नहीं ना एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो करना ही इसका हल है। और लेकिन अदल करो, बराबरी करो। देखो मैंने कभी मैं किसी घर वालों को कोई चीज दे दूं ना, मेरे घर वालों को एक चीज की जरूरत है, तो मुझे बाकी घर वालों को नहीं पता होता कि मैंने दिए, लेकिन मुझे मैं देता हूं उनको, हालांकि उनको कयामत तक नहीं पता चलेगा और मेरा ठीक ठाक खर्चा हो जाता है उसमें, मैं क्यों देता हूं? भाई अल्लाह ने कहा है कि अदल जरूरी है। जैसे मैंने अपने घर वालों में इजाफी कोई चीज किसी को दे दी ना, एक मिसाल दे रहा हूं कि मोबाइल दे दिया, फर्ज करो एक मिसाल के तौर पर, कि घर वालों ने इसरार किया भी हमें मोबाइल चाहिए, हमें मोबाइल चाहिए, मुझे नया मोबाइल चाहिए, मुझे नया, फॉर एग्जाम्पल एक 25-40-50 हजार का किसी को एक मोबाइल लेके दे दिया, बहुत ज्यादा पीछे जरूरत भी थी, पता चला कि एक मिसाल मोबाइल की दे रहा हूं, हकीकत में मोबाइल नहीं है, दे दिया ना, तो मैं दे दूं, मैं पी जाऊं, किसी को क्या पता चलेगा, लेकिन मुझे पता है कि अब दूसरों को भी इतना ही लेके देना पड़ेगा, तो मुझे कई गुना खर्चा मेरा बढ़ जाएगा वो, और वो मैं करता हूं, हालांकि मुझे पता है, और किसको पता है, अल्लाह को पता है। ये चीज मर्द करते नहीं है, जो कमजोर होती है उसको दबाते चले जाते हैं, जो पावरफुल होती है वो खाती चली जाती है उसको, ठीक है ना। ऐसी सूरत में अल्लाह ने दो शादियों को हराम करार दिया है, फिर आपके लिए जायज नहीं है। रक्षे के पीछे लिखा होता है तप्पड़ है तो पास कर, वरना बर्दाश्त कर। तो आपने ये काम जब करना है, जब आपने ये करना है, दो नंबरियां नहीं करनी है। कितने लोग हैं, एक जवान बीवी है उसके साथ रात गुजार रहे हैं, एक जरा एजड हो गई उसको नजरअंदाज, एक तो होता है ना सुलह कर ली, उससे कोई मुआहदा कर लिया, वो राजी हो गई अपनी बारी छोड़ने पर, वो तो एक अलग बात है, लेकिन वो राजी नहीं है तो आपको उसका टाइम देना पड़ेगा, आपको उसको बारी देनी पड़ेगी आपको उसको। तो ये गड़बड़े लोग करते हैं, बराबरी नहीं करते, ये फिर हराम है, नाजायज है। फिर इससे दूसरी शादी प्रमोट होने के बजाय क्या होती है, फिर इसकी हौसला शिकनी होती है। तो आप करें जरूर, लेकिन ये बराबरी लाजमी करें। हाँ एक मसला मैं बता दूं, हया के खिलाफ है, लेकिन जो दो तीन शादियों का इरादा रखते हैं वो उनके दिल में ये सवाल होता है कि खूब समझ लें कि जौजा से जो इंसान का फिजिकल रिलेशन होता है ना, उसमें बराबरी जरूरी नहीं है। बाज लोग इस चक्कर में नहीं करते कि भाई हम तो आधे हो जाएंगे, ठीक है ना, इधर भी जाओ फिर अगले दिन वहां भी जाओ फिर वहां भी जाओ, तो चूंकि ये आपके रगबत पर है, ये इंसान के मर्द के इख्तियार में नहीं होता ये कि अपने आप को वो जहनी तौर पर आमादा करे, वो तो जब उसके दिमाग होगा तो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं जा सकता। तो इस चीज में बराबरी शरीयत ने जरूरी नहीं रखी। रात गुजारने में बराबरी है जो आपके इख्तियार में, जो चीज इख्तियार में नहीं है उसमें बराबरी नहीं है। ये बहुत सारे लोग पूछते हैं लेकिन वो शर्मा रहे होते हैं पूछते हुए। देख साहब आए कहने लगे यार मैं कैसे भाई, मैं तो एक दिन उधर तो फिर दोबारा उससे भी रिलेशन कायम, फिर उससे भी रिलेशन। मैंने कहा ग्लूकोज की 8-10 बोतलें तू अपने साथ रख ले, इसके बगैर तो मर जाएगा। मैंने भाई कहते हैं वो इसी तरह चल रहा था, तो ऐसा नहीं होता। मैंने कहा भाई, यानी वो उसका ख्याल ये था कि इस तरह चलना जरूरी है, हमारे मुआशरे में बता दिया मैंने। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह ने कि दीन की खातिर नबियों को कुर्बान किया लेकिन दीन को कुर्बान नहीं किया, यानी अल्लाह को दीन बहुत पसंद है। कुछ कहते हैं कि کہ دین صفت ہے اور نبی ذات ہے، ذات صفت سے بہتر ہے، جس طرح باپ صفت ہے اور زمیندار ذات ہے تو ذات صفت سے کے لیے قربانی. دیکھو مقصود جو ہوتا ہے نا، مقصود وہ افضل ہوتا ہے، ذریعہ مقصود مقصود سے کم درجے کا ہوتا ہے. پیغمبروں کو اللہ دنیا میں اپنے تعارف کے لیے بھیجتے ہیں تاکہ لوگ میری عبادت کریں، تو اس سے پتا چلا کہ پیغمبروں کا بھی مقصد کیا ہے، لوگوں کو اللہ کی عبادت پہ لانا. تو مقصود کائنات اللہ کی عبادت ہے، پیغمبر ذریعہ مقصود ہیں. تو بعض لوگ غلوف کر کے نا وہ ایسا بنا دیتے ہیں کہ گویا مقصود کائنات عبادت نہیں ہے، پیغمبر مقصود کائنات ہیں. یہ تو غلط ہو گیا نا. پیغمبر کا لفظ کیا ہے؟ پیغام پہنچانے والا، میسنجر. تو دنیا میں کوئی کہیں دنیا میں لا دیکھا کہ میسنجر مقصد ہو اور میسج مقصد نہ ہو؟ کہیں دیکھا آپ نے؟ تو میسج کی ویلیو ہمیشہ میسنجر سے بڑی ہوتی ہے، بلکہ میسنجر کی ویلیو بھی میسج کی وجہ سے ہے. پیغمبروں کا مقام اس لیے اونچا ہے کہ جو مقصد کائنات ہے نا، انسانوں کو اللہ سے ملانا، پیغمبر وہ میسج لے کے آتے ہیں. تو پیغمبر کا مرتبہ بھی اونچا اس میسج اور اس مقصد کی وجہ سے ہے. تو مقصد پہلے ہے، سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اسی وجہ سے پیغمبروں کی شان بھی بڑھتی ہے کہ اس مقصد کو فوکس کرتے ہیں یہ. تو اگر مقصد ہی کو بیچ سے نکال دو گے تو پھر تو میسنجر میسنجر نہیں رہے گا نا، تو ان کی ویلیو، وہ جو ان کو عہدہ ملا ہے وہ عہدہ کی ویلیو ختم ہو جائے گی. اچھا بھائی، یہ جو اور یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو نبی کے لیے بنایا، یہ ضعیف حدیث ہے، موضوع حدیث ہے، یہ سند کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. اور یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام سے بھی پہلے بنایا، اس میں بھی کوئی صحیح حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو اسلام کے عقیدوں میں نا کلیئرٹی ہے، صاف ستھرے عقائد ہیں. عیسائی کیوں تباہ ہوئے اسی طرح مبالغہ آرائیاں کر کے؟ ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے سب سے پہلے انسانوں میں آدم علیہ السلام کو بنایا، مٹی سے بنایا، باپ پہلے آتا ہے، اولاد بعد میں. پھر آدم علیہ السلام کی اما ہوا سے اللہ نے شادی کرائی، پھر ان کی اولاد ہوئی. حدیث میں آتا ہے جب میں معراج کی رات گیا تو آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مرحبا بالابن الصالح، مرحبا، خوش آمدید نیک بیٹے کو. ہمارے یعنی آدم علیہ السلام نے ہمارے پیغمبر کا استقبال کیسے کیا؟ نیک اولاد. صحیح ہے نا؟ تو اولاد پہلے آتی ہے یا ابا پہلے آتے ہیں؟ ابا پہلے. تو آدم کو مٹی سے بنایا. پھر کتنی حدیثوں میں لوگ کہتے ہیں بھائی روح آپ کی پہلے پیدا ہوئی ہے، یہ بات بھی غلط ہے. روح بھی آدم علیہ السلام کے بعد، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، بہت زیادہ احادیث میں یہ مضمون ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کی پشت سے قیامت تک آنے والی روحوں کو نکالا، قیامت تک آنے والی روحوں کو ان کی پشت سے نکالا، اور پھر دائیں طرف جنت والے، بائیں طرف جہنم والے. تو روحیں بھی آدم علیہ السلام کے بعد اللہ نے پیدا کی ہیں. تو اسلام کے عقائد دو اور دو چار کی طرح صاف ستھرے، اس میں پیچیدگی پیدا کرنے کی کوشش نہ کی جائے. تو ہمارے نبی آدم علیہ السلام کی اولاد میں، ظاہر ہے ابا پہلے آتے ہیں، آدم علیہ اولاد بعد میں آتی ہے. آپ بشر تھے، انسان تھے، لیکن تمام انسانوں میں اللہ نے آپ کو افضل انسان بنایا ہے، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں. متضاب ایک جگہ رشتے کی بات چل رہی تھی، انہوں نے کہا ہماری بچی کی 2 سال تعلیم رہتی ہے، آپ شادی کر کے پڑھا لیں. میں نے کہا مخلوط ماحول میں نہیں پڑھا سکتا. انہوں نے کہا کہ تو تقیانوسی، رشتے سے انکار کر دیا کہ میں بالکل ٹھیک کیا، بالکل ٹھیک کیا. تقیانوسی نہیں ہے مخلوط ماحول میں پڑھنا. بہاولپور یونیورسٹی کا دیکھ لو، بہاولپور یونیورسٹی میں 5500 لڑکیوں کا اسکینڈل آیا ہے. نہیں آئی بات میرا؟ جو ایف آئی آر کٹی ہے نا کتنی لڑکیوں کی؟ 5500. یہ اگر اس کا پانچواں دسواں حصہ بھی کسی مدرسے میں ہوتا نا تو آپ دیکھتے کیا طوفان کھڑا ہوتا، کیا طوفان کھڑا ہوتا. میں نہیں کہہ رہا مدرسے میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہی نہیں ہے، مدرسے والے بھی انسان ہیں، کہیں اکا دکا ہر جگہ جہاں بھی بڑے پیمانے پر کوئی کہیں نہ کہیں کچھ تھوڑا بہت فساد ہوتا ہے، غلط ہے نہیں، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن خدا کی قسم اتنا نہیں ہوتا جتنا یونیورسٹی اور کالجز میں ہوتا ہے. مدرسے میں اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہوتا، پھر بھی ذرا سا کچھ ہو جائے تو کتنا بڑھایا جاتا ہے اس کو. تو یہ تو کو ایجوکیشن کی تباہ کاریاں ہیں جو بہاولپور یونیورسٹی میں ہوا. اور جو ہمارے سامنے جو کیسز آتے ہیں جو بیان کرنے کے نہیں ہوتے وہ اور ہیں. میرے پاس تو کیسز آ چکے ہیں کہ کیا کیا، جو سارے پروفیسر ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن پروفیسر کو کون سے دودھ کے دھلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی آدمی پہلے ٹیچر. جب آپ جوان جوان خوبصورت لڑکیاں ایک پروفیسر کے سامنے رکھ دو گے، اس کو اپنی بیوی اچھی لگے گی؟ وہ کیا اپنی بیٹیاں سمجھ کے دیکھے گا؟ وہ کیا لگتی ہے ان کی جو آپ کہتے ہیں کہ جی استاد جو ہے باپ کی طرح ہوتا ہے، باپ کی طرح ہوتا ہے؟ باپ تھوڑی ہوتا ہے وہ، باپ کی باپ تھوڑی ہوتا ہے. وہ روزانہ یونیورسٹی میں ایک سے ایک لڑکی آ رہی ہے, پروفیسر صاحب دیکھ رہے ہیں پروفیسر کا میٹر کیا ہو رہا ہے, گھومے گا وہ آدمی پہلے پروفیسر, اور کون سا اس نے تبلیغ میں چار مہینے لگائے ہوئے ہیں. اور میں تو کہتا ہوں چار مہینے لگایا ہوا بھی پھسل سکتا ہے, تو کیوں اپنے آپ کو فتنے میں ڈال رہے ہو بھائی صاحب. اور بہت عجیب عجیب واقعات ہیں. تو میں نہیں کہہ رہا یہ سوسائٹی غلط ہے بھائی, جب یہ ہوگا تو ہر جگہ ہوگا. اگر مدرسوں میں یہ ماحول کر دو تو مدرسوں کا بھی یہی بیڑا گرک ہو جائے گا. مدرسوں میں یہ ماحول کر دو نا. امام حنیفہ نے اس دور میں پہلی صدی ہجری میں عورتوں کے بارے میں فتویٰ دیا, مسجد میں مت آنے دو. کیا ماحول کیا ہو چکا ہے؟ وہ اتنے سال پہلے اور بہت سارے اسلاف نے فتویٰ دیا, کچھ نے اس فتوے سے اتفاق کیا, کچھ نے اتفاق نہیں کیا. اس زمانے میں تو میری رائے ہے کہ آنے دینا چاہیے, کیونکہ آنے میں بھی فتنہ ہے, نہ آنے کا جو فتنہ ہے وہ اس سے زیادہ ہے. تو کیونکہ بالکل ہی دین سے رشتہ ختم ہو رہا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں جو ماحول بن چکا ہے, میں نام نہیں لیتا یونیورسٹیوں کا, بہت برا ماحول ہے. ہمارے بھی دو صحباب پڑھتے ہیں, ہم اپنے زمانے کو دیکھتے ہیں جب اس وقت یہ حال تھا, جب ہم چھوٹے بچے تھے نا, اس وقت یہ ایک برا حال ہو چکا تھا کہ اگر کوئی ینگ ٹیچر ساتویں کے بچوں کو پڑھانے آتی تھی نا, تو لڑکے اس کو بھی چھیڑتے تھے. یہ اسکولوں کا حال تھا. چند بدماش قسم کے لڑکے پیچھے بیٹھے ہوتے تھے کلاس میں, ہمیشہ پیچھے وہ بچے بیٹھتے ہیں جنہوں نے الٹی الٹی باتیں کرنی ہوتی ہیں. پپو قسم کے جو پڑھاکو ہے نا, وہ آگے رو میں بیٹھ, پیچھے سارے کون ہوتے ہیں بدماش ٹائپ کے. ان کی باتیں آپ جا کے سنو تو پتا چلتا ہے اصل یہ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس وقت ہمیں یاد ہے, کوئی ینگ ٹیچر آ جاتی ساتویں کلاس کے بچے کیا حال کرتے تھے, اس کو چھیڑتے تھے, بری باتیں کرتے تھے. ایک دن تو ایک ٹیچر وہ چھوڑ کے اسکول چلی گئی, ہمارے اسکول میں ٹیچر, وہ اسکول چھوڑ کے چلی گئی. تو یہ بات کر رہا ہوں گا میں 90s کی. پھر بھی اس کو چھیڑنے کے لیے گھر جاتے تھے وہ لڑکے. میں نہیں گیا الحمدللہ, ہمیں ان چیزوں سے ہمارے ماں باپ نے دور رکھا ہوا تھا, لیکن لڑکے اس وقت یہ کام کر رہے تھے. اب تو بھائی انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, بہت چیزیں دیکھ دیکھ کے شہوت. ساتویں کلاس کے بچے کی عمر ہی کیا ہوتی ہے, اس وقت یہ ٹھڑک تھی اسکول کے بچوں میں. اب تو باقاعدہ آرڈر پہ ٹھڑکی بنایا جا رہا ہے ان کو ڈرامے فلمیں دکھا کے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہو کہ اتنے نیک نیٹ کلین. پھر بھی میں کہتا ہوں یونیورسٹی کی ساری لڑکیاں خراب نہیں ہوتی ہیں, سارے پروفیسر خراب نہیں ہوتے. یہ الزام ہم کبھی بھی نہیں لگاتے کہ کوئی یونیورسٹی میں جا رہی ہے تو آپ بدگمان ہو یا کوئی پروفیسر پڑھا رہا ہے. بڑے بڑے خاندانی لڑکیاں بھی ہیں, خاندانی پروفیسر بھی ہیں, بڑے بڑے بڑی بڑی خاندانی لڑکیاں بھی ہیں, جو بچانے والے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. لیکن ایک اصولی بات بھائی, چرس اگر کوئی تقسیم کر رہا ہو, ہم اس کو اپنے محلے میں پنپنے نہیں دیں گے. اگر وہ یہ دلیل دے کہ میں نے اتنی چرس بانٹی ہے لیکن پھر بھی بہت سے لوگ بچے ہوئے ہیں, تو ہم کہیں گے بھائی وہ بچے ہوئے ہیں, اللہ نے بچا لیا ان کو, آپ نے ان کو خراب کرنے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں تھی. تو کو ایجوکیشن سسٹم میں جہاں لڑکیوں کو مرد پڑھا رہے ہیں, مردوں کو عورتیں پڑھا رہی ہیں, اور مکس گیدرنگ کا ماحول ہے, آپ نے کلچر کو تباہ کرنے کا پورا زور لگا دیا. اب اگر کوئی بچ رہا ہے تو وہ اللہ کی مدد ہے, اس کا خاندانی ہونا ہے, ورنہ آپ نے سوسائٹی کو تباہ کرنے کی کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے. تو کچھ جو بچے ہوئے لوگ ہیں ان کی وجہ سے اس کلچر کو ٹھیک نہیں کہا جا سکتا. تبھی میں کہتا ہوں ہماری سب سے پہلے یہ سیاسی مذہبی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بیس پہ کسی سیاسی جماعت سے اتحاد کریں کہ ہم آپ کے ساتھ اتحاد اس وقت کریں گے جب آپ ایگریمنٹ کرو گے کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کیا جائے گا. یہ ہماری مذہبی جماعتوں کی, آپ اپنے مطالبے کچھ منوائیں ان سے, پھر ہم آپ کا اتحادی بنیں گے. مذہبی جماعتوں کے پاس بڑی پاور ہے, بڑی طاقت ہے. وہ یہ کہیں بھائی ہم آپ سے اتحاد اس بیس پہ نہیں کریں گے, ہمیں فلاں وزارت دے دو, ہمیں فلاں وزارت دے دو, ہمیں قانون میں تبدیلی چاہیے, کو ایجوکیشن کو ختم کرو. خدا کی قسم ایسا زہر ہے نا یہ کو. میں وہاں پشاور اور کوئٹہ جب بھی جاتا ہوں نا, مجھے وہاں ان کا خاندانی نظام زیادہ اسٹرانگ ہے. میں ان سے کہتا ہوں آج جو تمہارے میں باپ دادا کا احترام ہے نا, تمہاری عورتوں میں شوہر کا احترام, بہنوں میں بھائیوں کا احترام, خدا کی قسم یہ کو ایجوکیشن سسٹم اس خاندانی نظام کو تباہ کر دے گا, یہ برباد کر دے گا. جب لڑکی بے حیا ہوتی ہے نا, سب سے پہلے اس میں تمیز نکلتی ہے. میں نے کہا تم یہاں کتنا ہی کلچر میں اس کو جب مضبوط رکھو گے, جس سسٹم کے تحت وہ ایجوکیشن حاصل کر رہی ہے, دیکھو آپ صبح و شام شرم و حیا پہ بیان کرو, لیکن لڑکے لڑکیوں کو ساتھ بٹھا دو, آپ کا بیان کی 2% کی ویلیو نہیں رہے گی. میں نے کہا آپ جتنا ان کو حیا, جب آپ نے ان کو لڑکیوں کو سامنے بٹھا دیا لڑکوں کے ساتھ, اور فیمیل میل کو پڑھا رہی ہے, میل فیمیل کو, حیا کیا ہو جائے گی؟ یہ دقیانوسی والی باتیں لگیں گی کچھ دنوں میں. میں نے کہا پھر اس کے بعد جب بے حیائی ایک دفعہ آ گئی نا, تو پھر باپ باپ نہیں رہتا, ماں ماں نہیں رہتی, شوہر شوہر نہیں رہتا, بھائی بھائی نہیں رہتا, تو تمہارے کلچر کی واٹ لگ جائے گی. لیکن کوئی اب جتنی مرضی چیخ لو یار, کوئی آواز نہیں اٹھاتا. تو سیاسی تنظیموں جو مذہبی ہیں ان کی پہلی ذمہ داری ہے, بولے بھائی ہم اتحاد, ان کے پاس پاور ہے نا, وہ خود حکومت بنا نہیں سکتی لیکن ان کے اتحاد سے حکومتیں بنتی بھی ہیں گرتی بھی ہیں, وہ یہ مطالبہ رکھیں بھائی ہم آپ کے ساتھ اتحاد کا ہاتھ اس وقت بڑھائیں گے, ہمیں وزارت دو نہ دو لیکن یہ ایگریمنٹ کرو کہ یہ کو ایجوکیشن اسکولوں سے بھی ختم, یونیورسٹیوں سے بھی ختم, لڑکیوں کے الگ کالج ہوں گے, لڑکوں کے الگ کالج, لڑکیوں کی یونیورسٹی الگ ہوں گی, لڑکوں کی الگ, جتنا پوسیبل ہے اتنا تو کرو نا, اور نہیں ہوتا کم سے کم آخری درجہ اتنا کر لو کہ جو لڑکیاں صحیح ماحول میں پڑھنا چاہتی ہیں ایسے اچھے کالجز ہوں جو صرف گرلز کے ہوں, ایسی اچھی یونیورسٹی صرف لڑکیوں کی ہوں, تاکہ جو باپ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو ایجوکیشن سسٹم سے بچاؤں اس کے پاس آپشن تو ہو کہ بھائی یہ والی یونیورسٹی ہے یہ ایسی ہے جہاں صرف لڑکیاں پڑھیں اور اس کا معیار بھی اچھا ہو. جب آپ کچھ بھی نہیں کر رہا تو بھائی پھر کیا رہ گیا یار, آپ اپنی اس طاقت کو دیکھو, ہمارے پاس محدود طاقت ہوتی ہے, ہر جگہ انسان اپنی فورس کو استعمال نہیں کر سکتا, تو کچھ چیزیں ہیں جن پہ آپ زور لگاؤ, عدالتی خلا کے خلاف آپ آواز اٹھاؤ, اس سے آپ کا خاندانی نظام اگلی نسلوں میں ایسا تباہ ہونے والا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی میں جو چیخ رہا ہوں نا میں پاگل تھوڑی ہوں, مجھے کیا یار, مجھے کوئی اپنے گھر والوں سے خوف تھوڑی ہے کہ وہ جا کے خلا لے لیں گے, میں تو آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں کہ اگلی نسل میں جب یہ خلا کے کیسز بڑھیں گے نا, مرد اور عورت کا رشتہ گیا تیل لینے, ہر وقت مرد کو کھٹکا لگا رہے گا, ذرا سی آنکھیں دکھائیں کھلا, ذرا سا مسئلہ کیا کھلا, اس کے بعد مرد بیوی سے وفا کرنا چھوڑ دے گا, بولے گا بھائی ٹائم پاس کر, رکھیل کے طور پہ رکھو اس کو, جیسے مجھے طلاق کا اختیار ہے اس کے پاس بھی اختیار ہے پورا پورا, ابھی تو بہت سی خواتین کو پتہ بھی نہیں ہے, تو ایسے ٹھینگا دکھائیں جیسے انگریزوں کے یہاں ہوتا ہے, انگریز تھوڑی بیوی سے اتنی وفا کرتا ہے, وہ کہتا ہے یار کسی بھی وقت بھاگ سکتی ہے, تو انہوں نے پھر قانون بنائے طلاق سے بچنے کے لیے, آدھی جائیدادیں دینی پڑیں گی, فلانا ہوگا ڈمکانا ہوگا, اتنا کچھ انہوں نے کر لیا, تو مرد پھر کیا کرتا ہے, وہ ریلیشن چھوڑ دیتا ہے, ڈیورس پیپر نہیں بناتا, اس کو پتا ہے یار میں نے ڈیورس دی تو آدھی پراپرٹی اس کی ہو جائے گی, تو پھر بہتر ہے کہ ویسے چھوڑ دو, پیپر میں ڈیورس مت دو, تو ایسے چھوڑ دیتا ہے, تو میاں بیوی کا رشتہ گن پوائنٹ پہ تو ہو ہی نہیں سکتا, اسلام نے احسان کیا عورت کے اوپر, عورت کو بتا دیا بھائی جب تک یہ نہیں چھوڑے گا تم نہیں جا سکتی, اس سے عورت بھی گزارا کرتی ہے, بھائی اب ہو گئی اب چلاؤ, اس کے مزے پھر آخری عمر میں اٹھاتی ہے عورت, اور مرد بھی پھر کہتا ہے یار میری ہے تو کوئی بات نہیں یار, اس کے لیے جائیدادیں بناؤں گا, اس کے لیے گھر بناؤں گا, میرے بچوں کی ماں ہے, جب مرد کو پتا چل جائے کہ یہ رشتہ کبھی بھی کورٹ کے ذریعے بھاگ سکتی ہے, اور عورت کو بھی بھاگنے کا تو عورت نے برداشت ویسے ہی کم ہے, جنہوں نے بھی کھلے لے لے کے میاں سے بھاگی ہے نا, اس کے بعد ان کی زندگی عذاب میں گزری ہے, کتنی پچھتائی ہیں کہ ہم نے کیا کیا, صبر کر لیتے تو آج عیاشی کرتے, تو یہ ہم اس لیے چیخنے ہیں, تو ہماری جتنی بھی دینی سیاسی تنظیم ہے, لبرل لوگ تو یہ کام کریں گے نہیں, لبرل لوگوں پہ تو اوپر سے وہ تو پریشر ہوتا ہے, جتنی سیاسی دینی تنظیمیں ان کی ذمہ داری ہے کہ دو مسئلوں پہ دبا کے آواز اٹھائیں, وہ ایک کو ایجوکیشن سسٹم کے خلاف, ایک ہی عدالتی خلا کے خلاف, تاکہ ہمارا خاندانی نظام بچے, بعد میں پھر اسلامی احکام وہ اگلا اسٹیپ ہے, پہلے یہی اگر ہم گھوڑے اور گدے گھوڑوں والی لائف ہو گئی تو نماز روزے کا کیا کرنا ہے, خاندانی تباہ ہو جائے گا, ابا لیس ہو جائیں گے, ملیشیا میں جاؤ نماز سب پڑھتے ہیں, ابا وبا کا سیٹ اپ خراب ہوا ہوا ہے ملیشیا میں, اسکارف سب لڑکیاں لیتی ہیں ملیشیا میں, پابندی ہے لا ہے, لیکن ملیشیا لڑکیوں کی حالت آپ جا کے دیکھو نا, آپ کسی لڑکی کو پیغام بھیجو 10 سال آپ کے ساتھ بن کے رہے گی, اس کے بعد فیصلہ کرے گی کہ شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی, کیا کرنا ہے ایسی نماز روزے کا میرے بھائی, ایک آدمی ہمارے پٹھان دوست ہے وہاں ملیشیا میں ملے, وہیں کے نیشنل ہیں, بغیر شادی کے گھوم رہے, میں نے کہا بھائی شادی کیوں نہیں کرتے, کہہ رہے یار یہاں جس لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجو نیشنلٹی کے والی شادی کر, سوری ابھی نیشنلٹی ہے نہیں لینے کی کوشش کر رہے ہیں, کہہ رہے یار جہاں پیغام بھیجو, وہ کہتی پہلے ویسے ہی ٹائم گزارو میرے ساتھ, پہلے میں چیک کروں گی کہ تم وفادار آدمی بھی ہوگے نہیں ہو, کہہ رہے میں تو نہیں زنا کر سکتا, اور کہتے ہیں پھر یہ 8-10 سال اکٹھے دوستی کے بعد جب شادی ہوتی ہے ایک ویلے مہینے طلاق ہو جاتی ہے ان کے, گوروں کا بھی یہی سیٹ اپ چل رہا ہے, بچے پیدا ہو گئے ایک دوسرے کو سمجھتے سمجھتے, شادی ہو رہی تھی بچوں نے تمبو لگایا ابا اما کی شادی میں, وہ سارا سیٹ اپ, اس کے ایک مہینے بعد ڈیورس, تو اسے چھوڑ دو فضول قسم کی باتیں ہیں, تو اس وقت ہمیں اپنے فیملی سسٹم کو بچانے کی ضرورت ہے, خاندانی روایات کو, اب مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کوئٹہ پشاور میں نا, جو میرا دل باغ باغ ہوتا ہے دو چیزوں کو دیکھ کے, جب میں ملتا ہوں نا پٹھانوں کا, یہ بھی چاچا یہ بھی چاچا یہ بھی چاچا, یہ دادا دادا ایسے بدماشی کرتا ہے نا گھر میں جیسی بدماشی ہونی چاہیے, کیونکہ نسل ہے اس کی, اس کے بیٹے ہیں, اس کے پوتے ہیں, اس کی بہو ہیں, اس کے داماد ہیں, اور جن کی ایسے پوش علاقوں میں جاؤ کراچی اور لاہور میں جو بڑے بڑے ہزار گز کے بنگلے ہوں گے, ایک آدھ بچہ بدماشی کس پہ کرے گا یار دادا. میں جاتا ہوں نا لاہور بھی جاتا ہوں, اسلام آباد بھی جاتا ہوں, کراچی میں بھی ہزار گز کے بنگلے ہیں, بوڑھے ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں یار, تمہیں تو اولاد ہی نہیں ہے. کہہ رہے ہیں بھائی اتنا پیسہ تھا, دو بچے ایکچولی اچھی طرح سے تربیت ہوگی ان کی, اب ختم. اور کوئٹہ پشاور جاؤ, دل باغ باغ, ان کے بھی ہزار ہزار گز کے بنگلے, ایسے ماشاءاللہ چاچے بیٹے داماد بہویں, اتنا ایک دادا کی زندگی دیکھ کے مزہ آتا ہے یار, دادا کی زندگی دیکھ کے مزہ آتا ہے. ابے یار دادا ہے یار, یہ میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے. ابھی میں گیا تھا نا پشاور, جن کے یہاں ٹھہرا, حویلی تھی ان کی, بڑے ماشاءاللہ, انہوں نے کہا یہ میرے والد صاحب ہے. میں نے کہا نائس ٹو میٹ یو, پشتو میں نے کہا نا نائس ٹو میٹ یو, جو بھی مجھے اس وقت پشتو اللہ نے القا کی, جو اللہ کی طرف سے الہام ہوا مجھے, نائس ٹو میٹ, اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے. انہوں نے کہا یہ میرے چاچا ہیں. میں نے کہا یہ کوئی پڑوسی ہوں گے, یہ میرے دوسرے چاچا ہیں, یہ میرا تایا, یہ میرا, ختم ہی نہیں ہو رہے. اور کوئی ایسا نہیں کہ خوراک کی کمی سے پتلے رہ گئے ہوں. فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا اتنے بچے ہوں گے کھائیں گے کہاں سے, کوئی میں نے زیادہ بچوں والا دبلا, سارے لحیم شہیم ماشاء اللہ جان. میں نے کہا یار, اور سب غریب تھے, کہہ رہے ہمیں تو نسل اولاد کے بعد ہی پیسہ آیا ہے, کیونکہ جو کاروبار تھا اس میں بیٹے کیا بنتے چلے گئے, سہارا بنتے چلے گئے, ایسا نوٹ آنا شروع ہوئے, کروڑوں کے بزنس ہو گئے ان لوگوں کے. تو ابھی میں گیا تو دو دن تک چاچاؤں سے ملتا رہا, یہ چاچا اس کے ساتھ سیلفی. میں نے کہا مجھے کسی سے ملانا نہیں. انہوں نے کہا یہ تو ہمارا چاچا, ان سے تو ملے نا. میں نے کہا آپ چاچا سے تو ملیں گے. پھر انہوں نے کہا یہ ماموں. میں نے کہا پہلے چاچا ختم ہو جائے پھر ماموں پہ آنا. میں نے کہا بھائی پہلے چاچا کمپلیٹ ہو جائے پھر ماموں, ورنہ کیا ہو جائے گی, میں پھر کنفیوز ہو جاؤں گا نا. انہوں نے کہا نہیں ابھی چاچا ختم نہیں ہوئے. میں نے کہا پہلے سارے چاچا, ماموں کا اس کے بعد درجہ. خوش ہوتا ہے یار دل دیکھ کے, خاندان ہے یار, ایک دسترخوان لگ رہا ہے, بیٹھ رہے ہیں, رز چھپڑ پھاڑ کے دروازے پھاڑ کے آ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے جب اتنے افراد ہیں تو میں کھلاؤں گا. شادیاں بھی ہو رہی ہیں, بہویں بھی ہیں, پوتے بھی ہیں, داماد بھی ہیں, اور یہ جو دو دو بچوں کا بیڑا غرق کر دیا لاہور, اسلام آباد اور کراچی میں, ان میں بھی ہزار گز کے بنگلے. میں گیا ایک بنگلے میں, میں نے اس دوست سے کہا, میں نے کہا یار یہ اتنے بیڈ روم کس کے لیے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ویسے ہی بنائے ہیں, کوئی بیڈ روم میں کوئی ہے ہی نہیں. اتنا پیسہ آ گیا, بچے کتنے ہیں؟ دو. اور پھر یہ بھی اپنے ایک بہن ایک بھائی, وہ بہن کہیں جاب پہ گئی ہوئی ہے اور یہ اکیلا. کہہ رہے میں جب جاتا ہوں تو میرے ابا اما بوڑھے اکیلے ہوتے ہیں اس گھر میں, اور ایسوں کی ایک آدھ بہو آتی ہے, اس سے ویسی ساس سسر کی نہیں بن رہی ہوتی. جب ہول سیل کے حساب سے بیٹے ہوتے ہیں تو بہویں بھی ہول سیل کے حساب سے نا, کتنوں سے نہیں بنے گی, کیا خیال ہے, کتنوں سے نہیں بنے گی. اور سب کام ڈیوائڈ ہوگا تو ویسے ہی رہ لیں گی وہ, ان میں نفرت پھر کم ہو جاتی ہے. تو اس لیے مجھے, میں جب بھی وہاں جاتا ہوں پشاور میں, تو میں ان کو کہتا ہوں کو ایجوکیشن کے خلاف آواز اٹھاؤ. میرے بھائی یہ تمہارا خوبصورت نظام اسکول کالج تباہ کریں گے. ایجوکیشن کے نام پہ ہمیں ایجوکیشن سے نفرت نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں ہماری سوسائٹی ایجوکیٹڈ ہو, ہم تو چاہتے ہیں. لیکن میں نے کہا ایجوکیشن کے نام پہ نا تمہارا سارا خاندانی نظام کیا ہو جائے گا تباہ. ایک ہمارے دوست پٹھان تھے, بڑا بزنس تھا, وہ یہاں کراچی میں آئے, مجھے ملے, کہتے ہیں مفتی صاحب میں جب اپنے علاقے میں تھا میرے بچے مجھ سے احترام سے بات کرتے تھے, میرے باپ جب گھر میں آتا سب بچ جاتے تھے اس کے آگے, میری بیٹیاں اب سب آزاد ہو گئے ہیں, تمیز سے بات نہیں کرتے. وہ مجھے کہا میں اپنے بچوں کو اپنی بیٹیوں کو آپ کے گھر لاؤں گا, آپ لوگ ان کو سمجھائیں. کہہ رہے ہم تو یہاں برباد ہو گئے. میں نے کہا تم نے ڈال دیا ہوگا کالج میں نا, یہاں کے اسکول میں ڈال دیا ہوگا نا. میں نے کہا آگے اس سے بڑی برباد, میرے سمجھانے سے وہ نہیں تمیز سے. میں نے کہا کلچر تباہ. میں اسکول کالج کے خلاف نہیں ہوں, ہم بھی کالج میں پڑھے ہوئے ہیں بھائی, ایجوکیشن تو ضروری ہے, لیکن وہ یہ جو ماحول اس وقت یونیورسٹیوں میں دیا جا رہا ہے یہ آپ کے کلچر کو تباہ کر رہا ہے. تو میں تو دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا تم ان کو لائے کیوں یہاں پہ, وہیں رکھتے وہیں پڑھا دیتے یار. تو کہنے مجھے غلطی ہو گئی. تو بچے باغی ہو رہے ہیں بھائی, بدماش ہو رہے ہیں. اور مزید ترقی یافتہ علاقوں کی طرف جائیں گے تو اتنے بدماش ہوں گے, مزید آگے جائیں گے نا آپ, مزید ترقی کرتے کرتے فرانس پہنچ گئے تو پھر آپ مارکیٹ سے شارٹ, ابا ہی نہیں ہوں گے. ایسے بچے ہوں گے جن کے ابا ہی نہیں ہے. یعنی فیملی سمٹتے سمٹتے پہلے بہویں شارٹ ہوئیں, داماد شارٹ ہوئے مارکیٹ سے, پھر بچے شارٹ ہوتے ہوتے ایک بیٹا ایک بیٹی, اس کے بعد انگریزوں کی فیملی اور سمٹی, ابا مارکیٹ سے کیا کر دیا, شارٹ کر دیا. اب سنگل مدر ایک بچہ, اس سے زیادہ چھوٹی ہو نہیں سکتی تھی نا, ورنہ وہ کہتے کہ مدر کو بھی کاٹ کے آدھا کیا جائے. क्योंकि जितनी कम होगी उसको संभालना आसान, और बच्चे भी जितने कम, तो ये 6 फुट का नहीं होने, 3 फुट का होना चाहिए बड़ा होकर, ताकि इसको केयर करना, नहाने में पानी कम खर्च होगा। जब आधा हो जाएगा, 6 फुट का आदमी 3 फुट का रह जाएगा, नहाने में पानी कम, यही दलील देते हैं, वसाइल कम खर्च होंगे कि नहाने में पानी, शैंपू आधा इस्तेमाल होगा, साबुन आधा इस्तेमाल होगा, मुल्क क्या करेगा, इंसान तो 3 फुट के हो जाएंगे लेकिन मुल्क क्या करेगा, वसाइल बचेंगे। तो ऐसे वसाइल बचा के क्या करना है जो इंसानों को ही दुनिया में आने से रोक दे, तुम्हारे घरों की रौनक छीन ले भाई। तो चीफ सीख के थक गए, लेकिन क्या करें, अब ये जब तक कानूनी तौर पर ये चीजें नहीं होती ना, तो हमारी तो तोती नकारे में तोती की आवाज है। तो ये हमारी दीनी सियासी जमातें ये काम कर सकती हैं, तो हमारी आवाम को भी चाहिए उन पे दबाव डाले, भाई दो कानून को फोकस करो, एक खोलो। मैंने यूथ क्लब वालों से भी कहा, यार आप इस पे आवाज उठाओ। उन्होंने माशाल्लाह एलजीबीटी वाला कानून वफाकी शरीय अदालत से करवा लिया, पाकिस्तान में कानून आपके साथ है, यानी इस्लाम से आप साबित कर देना तो लॉ आपको सपोर्ट करता है, लेकिन हम लॉ का इस्तेमाल ही नहीं करते, हम जो है वो बस जज्बाती बातें होती हैं। तो इस्लामी नजरियाती कौंसिल आवाज उठाए, और ये जो हमारी दीनी तंजीमें, ये दो चीजों पे आवाज उठाएं, तो बहुत बड़ी खैर का फैसला हो जाएगा। एक अदालती खुला और एक को एजुकेशन, बस ये फिर इस्लाम आ गया, बस ये ना, और क्या इस्लाम है, यही इस्लाम है। नमाज तो वैसे भी आप डंडे से नहीं आज पढ़ा सकते किसी को, लोग खुद ही पढ़ लेते हैं, रोजा भी लोग रख ही लेते हैं, लेकिन अगर ये बेहयाई आई ना, तो जो नमाजें हैं वो भी खत्म, रोजे भी क्या होंगे, खत्म, बर्बाद हो जाएगी हमारी सोसाइटी भाई। अच्छा भाई, कुछ बरेलवी उलमा ने तनकीद और रद्द किया कि आप मंदिर चले जाते हैं, लेकिन भाई मैं मंदिर में इबादत के लिए नहीं गया, मैं मंदिर गया हूं हिंदुओं को ये मैसेज देने के लिए कि तुम्हारे मंदिर हमारे पठानों के इलाके में कितने महफूज हैं, हालांकि दीन के मामले में वो थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे गए हुए होते हैं। जो जियारत है वो तो सारे पश्तो स्पीकिंग है, तो तुम्हारे हिंदू यहां कितने महफूज हैं और तुम्हारे मंदिरों में कैसे इबादत हो रही है, तो इंडिया में भी हमारी मस्जिदें क्या होनी चाहिए, महफूज, और मुसलमान क्या होने चाहिए, महफूज। और वो बड़ा अच्छा मैसेज गया है, तो मंदिर इबादत के लिए जाना हराम है, किसी मसले से जाना थोड़ी हराम है। वहां की नबी का साया था, जबकि सही हदीस में उन्होंने पेश किया कि आपका साया नहीं था, सही हदीस से है कि नबी का साया था। भाई हमने उलमा से सुना है कि अम्मी आयशा के शागिर साहबा थे, आपने साहबा को पढ़ाया, जबकि इस्लाम में मखलूद नामे तालीम तो नहीं है। अम्मी आयशा के पास वो इल्म था जो अम्मी आयशा के अलावा किसी और के पास नहीं था। अगर कोई फीमेल टीचर ऐसी है, उनके पास वो नॉलेज है जो पूरी दुनिया में किसी मेल के पास वो नॉलेज मिल ही नहीं रही, तो फिर आप फीमेल से पढ़ लो, क्या ख्याल है? तो कोई है ऐसी फीमेल जिनके पास वो नॉलेज, ऐसी नॉलेज है जो किसी मर्द के पास है ही नहीं? तो अम्मी आयशा के पास वो नॉलेज थी, आधा दीन घर से मुताल्लिक है, तो घरेलू नॉलेज किसके पास थी? अम्मी आयशा के। तो लिहाजा उन्होंने वो नॉलेज सहाबा के साथ शेयर की, सहाबा को पढ़ाया, क्योंकि वो नॉलेज कहीं और से सहाबा को नहीं मिलती। फिर भी कैसे पढ़ाया है? कुरान कहता है, फसअलूहुन्न मिन वराए हिजाब, जब तुम नबी की ज़ौजात से इल्म हासिल करने के लिए आओ तो पर्दे के पीछे से। तो हम भी कहते हैं कोई फीमेल टीचर ऐसी नॉलेज है उसके पास जो मेल के पास नहीं है, तो आप उससे नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन कैसे? पर्दे की पाबंदी के साथ। लेकिन ऐसे कौन कौन है कि सारे उलूम सबके पास हैं? अच्छा मेरे भाई, एक मौलाना साहब कहते हैं आजकल फितनों का दौर है, आज के दौर में 100% दीन पे चलना बहुत ज्यादा, बिल्कुल गलत है। 100% दीन पे चलना बहुत आसान है आज के दौर में, क्योंकि दीन ऐसा अल्लाह ने दिया है जो 100% हर सोसाइटी के लिए काबिल अमल हो, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो नामुमकिन है, तो अल्लाह ने खुद ही छूट दे दी है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? वो अल्लाह ने खुद ही छूट दे दी है। आपके बयानात में 2018 से सुन रहा हूं, पहले आप मैं आपसे बैत होना चाहता था, लेकिन आपको जब खिलाफत नहीं मिली थी, और अब आपसे बैत होना चाहता हूं। मैं अभी बैत कर नहीं रहा लोगों को, इसलिए कि एक साहब में बड़े चिपकू है ना, बहुत चिपकू है। मैं इशारा ऐसा बताऊंगा ताकि उनको समझ में ना आए कि उनकी बात हो रही है। वो बहुत फोन करके चिपकते थे, आते जाते ही नहीं थे ना, बहुत बातों नहीं होते, बाज लोग बोलते जाते हैं। वो आ गए मेरे पास कि मैं आपसे बैत होना चाहता हूं। मैंने कहा, यार जब तुम बैत नहीं थे तो इतने बड़े चिप्पू थे, जब तुम मुझे अपना मुर्शिद मान लोगे, मैंने दिल में कहा, उससे नहीं कहा, तो फिर तो मैं तो किसी काम का रहूंगा ही नहीं। अब मैं बहाने तलाश करूं इसको किस तरह से भगाऊं ना। बहुत इसरार किया ना कि मैं आपसे बैत, मैंने कहा भाई मैं अगर आपको बैत करूंगा तो मुझे कौन बैत करेगा फिर? मुझे अलग से एक और पीरो मुर्शिद चाहिए होगा जो स्पेशल आपकी इसलाह के लिए मुझे गाइड करे, क्योंकि मेरे अंदर आपकी इसलाह का स्टैमिना नहीं है। ایک الگ سے مجھے اپنا نیا شیخ دیکھنا پڑے گا جو آرڈر پہ بنواؤں گا اس بندے کی اصلاح کے لیے, اس کو برداشت کرنے کا حوصلہ کیسے پیدا ہو. تو میں اس کو بہت غور کر رہا ہوں کہ یہ کیسے سیٹ اپ شروع کریں بھائی, ہم یہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. تو جب بیعت کرنا, کیونکہ جب کسی شیخ کی طرف سے کسی کو اجازت بیعت ملتی ہے تو تصوف میں یہ اصول ہے کہ جس کو اجازت بیعت ملے پھر اس کو کام شروع کر لینا چاہیے, پھر اس کو تواضع سے کام لینے چاہیے کہ ایکچولی ہم کہاں, ہم وہ جب ایک ذمہ داری لگی ہے پھر اس کو کیا ہے, پھر اس کو پورا کرے وہ. تو میرے تو بالکل مزاج نہیں ہے نہ کس بیعت کرنے کا نہ کسی کو مرید بنانے کا, میرا اس سے میں 180 ڈگری پہ ہوں میں. لیکن اب بڑوں کی طرف سے چونکہ ایک بات ہوئی ہے تو پھر ہم اس پہ غور کر رہے ہیں کہ یہ سیٹ اپ کو شروع کیسے کریں, ہم کیسے اس کو مینج کریں, لوگوں کے خطوط آئیں گے, لوگ رابطہ کریں گے, ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے لوگوں کو سنبھالنے کا, تو دوسرے کام بھی ہیں. تو پھر میں نے دوسرے مشائق سے بھی رابطہ کیا, آپ اتنا کراؤڈ کیسے سنبھالتے ہو؟ تو اکثر وہ حضرات ہیں جو پھر اسی کام کے ہیں وہ سنبھال لیتے ہیں, لیکن جس کے علمی کام بھی ہوں, جس نے مدرسے میں کتابیں بھی پڑھانی ہوں, جس نے فتوے کا کام بھی کرنا ہو, جس نے بیانات کے لیے بھی جانا ہو, ٹریولنگ بھی ہو, نماز کی بھی پابندی کرنی ہو جماعت یعنی پڑھانے میں, تو پھر بہت ساری چیزیں اس میں صرف دیکھنا پڑتا ہے. دوسرا, ہم جب بیعت کریں گے نا تو پھر اتنے میٹھے نہیں رہیں گے مرید کے لیے جتنے ابھی ہیں, ابھی تو ہول سیل کے حساب سے نصیحت ہو رہی ہے. پھر چمبا پلیٹ ہوگا, چمبا پلیٹ, سمجھتے ہو؟ کیونکہ اصول یہ ہے کہ جب آپ کسی کو اپنا مرشد مان لیتے ہو نا تو زندہ بدستے مردہ, پھر اپنے آپ کو اس کے حوالے ایسے کرنا پڑتا ہے جیسے مردہ غسل دینے والوں کے حوالے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جدھر کو کروٹ دے. تو پھر کیونکہ یا تو اعتماد نہیں ہے تو بیعت ہی نہ ہو, پھر ہم اتنے میٹھے نہیں رہیں گے آپ سے جیسے میں, جو مرید ہے اس کے لیے حکام بہت سخت ہوں گے. تو اس لیے اب ایسے ہی چلتے رہو تو ٹھیک ہے. میری بابی اور پھوپھی ذات کے لیے دعا کریں, اللہ مجھے ان کو اولاد دے, دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ دونوں کو اولاد دے, نیک صالح اولاد دے. مصعب کراچی, میں کراچی رہتی ہوں. اچھا, خاتون نے پوچھا ہے, یہ پتہ نہیں کون سا, گرو مندر میں رہتی ہوں, میرے 9 مہینے کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. میرا سوال یہ ہے کہ میرے اور میرے شوہر کو قبر میں عذاب ہوگا کیا؟ اگر جنت ہم پر واجب ہو گئی ہے تو کیا دوزخ میں اب اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں ڈالیں گے؟ میں آپ کے بیان سنتی ہوں, پورا جواب نہیں ملا. دیکھو, حدیث میں آتا ہے جس عورت کے بچہ اللہ نے لے لیا اس نے صبر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی ضمانت لی ہے. تو اس طرح کی جتنی بھی حدیثیں ہیں ان کا مطلب ایسے ہوتا ہے کہ یہ جنت میں جانے کا ایک بہت بڑا سبب آپ کے پاس آ گیا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ بدعمالیاں شروع کر دیں, کیونکہ جیسے کچھ باتوں پہ جنت کی ضمانتیں ہیں ایسے ہی کچھ گناہوں پہ جہنم کی ضمانتیں بھی ہیں کہ ان سے جہنم واجب ہو جاتی ہے. اب کچھ کام ایسے آپ نے کیے جن سے جہنم واجب ہو گئی, کچھ کام ایسے کہ جنت واجب ہو گئی, تو آخرت میں یہ پلس مائنس ہوگا, ٹھیک ہے نا؟ ترازو اسی لیے تو ہے نا کہ نیکیاں اور بدیاں کیا کی جائیں گی, تولی جائیں گی. تو اس لیے اس لحاظ سے تو اس پہ تسلی رکھنا چاہیے کہ آپ کے پاس جنت میں جانے کا ایک اسٹرانگ سبب اللہ نے ایک سفارشی آپ کا آگے پارسل کر دیا ہے. ہم کہتے ہیں نا یار میں ایگزام تو دے رہا ہوں لیکن ایک سفارشی بھی اپنا بٹھا کے رکھو کہ بھائی اگر یہ ہو گیا تو کچھ نمبر وہ ڈال دے, ٹھیک ہے نا؟ لیکن اب آپ ایگزام کی تیاری چھوڑ دو تو یہ حماقت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو عورت بچہ بچپن میں مر گیا اس نے صبر کیا, وہ بچہ سفارشی ہے, صحیح حدیث سے پتا چلتا ہے, وہ قیامت میں سفارش کرے گا. حدیث میں آتا ہے ماں باپ کا نا ایسے دامن پکڑ کے گھسیٹے گا ان کو, کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن اب اس پہ اعتماد کر کے نہیں بیٹھ جانا کہ اب ہم نے پردہ نہیں کرنا, نماز نہیں پڑھنی کیونکہ سفارشی آگے چلا گیا ہے. تو یہ ایک بڑی فضیلت کی بات تو ہے, لیکن کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جس میں جہنم بھی واجب ہو جاتی ہے. تو برائیوں سے بچنا ہے اور ایک تسلی بھی رکھنی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک آخرت میں ایک انتظام کر دیا. آخری سوال بس, یہ کیا ہے بھائی؟ ابے بھائی یہ کیا ہے, کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو عدت کے بعد دوسرے مرد سے نکاح کرے, دوسرے شوہر نے طلاق دے دی, اس طرح چوتھے شوہر کے ساتھ اب وہ رہ رہی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں, تو جنت میں ہر عورت پہلے مرد کے ساتھ رہے گی, دوسرے کے ساتھ, یہ تیسرے چوتھے کے ساتھ, یعنی اس خاتون کی چوتھی شادی ہے. مال خوش قسمت ہے ورنہ تو ایک دو کے بعد بندہ ہی مارکیٹ میں ملتا ہی نہیں ہے. تو اب دیکھیں یہ چوتھی جو میاں ہے نا, آپ کو جنت میں یہ والا ملے گا, آخری والا ملتا ہے جنت میں. یہاں خواتین بڑی پریشان ہوتی ہیں, ہمیں پسند تو تیسرا والا آیا تھا یا دوسرا والا تھا یا پہلا والا تھا, مل چوتھا والا رہا ہے. دیکھو جنت میں اللہ نے ہر خواہش پوری کرنی ہے, چوتھا والا جب ملے گا جب یہ جنت میں جائے گا, تو کوشش کرے یہ جائے ہی نہیں, یا تو یہ کوشش کر لے. اب یہ کوشش ہو نہیں سکتی نا, تو اگر یہ جنت میں نہیں گیا تو پھر اللہ جہاں آپ چاہو گی وہاں اس سے نکاح کرا دے گا, اور اگر یہ بھی جنت میں چلا گیا تو اللہ آپ کے دل میں, دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ ابھی میں نے پورا بیان کیا تھا نا, دل تو اللہ کے ہاتھ میں, ممتا ماں کی باس جانوروں کے دلوں میں ڈالی, باس کے دلوں میں نہیں ڈالی. تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اس کی اتنی محبت ڈال دے گا کہ آپ کو یہ اچھا لگنے لگے گا وہاں پہ. یہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. حدیث میں آتا ہے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں, جب چاہتے جدھر کو گھما دیتا ہے. اور آپ کہہ سکتی ہو تو خوبصورت نہیں ہے, ہینڈسم نہیں ہے, تو ریپیئرنگ ہوگی وہاں جنت. اس ڈیزائن میں تھوڑی ہم جنت میں جائیں گے, ورنہ ایسے ایسے لوگ آئیں گے ہم تو نکل جائیں گے وہاں سے. بھائی تو آ جا, میں نہیں آ رہا. ہمارے طلبہ ہیں نا بعض, میں تو طلبہ تو اولاد کی طرح ہوتے ہیں, ہم ان سے مذاق بھی کرتے ہیں, وہ ناراض نہیں ہوتے. تو بعض ہر طرح کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, بعض طلبہ ایسے بلیک ہوتے ہیں بالکل. میں کہتا ہوں تو اندھیرے میں نظر ہی نہیں آئے گا ہے بھائی, تو اندھیرے میں. اور پھر بعض ایسے ڈرونے ڈرونے اڑے ترچے سے. تو میں ان سے کہتا ہوں یار تو جب جنت میں اسی اسٹائل میں جائے گا تو تجھے تو حور مل جائے گی تیرے اعمال کی وجہ سے. حور کہے گی اللہ میں نے کیا کیا تھا جو مجھے یہ ملا ہے. اے اللہ اس نے تو اچھے اعمال کیے, اس کو میں مل گئی, تو میں نے کون سا کوئی گناہ کیے تھے جس کی وجہ سے مجھے یہ مل گیا ہے. تو ویسے وہ تو ظاہر ہے وہ ریپیئرنگ ہوگی نا, ورنہ بہت سے ایسے ہیں کہ وہ حور نہیں, حور بھاگ جائے گی وہاں سے کہ مجھے یہ قبول ہی نہیں ہے. تو اس لیے جنت میں جب اللہ نے ایک لا بیان کر دیا, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جو دل چاہے گا اللہ وہ تمہاری خواہش پوری کرے گا. تو بعض ایسی خواہشات ہیں جنت میں پوری ہو نہیں سکتی, تو اللہ پھر وہ خواہش ہی ختم کر دے گا, ایسی خواہش پیدا کرے گا جو جنت کے مناسب ہو. ہر خواہش تھوڑی اس قابل ہوتی ہے کہ پوری ہو. سات ماہ کی جماعت خانے وال سے 12 اگست کو نیپال حاضر ہوئے ہیں مسافہ کے نیت سے. ابھی جلدی سے آ کے مسافہ کر لیں بھائی, میں بہت تھک جاتا ہوں اس وقت. یار کہاں ہیں جماعت والے؟ مفتی صاحب میں کہا جنہوں نے میری خواہش کو میری بیوی مجھے بڑے کہہ رہے ان کی زوجہ ان کو قریب نہیں آنے دیتی, تو میں گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے مجھے. اپنی بیوی کو بتاؤ بھائی گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے. تو اور کیا کہہ سکتا ہوں یار, میں غلط کر رہی ہے, گناہگار ہو رہی ہے. نبی نے فرمایا جو عورت شوہر کو نہ قریب آنے دے تو اس پوری رات اللہ اس عورت کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتے. تلعنہ الملائکہ, فرشتے اس پہ لعنت بھی کرتے ہیں. تو اس لیے عورت کو چاہیے اس چیز میں شوہر کا ساتھ دے. وہ تو میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا نا کہ لبرل لوگ کہتے ہیں نہیں جی بیوی راضی نہیں ہے تو نہیں ہوتا, اس کو میں نے پوری ڈیٹیل سے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ یہ پریکٹیکل لائف میں ایسا ہوتا نہیں ہے. مرد پہ یہ خواہش بہت زیادہ سوار ہو جاتی ہے, وہ پھر ڈپریشن میں جاتا ہے. میری نیت استغفر اللہ, نکاح کرو تاکہ آپ سے یہ برائی چھوٹے. اکثر خواتین بڑھاپے میں اپنے شوہروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. میں نہیں کہہ رہا ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں, اکثر بھی نہیں کہہ سکتے, بہت سی ایسی ہوتی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب شوہر جوان ہے اس کی عورت کو ضرورت ہے, کما کے لا رہا ہے, کمپرومائز کر لیتی ہیں. جب وہ بوڑھا ہو گیا, ریٹائر ہو گیا, اب وہ کسی کام کا نہیں ہے, اب بیٹوں کے ساتھ مل کے اس کو ستاتی ہیں. یہ بہت ہماری سوسائٹی میں دیکھنے میں آتا ہے. دیکھو عزت دار اور خاندانی عورت اپنے شوہر کو اپنی اولاد پہ ہمیشہ ترجیح دیتی ہے, یہ اس کے خاندانی ہونے کی علامت ہوتی. بوڑھے بھی ہو جائیں گے نا, اپنے بیٹوں سے کہتی ہے پہلے یہ ہے میرے لیے, جب تم نہیں تھے تو یہ میری زندگی میں آیا تھا, تم اس کے بعد آئے ہو اور اس کو میں نے تمہارے شیلٹر کی وجہ سے پالا ہے, تم نے مجھے شیلٹر دیا. اچھا بعض عورتیں کہتی ہیں ہم نے تو بڑا برداشت کیا اپنے شوہر کو, ہم نے تو مجبوری میں برداشت کیا اپنے, روتے ہوئے سنا رہی ہوتی, ہم نے تو اپنے شوہر کو بہت مجبوری میں برداشت کیا ہے, اب ہماری مجبوری نہیں, اب یہ طلاق دے خلا لے ہم کچھ بھی, اب کہ جاؤ رہنا ہے رہو نہیں تو نہیں رہو. تو میں ان سے کہتا ہوں دیکھو تم نے مجبوری میں اس کو کیوں برداشت کیا, کیونکہ تمہیں اس کی ضرورت تھی. کیا خیال ہے, طلاق لینی تھی اس وقت لیتی نا جب جوان تھا, یہ اس میں برائیاں تھیں, لیکن تم نے کہا نہیں بھی طلاق لے کے میں کہاں جاؤں گی, ایکچولی میں کہاں جاؤں گی مجبورن. اس کا مطلب اس کے فائدے اس کے نقصانات سے زیادہ تھے, اس کے احسانات اس کے مظالم سے زیادہ تھے, تبھی تم نے کہا کہ جیسا بھی آڑا ترشا ہے رہنا نہ رہنے سے بہتر ہے اس کے ساتھ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ جیسا بھی آڑا ترشا ہے, بدتمیز ہے, بد نہیں ہونا چاہیے, لیکن بعض ہوتے ہیں بد اخلاق ہے, بدتمیز ہے, تمیز سے بات نہیں کرتا, لیکن پھر بھی بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا یا میں نے اس سے طلاق لے لی تو جاؤں گی کہاں. اس کا مطلب اس بے یار و مددگار دھکے खाने से इसने क्या कर लिया, आपको बचा लिया। तो ये तो एहसान है ना। तो अगर भाई अगर ये जालिम था तो उस वक्त इससे तलाक लेती जब ये आप पे पैसा भी खर्च कर रहा था, आपके बच्चों को भी पाल रहा था, शेल्टर भी दिया हुआ था इसने, उस वक्त आपने कहा कि नहीं भाई मजबूरी है। अब जब बुढ़ापा आ गया ना, अब इसको तरजीह देनी है आपने। समझ में आ रही बात? इज्जतदार औरत होगी वो यही करेगी, और जो इज्जतदार नहीं होती वो कहती है कि नचोड़ लो, उसके बाद टिश्यू पेपर की तरह बुढ़ा हो गया। तो इतने बुढ़ों के केस है ना कि आपकी सोच होगी, और ये यूरोप में ज्यादा हैं जो वहां मुसलमान रहते हैं। मेरे पास एक यूरोप से एक साहब आए, कहने लगे, वो भाग के आ गए ना वहां से, कहने लगे यार मुफ्ती साहब यूरोप में जो पाकिस्तानी फैमिलियां रह रही है ना, जो वहीं पैदा हुए, उनके बुढ़ों के हालात बहुत खराब हो गए हैं। कहने, मैंने कहा क्यों भाई? कह रहे हैं भाई वहां औरतें इतनी मॉडर्न, इतनी लिबरल हो गई हैं, बुढ़ापे में ना बेटा बाप को पूछ रहा है ना बीवी पूछ रही है, क्योंकि अब कोई जरूरत ही नहीं उसको। तो कह रहे हैं वहां तो सारे बुढ़े बुढ़े मिलके एक यूनियन बनाई हुई, वहां बैठ के ताश खेलते रहते हैं बैठ के, घर में तो कोई लिफ्ट कराने के लिए तैयार ही नहीं है। तो कह रहे हैं मैंने सोचा मेरा भी यही बुढ़ापा होगा। ये उनकी बात कर रहा हूं जो मुसलमान है और जो खानदानी है, बूढ़ा तो अंग्रेज तो और इससे भी आगे की चीज है। मैंने कहा घर में रखा हुआ तो है ना? कह रहे रखा हुआ तो है, किसी काम के नहीं हम, कोई ना सुनता है हमारी ना कोई खिदमत करता है, जरा से हमें गुस्सा आ जाए तो आगे से रिप्लाई पूरा तमीज, क्योंकि कह रहे हैं हम कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, हाथ पांव कट गए हमारे, बस हम जिंदगी में खान सामा बने रहे, खिलाते पिलाते रहे, अब हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। ऐसे बॉस मैंने, भाई मैं बार बार बताऊं, सारी औरतों से बदगुमान मत हो, बड़ी बड़ी खानदानी औरतें होती हैं जो बड़ी वफा करती हैं, जवानी में भी शौहर को आड़े तिरछे मियां को बर्दाश्त किया, बुढ़ापे में भी खिदमत कर रही होती हैं, हमारे मुआशरे में खैर अल्हम्दुलिल्लाह गालिब है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि बहुत सी ऐसी भी हैं बुढ़ापे में मियां से ऐसे ऐसे सताती है ना, क्योंकि मैंने बहुत देखे हैं रोते हुए, ठीक है ना, जो कह रहे हैं यार अब हम दो टके के नहीं रहे, हम तो बेटों को भी वरगला के फिर बेटे भी वही माँ के साथ हो जाते हैं, सारे उस बुढ़े को तभी इससे नचोड़ते हैं। बहुत से बुढ़े यहाँ आए हैं रोते हुए, और मैं फौरन किसी की बात पर यकीन नहीं कर लेता, इंक्वायरी करता हूँ, जब सही साबित होता है तो फिर मैं तबसरा करता हूँ। तो यूरोप में तो बहुत हो रहा है, इंग्लैंड में और इधर उधर ना, वो बुढ़े उसे बुढ़े आखिर में बैठे हुए होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं, कह रहे हैं और सुना भाई दूसरी शादी की बयान लगाया हुआ होता है उन्होंने, फिर वो सोचते हैं काश हम चार कर लेते यार। आप इजाजत दें तो एक छोटा सा वाक्य सुना दूं इसी पे, हमारे एक रिलेटिव के साथ भी ऐसा हुआ, ये मैंने अपनी किताब में भी वाक्य लिखा है। हमारे इंडिया से एक रिश्तेदार आए थे, बड़े बदमाश, हम लोग असलन तो पठान है ना, तो बड़े बदमाशियां उनकी मशहूर थी वहां पे, तो भाग गए वहां से ना, ठीक है ना, उन पे जुल्म हुआ था, तो उन्होंने आगे से उस जुल्म का जवाब दिया। बलवाई आए थे गांव में हमला करने के लिए, बलवाई नहीं होते, तो वो आए गांव पे हमला करने के लिए, तो इन्होंने क्या किया, उनसे फाइट की, और कुछ बलवाइयों ने मुसलमान मारे तो इन्होंने भी कुछ उनके बंदे मार दिए, फिर वहां से ये भाग गए। जाहिर है पुलिस तो उन्हीं का साथ देती है ना, अक्सर मुसलमानों का साथ देती नहीं है पुलिस वहां पे, तो पुरानी बात है, पाकिस्तान नया नया बना था, ये आ गए यहां पे, शादी मादी हो गई, इनकी जॉब अच्छी लग गई अमेरिका में, और ऑफिसर बन गई है। अब जब ये सुरजानी टाउन में रहते थे, रिटायर होकर अमेरिका से आ गए, इनकी उम्र थी 80 साल, बिस्तर पे लेटे हुए थे, मैं इनसे मिलने के लिए गया, दूर के रिश्तेदार थे हमारे, मैं मिलने के लिए गया, ये बात होगी जी 2003 की। तो इन्होंने मुझे कहा कि बेटा क्या कर रहे हो, मैंने कहा चार शादियों पे किताब लिख रहा हूं, ठीक है ना, खानदान के पहले आदमी जिन्होंने सुनते ही शाबाश दी, वेल डन बेटा बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। मैं हैरान हुआ, मैंने कहा आप पहले खानदान के आदमी हो जो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो, इस पे तो कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता, सब कहते हैं क्या उल्टा काम कर रहे हो यार। फिर उन्होंने अपना वाकया सुनाया मुझे, उन्होंने कहा बेटा मुझे पता है इसका, उन्होंने वाकया सुनाया, कहते हैं मैं अमेरिका में अच्छी, ये अच्छा वाकया मैंने अपने खानदान के दूसरे अफराद से भी सुना हुआ था, इनका वालदा और वालिद वगैरह से, और तो ये सिर्फ इनका अपना सुनाया हुआ नहीं था, ये और भी मैंने सुना हुआ था, इन्होंने फिर इनकी जबान से मैंने सुना, इन्होंने कहा मैं अमेरिका में बड़ी अच्छी पोस्ट पे था, और असिस्टेंट थी मेरी एक गोरी बड़ी खूबसूरत सी, असिस्टेंट होती है ना वहां पे, और अक्सर वो आधे कपड़ों में ही होती थी। अब ये माशाल्लाह दाढ़ी वाले नमाजी, कहते हैं 6 महीने हो गए मैंने उसको देखा ही नहीं, नजर भी नहीं उठाई, बदनजरी का गुनाह मिलेगा, ठीक है ना। कहने 6 महीने के बाद उसने मुझे कहा कि तुम नामर्द तो नहीं हो, कहीं आदमी ही हो ना। मैंने कहा हाँ भाई मैं मर्द हूं। कह नहीं, फिर उसने कहा शायद मैं खूबसूरत नहीं हूं। उसने कहा नहीं, यू आर ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत अच्छी खूबसूरत औरत हो तुम, और लड़की हो क्या कर सकते। कह रही एक बात तो है, या तो मैं बदसूरत हूं या तू नामर्द है। दोनों में से एक बात है। कहते हैं मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा भाई हम लोग पठान लोग हैं और हां नहीं, कहते हैं मैंने उससे कहा भाई मैं मर्द हूं, मेरी बीवी पाकिस्तान में, मेरे पांच बच्चे हैं। कहते हैं वो अंग्रेज ने कहा वो किसी और के होंगे, तुम्हारे नहीं होंगे, उस लड़की ने कहा। हां कहते हैं फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा भाई हम पठान लोग हैं, हमारी बीवी की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, बच्चे कौन पैदा करेगा, ऐसा नहीं है जैसे तुम्हारा कल्चर है, हम लोग क्या नहीं होता ये। तो वो कहती है फिर हैरत की बात है कि बच्चे भी तुम्हारे हैं और तुम मुझे देखते भी नहीं हो, कुछ क्या मसला क्या है। फिर कहते हैं मैंने कहा भाई हम लोग मुसलमान हैं, हम अपनी बीवी के अलावा किसी और को नहीं देखते। तो कहती है मैंने कहा उस वो लड़की कहती है हमने बड़े मुसलमान देखे नाइट क्लब में, तो बड़े टर्की मुसलमान पहुंचते हैं वहां पे, हमने तो बड़े मुसलमान देखे हैं। कहते हैं मैंने जवाब में कहा मुझे इस वाक्य का ना एक एक लफ्ज याद है, हालांकि मेरे दोस्तों को पता है मेरा हाफजा कैसा है, मुझसे तो 20 दफा लोग अपना नाम बताते हैं मैं भूल जाता हूं, और जब कोई पुराना आता है ना मिलने के लिए अपना तारुफ ये वो, मैं दूसरे पूछ रहा हूं किस लेवल का आदमी है, ऐसा ना हो मैं उसको एक आम बंदा समझ के जो है ना, तू पता तो बताओ कौन है मुझे, तू कल बताया होता मुझे याद ही नहीं रहता। क्योंकि ये दिलचस्प वाक्य था, एक एक लफ्ज मुझे याद है। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई उस लड़की ने कहा कि वो कहा ना कि हमने बड़े मुसलमान देखे, तो कहते हैं मैंने कहा कि वो नाम के मुसलमान है और मैं किरदार का मुसलमान हूं, वो नाम के होंगे मैं किरदार का हूं। उसने बड़ी अच्छी बात है भाई। तो उसने कहा अच्छा इस्लाम इतनी अच्छी तालीम देता है, मुसलमान मर्द अपनी बीवी के अलावा किसी को देखता ही नहीं। उसने कहा नहीं देखता ही नहीं, इतना अच्छा होता है मुसलमान, ठीक है। उसने कहा अच्छा और इस्लाम क्या कहता है, कहते मैंने बताया इस्लाम ये कहता है। उसने कहा फिर जो है ना वो मुझे इस्लाम के बारे में नॉलेज दो। तो उस जमाने में हमें याद है उनका खत आया था, मैं बहुत छोटा था उस वक्त, तो उनका यानी ये खत मेरे सामने तो नहीं आया, लेकिन हमारी दादी बताया करती थी कि भाई उसने खत भेजा था कि भाई एक लड़की मुसलमान होना चाहती है, कुछ लिटरेचर भेजो, तो यहां से लिटरेचर भेजा गया। यानी हमारे खानदान में ये खत का वाकया मैंने पहले सुना हुआ था। तो कहते मैंने खत भेजा और यहां से कुछ लिटरेचर गया, इंग्लिश में कुछ किताबें इस्लाम के बारे में और कुरान इंग्लिश तर्जमे का भेज दिया। कह रहे हैं वो तर्जमा पढ़ के आई कुरान का, और भाई वो तो कह रही मैं तो मुसलमान होना चाहती हूं, इतनी जबरदस्त किताब है, इतने जबरदस्त अहकाम है। कहते हैं मैंने कहा कि भाई ठीक है कलमा पढ़ के मैंने उसको मुसलमान करा दिया। कहते हैं वो कहने लगी और क्या क्या करना चाहिए मुझे अब बताएं। कहते हैं मैंने कहा सबसे पहले अपना जो लिबास है ना ये तब्दील करो, मुसलमान औरत सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक ढकी हुई होती है। अगले दिन आई है भाई फुल बुरके में, फुल बुरके में आके कहने लगी और मुझे क्या करना है। तो मैंने कहा शराब छोड़ दो। कहती है जब मैंने कुरान में पढ़ा शराब हराम है, उसी वक्त मैंने नियत कर ली कि अब शराब नहीं पीऊंगी कभी। और क्या करना है जी, नमाज पढ़नी है जी, पाबंदी, सारी बातें हो गई। आखिर में कहने लगी बाप मुझसे शादी कर ले। कहते मैंने कहा मैंने तुम्हें बताया मैं पांच बच्चों का बाप हूं, मेरी बीवी है पाकिस्तान में, मैं कैसे शादी करूं। तो उसके अल्फाज हैं उस गोरी के कि आपने जो मुझे कुरान दिया है उसमें तो लिखा है मुसलमान एक मुसलमान एट अ टाइम कितनी बीवियां रख सकता है, चार, तो आप कर ले मुझसे दूसरी शादी। कहते मैं सटपटा गया, मैंने कहा भाई ये क्या हो गया भाई, ये तो उल्टा हमारी बिल्ली हमें ही म्याऊं, हमारी बिल्ली क्या कर रही है हमें ही म्याऊं कर रही है, हमें कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाई जा रही है। कह रहे मेरे जहन में आया कि मैं करूं, खूबसूरत लड़की थी और खुद पेशकश भी कर रही, कह रहे लेकिन मुझे वो भी तो पठान है ना जो पीछे बैठी हुई है, इनके वही अल्फाज थे कि मेरी वो बीवी भी तो पठान है ना हमारी तरह, अगर हम पठान है तो वो भी क्या है, वो किधर छोड़ेगी मुझे। और कहते हैं मैं बार बार कह रहा हूं कि यार मैं कर लूंगा तो इसको लेके जब मैं पाकिस्तान जाऊंगा मेरे बच्चे कहां मेरे को छोड़ेंगे, एयरपोर्ट पे तो बच्चे ही मेरे कतले बना देंगे। कह रहे हैं बड़ा उसने इसरार किया, मैंने कहा भाई मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं नहीं कर सकता। कहते उसको मेरे अल्फाज याद थे, उसने कहा कि तुमने कहा था मैं नाम का मुसलमान नहीं मैं किरदार का मुसलमान। कह रहे मैं शर्मिंदा हुआ, तो मैंने उससे कहा कि देखो हमारे इस्लाम में ना ये हर आदमी का आखिरी हरबा यही होता है, एक्चुअली अदल मुमकिन नहीं है, एक्चुअली ये नहीं होता। देखो हमारे इस्लाम में दो शादियों की उस सूरत में इजाजत है कि मर्द बराबरी कर सके और मैं अदल नहीं कर सकता। कहते हैं उसने अपने पांव जमीन पे मारा और बोला तुमने बड़ी खूबसूरती से अपनी जान छुड़ाई है और कुछ नहीं है, और ये कह के वो टाटा हो गई, दोबारा नहीं मिली कभी। फिर पता चला किसी सऊदी ने उससे दूसरी शादी की, शुक्र है सऊदी करते हैं ये काम, वरना वो किधर जाती। लोग अरबों को ठरकी ठरकी तो बहुत कह रहे होते हैं लेकिन निका भी हुए वो नहीं बच, वो तानो से नहीं बच। अभी एक सऊदी 90 साल ने शादी की है 18 साल की लड़की से, अब अल्लाह ही खैर करे आगे इंतकाल ना हो गया हो कहीं हजरत का। वो एक बुजुर्ग थे ना, उन्होंने मैंने बताया था ना वाकई, एक मौली साहब ने कहा एक कैनेडा में एक लड़की पाकिस्तानी से सेट हो गई। अब वो जो पाकिस्तानी बाबा थे उनकी उम्र 70-75 साल, कनाडा में एक अंग्रेज लड़की सेट हो गई, भाई अब पता नहीं क्या देखा होगा उस अंग्रेज ने। तो मस्जिद के इमाम ने, सच्चा वाक्य है, मुझे बताया कि वो मेरे पास आया, कहने लगा जी कैनेडियन लड़की आ रही है, शाम को 6 बजे मेरा निकाह है, इसके लिए क्या क्या चाहिए। कहते मैंने कहा आपकी जिंदगी चाहिए मुझे बस इसके लिए, शाम आपकी एज देख के लग नहीं रहा 6 बजे तक आप जिंदा रहेंगे, आपका जिंदा रहना क्या है, ये चाहिए। खैर तो वो कहते हैं वो चली गई, फिर पता चला किसी अरबी से शादी हुई है, पता नहीं वो अरबी सही था गलत था वल्लाहु आलम। अरबों में हर तरह के लोग होते हैं, नेक भी होते हैं बुरे भी होते हैं, बास ठरकी होते हैं वाकई, बस शादियां करके मजे उड़ा के छोड़ देते हैं, लेकिन अच्छे भी लोग होते हैं परहेजगार भी होते हैं। तो खैर अब जो असल वाकया मैं सुना रहा हूं ना, कहते हैं यार मैंने अपनी बीवी की खातिर उस लड़की के रिश्ते को ठुकराया, और कुछ दिनों के बाद जब मैं रिटायर हुआ हूं ना तो मेरी बेगम मुझे वैसे ही छोड़ के चली गई। समझ रहे हो, सारी औरतें, मैं खुदा का वास्ता औरतों से बदगुमान नहीं कर रहा, चंद आटे में नमक के बराबर ऐसी शरारती औरतें होती हैं, हमारी सोसाइटी में मेजॉरिटी ऐसी नहीं है। कोई ऐसा ना हो कि आप अपनी बीवियों पे शक करना शुरू कर दो, अच्छा अभी तो तू समोसे खा रही है मैं रिटायर हूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। घर में मोहब्बत करो, वफा करो औरत के साथ। लेकिन कुछ ऐसे वाकयात भी, इनके साथ हुआ ये वाकया, जैसे उल्टे भी होते हैं ना वाकयात, मर्द भी तो बाज बेवफाई करते हैं, जब तक जवान है ठीक है, थोड़ा सा कुछ मसला हुआ छोड़ दिया उसको, तो मर्द भी तो बेगैरत होते हैं, तो दोनों में होता है रेशो। अच्छा अच्छा कौन सा सवाल, बूढ़ों वाला, अभी मैं करता हूं वो वाला सवाल, तो जो भी जो खातून ने बूढ़े वाला पूछा है ना। अच्छा मैं पढ़ता हूं, तो ये मैं वाकया कंप्लीट कर लूं। उन्होंने कहा वो जो गई है उसने सारे बेटों को भी मेरे खिलाफ वरगलाया, ना कोई बेटा मेरे साथ ना कोई बेटी मेरे साथ, ये बुढ़ापे में मैं अकेला पड़ा हूं। फिर उन्होंने बताया कि अभी मुझे हार्ट अटैक हुआ कुछ दिन पहले, मुझे कोई उठाने वाला नहीं था घर में, और ये कह के वो ऐसे दर्द के साथ सुना रहे थे ना कि उनकी आंखों से भी आंसू टपक रहे थे और मैं भी रो रहा था उनके पास बैठ। फिर उन्होंने बताया कि इस बुढ़ापे में अब एक बेटी अपने शौहर के साथ मेरे पास आई है, मेरा दामाद और बेटी, बेटियां तो आपको पता है कि वो ज्यादा वफादार होती हैं। कह रहे बेटी अब इस बुढ़ापे में मेरे साथ आके वो गुजारा कर रही है और अकेला पड़ा हूं। तो कह रहे हैं फिर उन्होंने कहा कि मैं कर लेता तो, इन्होंने तो वैसे ही जाना था ठीक है, इन्होंने तो क्या करना था, वैसे ही जाना था। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि सारी औरतें ऐसी होती हैं, बहुत से मर्द खराब होते हैं, बहुत सी औरतें खराब होती हैं। मेरा मकसद ये है कि भाई अल्लाह रसूल के हुक्म को सामने रखो, जो होना है वो वैसे ही होके रहेगा, ये असल मकसद है बताने। अनहोती बुढ़ापे में अपने शोरों के साथ अच्छा सलूक नहीं करती, इस हालत में अगर शोर की वफात हो जाए तो आप इन खवातीन के लिए निजात का क्या रास्ता है, क्योंकि इनके जाने के बाद एहसास हो जाता है कि मैंने उनसे अच्छा नहीं किया। एक शोहर की लाश पर बैठकर खातून बातें कर रही थी, मुझे माफ करना। बहू अपनी सास को कब्र में भिजवाती है टेंशन दे दे के। एक मैंने देखा, एक सास का इंतकाल हुआ, हम बच्चे ने ना सब कुछ देख रहे होते थे, अब वो सारी चीजें बचपन, बच्चे तो हर घर में घुसते हैं ना, अब मुझे वो सारे जो है ना वो वाकया याद आते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है एक सास का इंतकाल हुआ हमारे महल्ले में, बहू कह रही है मैंने आपके साथ बहुत बुरे सलूक किए हैं मुझे माफ कर दो। जब जनाजा उठ रहा था ना, मैं छोटा बच्चा था, मैं जाके कहने वाला था कि अभी दोबारा जिंदा हो गई ना, फिर कह गई मैं तो मजाक कर रही थी, अब तो पता है बेचारी जा ही रही है ना, वरना जिंदा हो जाए तो फौरन क्या कहेगी, मैं तो मजाक कर रही थी भाई, मैं सीरियस थोड़ी। तो ये औरत जो अपने शोहर के जनाजे पे कह रही है मैंने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया, अगर वाकई इसको दिल से निदामत है और शोहर के लिए दुआएं मगफिरत करती रहती है, और इत्तेफाक से शोहर अगर जिंदा होके आ जाए तो ये अच्छा सलूक करेगी, तो फिर ये सच्ची तौबा है, अल्लाह तौबा करने वालों की तौबा कबूल कर। लेकिन अगर यही केस है कि जो उस फांसी के फंदे वाले के साथ हुआ था, एक आदमी अल्लाह से दुआ मांगता था, ए अल्लाह मुझे मौत दे दे, मुझे मौत दे दे, वो मुफ्ती रशीद अहमद साहब वाला क्या सवाल है, अच्छा तो अल्लाह, वो एक आदमी कहता है ना, गमों से तंग आया हुआ था, अल्लाह मुझे मौत दे दे, मुझे मौत दे दे, जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। एक दिन दरख के नीचे बैठ के दुआ मांग रहा था, एक बंदे को शरारत सूझी, दरख पे चढ़ के उसने फंदा बना के रस्सी का फेंका, ऊपर से रस्सी आ रही है, अल्लाह मौत दे दे, एकदम देखा फंदा, एकदम टेंशन में, ये क्या है? ऊपर से आवाज आई, ऐ मेरे बंदे, मैंने तेरी दुआ कबूल कर ली है, इसमें अपना सर डाल दे, मैं तुझे ऊपर उठा लूंगा। कहते अल्लाह यहां तो कोई मजाक भी नहीं कर सकता, अल्लाह यहां तो कोई मजाक भी नहीं कर सकता। तो अगर वो खातून जिसको एहसास हो गया कि अपने शौहर के साथ अच्छा सलूक नहीं किया और जनाजे पे रो रही है, माफिया मांग रही है, तो ये तो अल्लाह ही दिल की हालत जानता है ना, उसका यही है कि अगर वो जिंदा हो जाए कि बेगम मैं तो मजाक कर रहा था। वो एक मेहमानों के घर में ऐसा हुआ कि किसी के यहां मेहमान आ गए, घर में खाने को कुछ था नहीं, तो बीवी और मियां ने ये प्लान बनाया कि अगर हमने दाल ला के पेश कर दी ना, तो ये कहेंगे देखो गरीब लोग दाल खाते हैं, तो हम ऐसा करते हैं। बीवी ने कहा मैं एक देगची गिराऊंगी, तुम पूछना बेगम क्या गिर गया, तो मैं कहूंगी भाई कोरमे का देग था, वो गलती से गिर गया, आप कहना चलो बिरयानी ले आओ। फिर एक देगची गिरेगी, बेगम क्या गिर गया, मैं कहूंगी जी वो बिरयानी की देग थी, वो क्या हो गया, गलती से गिर गए। ऐसे दो चार अच्छे अच्छे खानों की देगें फेंक में गिरा के, चलो अब दाल ही ले आओ, एक ही दाल रह गई है। अब मेहमानों के सामने बैठे में धड़ाम आवाज आई, बेगम क्या गिर गया, कह रही दाल गिर गई, पहली देगची कौन सी गिरी, दाल ही गिर। तो पता नहीं किस पे मैंने सुना है। खैर अल्लाह ताला हम सबके अच्छे की रिपोर्ट रखे, समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए, और खवातीन को बुड्ढों के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमाए।